ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون.
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. آج ایک ایسے موضوع پر ہمیں گفتگو کرنا ہے جس کو ہم تقریباً 12-13 سال سے ٹالتے آ رہے ہیں, اور وجہ اس کی یہ ہے کہ خواتین کا کیونکہ اس موضوع سے کوئی براہ راست تعلق نہیں ہے, اس وجہ سے اس کی ضرورت نہیں محسوس ہوئی کہ ہم الگ سے اس کو بیان کریں. لیکن خواتین کا مسلسل یہ اصرار کہ ظاہر ہے ہم جس گھر میں رہتے ہیں وہ ہمارے بھائی ہیں, ہمارے والد ہیں, ہمارے شوہر ہیں, ہمارے بیٹے ہیں, اور وہ اس واجب سے پہلو تہی کر رہے ہیں اور اس حرام کام کا ارتکاب کر رہے ہیں, اور جب ہم ان کو سمجھانے جاتے ہیں اس موضوع پر تو ایسی ایسی چیزیں, ایسی ایسی باتیں وہ لوگ کہتے ہیں کہ جن کے جوابات ہمارے پاس نہیں ہوتے. تو اس سے پہلے 2-4-5-10 منٹ کی تو گفتگو ہوتی رہی ہیں, تو اب یہی سوچا گیا اس بارے میں کہ کچھ نہ کچھ اس طرح کی گفتگو کر لی جائے اس کے جو مکمل تفصیلی ہو. اچھا دیکھیے, ایک بات اور جو کہ بہت اہم ہے کہ بعض اوقات خواتین کو کچھ ایسے مسائل سمجھنا پڑتے ہیں اپنے گھر والوں کی وجہ سے جو ان سے براہ راست متعلق نہیں ہوتے. بعض اوقات خود مردوں کو ایسے مسائل کو سمجھنا پڑتا ہے جو ان سے متعلق نہیں ہوتے. جیسے ہمارے استاد محترم جب حج کی کلاسز لیتے ہیں مولانا صادق حسن صاحب قبلہ, تو وہ اکثر و بیشتر یہ بات کہتے ہیں جب عورتوں کے مخصوص مسائل کا ذکر ہوتا ہے تو وہ مردوں کو بھی سناتے ہیں کہ دیکھیے اگر خواتین نے اس بات کو صحیح طور پر نہیں سمجھا آپ کی ذمہ داری کہ انہیں سمجھائیں, ورنہ یہی ہوگا کہ اگر یہ اس قسم کی کوئی غلطی ہوئی تو یہی آپ کی بیویاں آپ کے اپنے اوپر حرام ہو جائیں گی. تو آپ خود بھی ان باتوں کو سمجھیں. دیکھیے بہت ساری چیزیں ایسی ہیں, جیسے ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے کسی کو کوئی بینک اکاؤنٹ نہ ہو, آپ نے کوئی فکس ڈپازٹ نہ کرائی ہوئی ہو چیز. بہت سے ایسی سودی اسکیموں کے اندر بعض اوقات گھر کے مرد پیسے وغیرہ لگا دیتے ہیں جو براہ راست آپ سے متعلق نہیں, لیکن بالآخر یہ پیسہ آپ ہی کے اوپر استعمال ہوگا. یہ پیسہ جو اگر حرام ذریعے سے کبھی آ رہا ہے, اگر ایسے مسئلوں کے تحت کہ جو کہ حرام ہے اس پیسے کا لینا, تو وہ آپ کی اولادوں ہی کے اوپر استعمال ہو رہا ہوگا, اگر تو ان کی روحانیت میں بھی کمی واقع ہوتی چلی جائے گی. تو کچھ باتیں ایسی ہیں کہ جو واقعی اس اعتبار سے سمجھنا پڑتی ہیں. اور دیکھیے اس اعتبار سے بھی ضروری ہے کہ داڑھی کا مسئلہ, یہ آپ اپنے گھر والوں کو بھی جو ایسے افراد کے جو کہ داڑھی کو مون رہے ہیں مرد حضرات, ان کو بھی یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ اگرچہ وہ نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں, روزے بھی رکھ رہے ہیں, حج بھی کر کے آ چکے ہیں, عمرے بھی کر رہے ہیں, کہتے ہیں ایک آدھ اگر گناہ ہو جاتا ہے ہم سے تو کون سی ایسی بڑی بات ہو رہی ہے. تو دیکھیے اسلام کے اندر پورے کا پورا داخل ہونا, یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ, اسلام میں پورے کا پورے داخل ہو جاؤ, اسلام کی ہر چیز کو اڈاپٹ کرنا ہوتا ہے, اپنی پسند کی چیزیں لے لی جائیں اس میں سے, اور باقی جو چیز پسند نہ آ رہی ہو معاذ اللہ اس کو ریجیکٹ کر دیا جائے, تو یہ ایک مومن کے شایع نشان نہیں. اس کو خواتین کو اس اعتبار سے بات کو سمجھانا آسان ہو سکتا ہے کہ بعض اوقات دیکھیے کبھی کوئی رشتہ آتا ہے اور ہر لحاظ سے رشتہ جو ہے کسی لڑکی کا اگر آیا, لڑکا ہر لحاظ سے صحیح ہے, جاب بھی اس کی اچھی ہے, پڑھا لکھا بھی ہے, لیکن مثلاً صرف ایک عیب اس کے ساتھ ہے, وہ ایک ہے مثلاً اس کی ناکردی ہوئی. جیسے آپ کو بات سمجھانے کے لیے بہت سی بات بھائی, اور ہر چیز تو اس کے اندر پائی جاتی ہے, ماشاءاللہ تعلیم یافتہ بھی ہے, اچھا کمانے والا بھی ہے, ملازمت و کاروبار کرنے والا بھی ہے, لیکن مثلاً ایسا یہ کان کٹا ہوا ہے یا مثلاً کوئی معذور ہے تو کیوں رشتے سے منع کیا جاتا ہے؟ نہیں, ہمیں مکمل تمام چیزیں ہم دیکھتے ہیں. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ اسلام کے اندر جو ہے وہ پورے کا پورا جو ہے اسلام نہ لیا جائے تو اسلام کا اتنا حصہ نامکمل رہ جاتا ہے، آپ کی روحانیت کا اتنا حصہ نامکمل رہ جاتا ہے. اس وجہ سے اسلام کی تمام چیزوں کو لینا ہوتا ہے، اگر اس کے اندر داڑھی ہے تو داڑھی کو بھی لینا ہوگا، اس میں خمس ہے تو چاہے میں پسند آئے یا نہ آئے خمس نکالنا بھی پڑے گا، ورنہ آپ کی روحانیت کے اتنے حصے نامکمل اور ناقص رہ جائیں گے. اور پھر جب آخرت میں پہنچیں گے تو پھر ہمیں احساس ہوگا کہ اتنے بڑے مصیبت اور کتنے بڑے عذابوں میں ہم جو ہے وہ گرفتار ہوں گے، جیسے کہ آگے چل کر آپ کو ایک جملہ میں اپنی تقریر میں استعمال بھی کروں گا. تو اچھا اس کے اندر یہ ہے کہ یہ ایک روحانی نقص ہے جس کے اندر جو ہے وہ پیدا ہو جاتا ہے. اچھا دیکھیے بات مردوں کو سمجھانے کے اعتبار سے آپ یہ چیز کہہ بھی سکتی ہیں کہ دیکھیے اگر کسی شخص کی کچھ نماز قضا ہوں تو مرنے کے بعد اس کی قضا نمازیں پڑھوائی جا سکتی ہیں، روزے قضا ہوں روزے رکھوائے جا سکتے ہیں، حج انجام نہ دیا ہو حج کو آپ جو ہے اجیر بنا کے کسی کو حج کے اوپر بھی بھیجا جا سکتا، لیکن داڑھی وہ کسی کو نہیں رکھوائی جا سکتی یا آپ ان کی طرف سے کوئی قضا اس کو نہیں کر سکتا. اسی طریقے سے بہت ساری خواتین جو بے پردہ ہیں آپ ان کو ایک بات سمجھا سکتی ہیں کہ ہر چیز مرنے کے بعد پہنچایا جا سکتی ہے، پردے کا ثواب آپ کو کیسے پہنچایا جائے گا، اس کے اوپر آپ نے جو ساری زندگی بے پردہ رہی اس کی قضا کیسے کروائی جائے گی. تو بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ بس نامہ اعمال جیسی بند ہو اس چیز کا ثواب جو ہے پہنچانا ممکن نہیں ہوتا. مردے کو داڑھی نہیں رکھوائی جا سکتی، بے پردہ عورت کو مرنے کے بعد پردہ نہیں کروایا جا سکتا، وہ زوردار اور زبردستی طریقے سے کفن والا پردہ تو ہو جاتا ہے لیکن نامہ اعمال تو بند ہو چکا اور اس کے اندر اس کا کوئی ثواب بھی داخل نہیں کیا جاتا مردے کے لیے. تو اب دیکھیے یہ تمام چیزیں کہ سمجھانے والی ہیں کہ یہ بات سمجھائی جائے. اچھا آپ دیکھیے کہ لوگ فیشن میں کیسی کیسی داڑیاں نہیں رکھتے، کتنی چیزیں ہمیں ایسی نظر آتی ہیں کہ بعض اوقات حیران ہوتے ہیں کہ یہ فیشن کے اندر اس قسم کی داڑیاں رکھی جاتی ہیں، اس میں کوئی نہیں شرماتا، اس کے اندر کوئی جو ہے وہ شرمندگی محسوس نہیں کرتا. عجیب و غریب قسم کی داڑیاں آج کل نوجوان لڑکے جو مکھی داڑھی اور کون کون سی کہلاتی ہیں یہ سب کچھ رکھی جاتی ہیں، لیکن کیا ہے، لیکن مر حضرات خدا کی اطاعت میں اور سنت رسول و ائمہ میں کوئی ایک پروقار داڑھی نہیں رکھ سکتے. بڑی حیرت انگیز بات ہے کہ وہ لوگ فیشن میں اس قسم کی داڑیاں رکھیں لیکن ہمارے یہاں پروقار داڑھی رکھنا، ایک اچھی داڑھی رکھنا، ہمارے بزرگ حضرات ایک اچھی داڑھی جس میں وہ باروب نظر آئے، ایک وقار ان کے اندر نظر آئے، وہ ہمیں رکھتے جو ہے وہ نظر نہیں آتے. اچھا دیکھیے اس داڑھی کو اولاً باطل نے شروع ہی سے بدنام کرنے کی اس کی ایک سازش وہ کار فرما رہی ہے. مثلاً آپ جیسے دیکھتی ہیں فلموں میں حرام فلمیں کی بات نہیں ہو رہا، عام طور پر ہمیشہ سے جو ٹی وی اور اس کے اوپر جو فلمیں آتی رہی ہیں اس میں جو بھی ہیرو ہوتا ہے وہ کلین شیو ہوتا ہے اور ویلن کے چہرے پر داڑھی ہوا کرتی. اب تو تھوڑا سا ذرا جو چیزیں جو ہیں وہ تبدیل ہو گئی ہیں. اچھا بچوں کو ہمیشہ اللہ والے بابا کہہ کے داڑھی والے شخص سے ہمیشہ سے ڈرایا جاتا تھا خود ہمارے اپنے معاشرے میں. خبردار بچہ رو رہا ہے کسی بھی داڑھی والے آدمی کو دکھا دیا کہ دیکھو اگر تم نے رونا چپ نہیں کیا تو یہ بابا آگے پکڑ کے لے جائیں گے تم. اب بچہ شروع ہی سے ہر داڑھی والے شخص سے ڈرنے لگا، ایک نیگیٹو امپیکٹ اس کے اندر اس کی سائیکی کے اندر ڈیولپ ہونے لگتا. جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ کرسچن معاشرے میں انہوں نے ہمیشہ جو اپنا سینٹا کلاز جو ان کا ایک مذہبی شخصیت کے طور پر وہ متعارف کراتے ہیں اپنے بچوں کو کرسمس کے موقع پر کہ وہ آئے گا اور سب کچھ سے محبت دلاتے ہیں، اس کا انتظار جو ہے وہ کرواتے ہیں. ہمارے ہاں بالکل اس کے الٹا، اس داڑھی والے شخص سے ڈرایا جاتا ہے، ان کے اپنے معاشرے کے اندر ایک مذہبی طور پر اس سے محبت کرنا کہ سینٹا کلاز سے بچے اس کا انتظار کرتے ہیں کہ اٹھیں گے تو تکیے کے نیچے سے ٹرافیز ملیں گی اور کھلونے ملیں گے اور مختلف چیزیں. تو یہ آپ کے اپنے معاشرے کے اندر اس طرح سے ہونے لگا، بچے ہیں ظاہر ہے کہ وہ داڑھی والے شخص سے ڈر رہے ہیں لیکن بچوں کو شروع ہی سے اگر اس طرح سے ہو کہ جناب بچہ جو ہے بہت سے لوگ یہ کرتے ہیں کہ شروع سے امامہ پہنا کے اس کو، یعنی اس کو عالم بننے کے لیے بچپن سے ایک ترغیب دلائی جائے، اس کو ڈرے نہیں عالموں کو کی شکل کو دیکھ کر، اور اس سے متعارف کرایا جائے بار بار علماء کی چہروں کو جو ہے اس کی ان کی زیارت کرے تو وہ اثرات اس کے اندر آئیں گے. اور اس پہ عملی کوششیں بھی کرنا ہوتی ہیں, خالی یہ نہیں کہ مثلا ماما پہنا کے اور جو کسی بچے کو بٹھا دیا جائے باقی پر اس کو حضور کی ویسی زندگی گھروں کے اندر گزاری جائے, نہیں پھر ویسی ان کی تربیت کرتے ہوئے آگے جانا ہوتا. تو یہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں. اور دیکھیے اس سلسلے میں باطن نے بہت سے محاورے بھی بنائے, چور کی داڑھی میں تنکا. اب کیا ہے, یعنی چور کو داڑھی سے ایک ریلیٹ کیا ہے. اچھا اسی طریقے سے پگلا بھگت بننا ہو, بہت ساری اس طرح کی باتیں. اور انہوں نے کیا کیا کہ داڑھی والے جتنے افراد ہیں آج کل باطل کی جو سازش ہے وہ اس قسم کے مثلا جو دہشت گردوں کے طور پر ہر جو بھی دہشت گرد ہوتا ہے اس کے لیے لازم ملزوم ہے کہ وہ اس طرح کا مثلا ہولیا بھی اس کا ہو, اس کا ایک بمبار اگر کوئی شخص بن رہا ہے تو اس کا جو ایک مخصوص قسم کا ہولیا, تاکہ پوری دنیا کے اندر داڑھی والے افراد سے یا اسلام کی جو ایک نشانی تھی اور ایک جو نور ایک لحاظ سے تھا اس کو اس طور پر بدنام کر کے رکھ دیا جائے کہ لوگوں کے لیے باعث شرم ہو جائے داڑھی کا رکھنا. یہ خاص ان کی بہت ساری اس طرح کی جو وہ نفسیاتی حربے اور ہر طرح کے حربے استعمال کرتے ہیں اسلام سے دور کرنے کے لیے, وہ سب انہوں نے کی. اور خالی یہ نہیں, اسی تمام چیزوں سے سب لوگ متاثر ہوتے ہیں. خواتین وہ جناب سننے میں آتا ہے, پہلے ہوتا تھا خیر اب تو اتنا نہیں ہوتا, کہ کسی داڑھی والے لڑکے کا اگر رشتہ آتا تھا تو رونے کے لیے بیٹھ جاتی جب اس سے مثلا شادی نہیں کر, شوہر اگر داڑھی رکھ لے تو بیویاں مڑوانے کے اوپر تلی بیٹھی ہوتی. تو یہ تمام چیزیں ایسی ہیں کہ اس وقت تک مثلا خواتین چین سے نہیں بیٹھتی تھیں بیویاں کے جب تک کہ شوہر سے داڑھی کو منڈوا نہ لیں, جبکہ اتنا شدید ان باتوں کا جو ہے وہ عذاب بتایا گیا. باقاعدہ جو قرآن کی آیات ہیں سورہ تغابن میں بھی کہ اے ایمان والوں تمہاری بیویوں اور تمہاری اولادی میں سے بعض تمہارے دین کے دشمن, وہ افراد کے جو داڑھی مون رہے ہیں بیویوں کی فرمائش پر, جو داڑھی مون رہے ہیں اولادوں کی فرمائش پر, ان کو یہ بات پتا ہونی چاہیے کہ پروردگار نے کہہ دیا کہ ایسے تمام افراد کو جو کہ آپ کو ان حرام کاموں کی طرف دعوت دے کر بلا رہے ہیں یہ سب تمہارے دشمن, چاہے تمہاری اولاد ہی کیوں نہ ہو چاہے تمہاری بیویاں ہی کیوں نہ ہو. اپنے دشمنوں کی بات پر تو انسان عمل نہیں کرتا نا, اگر خدا کی نافرمانی کے اندر جو ہے وہ مجبور کر رہے ہیں, تو ان کی باتوں کو بالکل بھی سننا نہیں چاہیے. اچھا آپ دیکھیے یہود و نصارہ نے ایک سازش تو یہ کی. اچھا اگر دیکھا جائے تو یہی داڑھی اور پردہ جس کے آج اتنے خلاف نظر آ رہے ہیں, اگر آپ دیکھیں جیسے سے پہلے بھی بیان ہوا تھا, جیسے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام, حضرت عیسیٰ ان کی کوئی بھی تصویر آپ دیکھ لیں, جتنے بھی کیونکہ انبیاء سے پہلے انبیاء ماسبہ گزر چکے ان سب کے چہروں پر داڑھی ہوا کرتی, یعنی جو ان کی جو تصاویر حضرت عیسیٰ کی اپنے طور پر کہیں پہ بھی بغیر داڑھی کے حضرت عیسیٰ کہیں پہ بھی آپ کو نظر نہیں آئیں گے. اسی طریقے سے حضرت مریم سلام اللہ علیہا وہ کبھی بھی بغیر پردے کے جو ہے کسی جگہ ان کی کوئی تصویر تو ان کے اپنے اس کے اندر کبھی بھی بغیر پردے کے وہ نظر نہیں آئیں گے. لیکن آج آپ خود دیکھتے ہیں خود ان کے بڑے بڑے جو سب پوپ ہیں وہ سب بغیر داڑھی کے نظر آ رہے ہیں, یعنی وہ خود حضرت عیسیٰ کی پیروی نہیں کر رہے ہیں اس معاملے میں. حضرت عیسیٰ کی دیگر جو ان کے مذہبی رہنما اور ہوتے ہیں ان کو بھی اگر ہم دیکھیں تو کسی بھی جگہ بھی وہ ہمیں داڑھی والا ان میں کوئی نظر نہیں آ رہا ہے. تو کیا حضرت عیسیٰ کی مثلا یہی تعلیمات تھی اور یہ کیا یہ اسی قسم کی بس حجابی جو ہے وہ جو ہے وہ انہوں نے جو ہے سکھائی تھی حضرت مریم نعوذ باللہ؟ تو بہرحال یہ تمام لوگ ان کی اپنی جو رہنما ہیں جن کو وہ مانتے ہیں ان کی بھی سیرت کی پیروی کرتے نظر نہیں آتے. لیکن کیا ہے کہ ہمارے یہاں جو کمزور عقلوں کے افراد ہیں وہ ہمیشہ دنیاوی چکا چوند ہمیشہ ترقی یافتہ قوموں کی خود سے پیروی کرنا شروع کر دیتے ہیں, چاہے وہ کہیں یا نہ کہیں ان کے طور طریقے اپنانے لگتے ہیں, ان کے رنگ ڈھنگ اپنانے لگتے ہیں, ان جیسی شکل و صورت بنانے لگتے ہیں. تو یہی چیز ہمارے جو بہت سارے نوجوان ہیں ان کے افکار کو بھی تمام چیزیں متاثر کرتی ہیں. کمزور عقلیں ہیں کیونکہ وہ دنیاوی چکا چوند کو دیکھ کے بہت زیادہ مغرور ہوتے ہیں. ایک زمانہ تھا جب کمیونزم اور سوشلزم جو ہے وہ میوزیم اور عجائب خانوں کی زینت نہیں ہوا تھا, بقول امام خمینی کے جنہوں نے جملہ استعمال کیا تھا, اور اس زمانے میں نوجوان بہت متاثر ہوتے تھے. اور کہا جاتا ہے کہ جناب کریملن میں اگر برف پڑتی تھی تو یہاں پر بھی اس نظریات کے حامل افراد, چاہے یہاں پر گرمی ہوتی تھی لیکن یہاں پر بھی اوور کوٹ اور چیسٹر وغیرہ پہن کے گھومنا شروع ہو جاتے تھے کیونکہ وہاں پر برف پڑ رہی. تو یہی والا مسئلہ جو ہے ایک اسلامی معاشرے کے اندر اس سے پہلے لاحق ہو چکا ہے. جس زمانے میں سوشلزم اور کمیونزم کا بڑا دورہ شمار ہوتا تھا تو ہمارے نوجوان بڑے متاثر ہوتے تھے اس بات, اور کہتے تھے اسلام کے پاس تو دیکھیے کوئی معاشی نظام نہیں. اصل میں معاشی نظام تو کمیونزم ہے, سوشلزم ہے, اس قسم کے نظریات کے حامل. یعنی اگر کوئی اسی طرح سے کہ اپنے نہ عالموں سے پوچھا نہ اپنی کوئی کتابیں چیک کی, بس انہوں نے جو بات بتائی اسی کے اوپر چل پڑے. ایسے ہی جیسے کوئی آپ سے کہے کہ دیکھیے وہ دیکھیے کوا آپ کے کان لے گیا, آپ فوراً کوے کے پیچھے بھاگنا شروع کر دیں. بھائی اپنے کان پہ ہاتھ لگا کے چیک بھی تو کر لیں کہ کوا کان لے کے گیا یا نہیں. تو اپنی نہ کتابیں چیک کی نہ اپنے عالموں سے پوچھا, انہوں نے کہہ دیا تو بس انہیں کی کمزور عقل والے صرف ان کی دنیاوی طور پر ترقی کو دیکھ کر ایسے متاثر ہوئے کہ اپنے افکار بھی اسی طرح کے بنانے لگے. چلے پھر بھی جوانوں کی حد تک داڑھی کے مسئلے میں تو بات سمجھ آتی, اگر سے اتنی سمجھ میں نہیں آتی شرن, لیکن چلے ہم دنیاوی اعتبار سے کہیں گے جوانی کا دور دورہ ہوتا ہے, انسان جوش و جذبات میں ہوتا ہے, وہ اچھے سے اچھا اور خوبصورت سے خوبصورت نظر آنا چاہتا ہے. لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ چلے نوجوانوں کی حد تک تو شیطان ان کو گمراہ کرنے کے لیے, یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ بہت سے بوڑھے حضرات ان کو کس خواہش نے ایسا کرنے پر مجبور کیا. ان کو تو نہ آج کوئی دیکھنے کو تیار ہوتا ہے, نہ خود ان کو یہ بات پتا ہے کس کو یہ اپنے خوبصورتی اور حسن کی جو ہے وہ داڑھی مون کر. ہو سکتا ہے بہت سے بزرگوں کو بات بری لگے, لیکن ایک اس کے علاوہ سمجھانے کا کوئی اور طریقہ نہیں کہ آخر کون سی ایسی وجہ ہے کہ یہ بوڑھے حضرات اس کے باوجود بھی اس عمر میں آ کر قبر میں پاؤں لٹکائے بیٹھے ہیں لیکن پھر بھی جو ہے وہ داڑھی مون رہے ہیں. اب یہ کس کو دکھانے کے لیے ایسا کر رہے ہیں یہ سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ خود کرنا کتنا مشکل کام ہوتا ہے کہ اس بڑھاپے میں کس طرح سے داڑھی وغیرہ جو ہے موڑی جائے. اور بہت سے تو وصیت کر کے جاتے ہیں کہ مرنے کے بعد میری داڑھی مون دینا, اور پرمبردار حالات باقاعدہ پھر مرنے کے بعد شیو کا سامان لایا جاتا ہے ان کی داڑھی بھی مونی جاتی. تو یہ جو کلّہ صوفہ تعلمون جو کلّہ اپنا ساتھ کیا ہوا ہے انہوں نے, اور تو یہ کیوں آخر ایسا ہوتا ہے؟ دیکھیے بہت ساری روایات میں یہ بات آئی ہے کہ خدا سفید بالوں والے بوڑھے پر عذاب دیتے ہوئے حیا کرتا ہے. مگر افسوس کی بات ہے کہ اس عمر میں بھی یعنی خدا تو ان کو عذاب دینے سے حیا کر رہا ہے مگر یہ داڑھی مون کر خدا سے حیا نہیں کرتے. داڑھی موننے کے مسئلے میں کہ اس کے سریحن حکم کے خلاف ورزی کرنے اس بڑھاپے کے عالم میں بھی جب کہ قبر میں مثلا پاؤں لٹکا کے بیٹھے ہوئے. بعض بوڑھے مریض جن کا بائی پاس کا آپریشن ہوا, باقاعدہ اس وقت کہتے ہیں ہوش میں آنے کے بعد کہ ذرا میرا شیو کا سامان تو لانا, ایسا نہ ہو دیر ہو جائے تو نرسیں وغیرہ آ جائیں گے اچھا نہیں لگے گا. تو اس قسم کی باتیں بھی جو ہے بعض اوقات جو ہے معاشرے کے اندر سننے میں آتی ہیں. جبکہ یہی سفید بال دیکھیے بہت سے بزرگ حضراتوں کی جو بات ہو رہی ہے جو ان کے سفید بال ہیں ان کو روایات میں ملک الموت کا قاصد کہا گیا. ملک الموت کا قاصد دیکھیے ملک الموت کا قاصد یہ آ چکا ہے, پوچھ کا نقارہ بچ چکا ہے. بزرگوں کے حوالے سے کہہ رہا ہوں, خاص طور پر تیر نشانے پر لگنے کے لیے چل پڑا. اب کس غفلت میں پڑے ہوں؟ یہ مہلت فقط اس مسافر کی ہے جو اس تیر کو طے کرنا ہے, ورنہ تیر اپنے کمان سے چل پڑا. اب عقل سے کام لینا چاہیے اور اس گناہ سے اپنے آپ کو بزرگ حضرات کو بچانے کی کوشش کرنا چاہیے. دیکھیے جب بھی انسان بالغ ہوتا ہے مرد حضرات تو داڑھی کا آنا ایک سائن آف میچورٹی ہوتا ہے, ایک سائن آف ایڈلٹہڈ ہے. اب آپ کو عقل ودیت کر دی گئی, اب آپ مکلف ہو گئی, اب آپ کی عقل کامل ہو گئی کہ آپ کے اوپر جو خدا نے جو ہے شرعی ذمہ داریاں ڈال دی, اور عقل کے ساتھ ساتھ آپ کی اب داڑھی بھی آ گئی. تو اب اس نعمت خداوندی کا اکرام یہ ہے اور اس کا شکر یہ ہے کہ اس کو رکھ لیا جائے اور اس کو مونڈ کر بے عقلی کا ثبوت نہ دیا جائے. تو بہت سے لوگ پتہ نہیں کون کون سی آج کل باتیں سننے میں آتی ہیں کہ جناب ابھی میں سے گفتگو کروں گا کہ اسلام میں داڑھی ہے, داڑھی میں تو اسلام نہیں. جی ہاں اسلام میں داڑھی ہے, اور یہ اس سے پہلے ہم نے پورا پورا ذکر کر دی کہ اسلام میں پورے کا پورا داخل ہونا ہے, پورے کا پورا. یعنی یہ نہ ہو جیسے کہ اس سے پہلے بھی ایک دفعہ کسی لیکچر میں نے ذکر کیا تھا کہ اسلام کو کبھی بوفے سسٹم نہیں سمجھنا چاہیے. بوفے جو ہوتا ہے نا کھانے لگے ہوئے ہیں اپنی پسند کے, جائیے جا کر کھانا نکال لیجیے. اسلام کو بوفے سسٹم نہیں, پورے کا پورا داخل ہونے کا سسٹم کہ اپنی پسند پسند کی چیزیں لے لی اور واپس جو چیز پسند نہیں ہے اسے چھوڑ دی. یہ اسلام کا نہیں ہے حکم. دیکھیے داڑھی جو ہے یہ چیز بتاتی ہے کہ انسان جتنا اندر اس کے ایمان ہے اس کا باہر کتنا اثر ہے. یہ بتاتی ہے کہ اس کو واجبات کے ساتھ ساتھ جو عمل کرنا ہے اسلام پر وہ اس اسلام سے کتنی محبت کرتا ہے, یعنی ظاہر میں بھی عمل کرنا ہے اور باطن میں بھی عمل کرنا ہے. اور ہمیشہ ایک فائدہ کلی ہے کہ انسان جس سے بھی محبت کرتا ہے وہ جیسا بننے کی کوشش کرتا. اب آپ خود یہ بتائیے کہ کیا رسول و آئمہ علیہ السلام سے محبت کرنے والے, کیا رسول و آئمہ ان کے چہرے ماذا اللہ بغیر داڑھی کے تھے یا وہ داڑھی والے تھے؟ آپ کو ان جیسا محبت میں ان جیسا بننے کی ظاہر میں بھی بننے کی کوشش کرنی ہے باطن میں بھی. ظاہر میں مرد حضرات ان جیسا بننے سے کیوں شرما رہے؟ کیا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ان جیسا چہرہ بنانا کیا یہ باعث شرم بات ہے؟ استغفر اللہ, ہرگز نہیں. جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو انگلینڈ کا بادشاہ تھا جس کا نام تھا جارج پنجم, جس کا ایک جملہ بڑا مشہور ہے, یہ ایکچوئل تصویر ہے جارج پنجم. اس سے کسی نے پوچھا کہ آپ نے داڑھی کیوں رکھی جارج پنجم؟ اس نے کہا کہ میں نے داڑھی اس وجہ سے رکھی ہے کہ داڑھی ہمیشہ میں نے ایک ایسے شخص کے چہرے پر دیکھی جو مجھے اس دنیا میں سب سے زیادہ عزیز تھا, یعنی میرا باپ ایڈورڈ ہپٹن. میں نے اس کے چہرے پر کیونکہ داڑھی دیکھی اور مجھے وہ اپنا باپ دنیا میں سب سے زیادہ عزیز ہے تو میں اس جیسی شکل بنانا چاہتا ہوں. جیسے خواتین ہیں, آپ کو اپنے بال دیکھیے کتنے عزیز ہوتے ہیں. اگر آپ سے کہا جائے کہ آپ گنجی ہو جائیے تو آپ کتنا آپ ناراض ہوں گی, کتنا آپ غصے ہوں گی کہ جو آپ کی زینت والی چیز ہے اس کو کہا جا رہا ہے کہ اسے صاف کر دیا جائے. اسی طریقے سے داڑھی مردوں کے لیے زینت, داڑھی باقاعدہ مردوں کے لیے زینت. اور اس کی دلیل کیا ہے حضرت آدم کی کہ سلسلے کی وہ روایتوں کی تفصیلی ہے, لیکن میں اس کا صرف خلاصہ پیش کروں گا کہ جب حضرت آدم کی توبہ وغیرہ قبول ہو گئی تھی, ترک اولا جو ان سے ہوا تھا اس کی جو انہوں نے توبہ کر لی تھی, تو اس کے بعد حضرت آدم نے پروردگار سے دعا کی تھی, پروردگار میرے زیب و زینت اور جمال میں جو ہے وہ اضافہ کر دو, میری زینت میں اضافہ کر دو. اور جب حضرت آدم صبح کو اٹھے تو دیکھا کہ چہرے پر سیاہ رنگ کی ایک داڑھی, تو خدا نے کہا کہ اے آدم اس کے ذریعے, اس داڑھی کے ذریعے تمہیں اور تمہاری اولاد کو تمہارے بیٹوں کو قیامت تک کے لیے زینت دے دی گئی. یہ زینت ہے. یعنی جسے خدا زینت دے اور خدا جسے خود زینت کہے اور اس کو اپنی عطا جو ہے وہ قرار دے, اس کو آپ کاٹ کر پھینک دیں؟ یعنی ایسا ہی جیسے کوئی آپ کو اگر تحفہ لا کر دے اور اس کے سامنے ہی آپ اس کے تحفے کو توڑ مروڑ کر اٹھا کر پھینک دیں, کیسا محسوس ہوگا کہ پروردگار کا دیا ہوا ایک تحفہ ہے داڑھی. مرد حضرات اگر اس کو مول رہے ہیں, اس کو صاف کر رہے ہیں, اس کا مطلب ہے کہ پروردگار کے اس عطا کرم اور اس تحفے کو توڑ مروڑ کر پھینک رہے ہیں. اور ہمارے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام ایسا فخر کیا کرتے تھے اپنی داڑھی پر کہ باقاعدہ کسی نے آ کر کہا تھا کہ کیا وجہ ہے کہ ہم بنو امیہ کی داڑھی اچھی نہیں ہوتی جبکہ آپ بنو ہاشم کی داڑھی بہت خوبصورت ہوتی. تو امام نے پھر قرآن کی ایک آیت پڑھی اور وہ آیت تھی سورہ اعراف کی آیت نمبر 58 58 آیت, والبلد الطیب یخرج نباتہ باذن ربہ والذی خبث لا یخرج الا نکدا. جو زمین پاک و پاکیزہ ہوتی ہے وہاں سے سبزہ پاکیزہ ہی اگا کرتا ہے اور خبیث زمین سے ہمیشہ سبزہ خبیث ہی اگا کرتا ہے. باقاعدہ امام نے اپنے لیے باعث فخر کراتے تھے, قرآن کی آیات سے سلسلے میں پڑھتے تھے اور مومن جو ہے اس کے لیے باعث شرم ہو جائے اور وہ جو ہے تھوڑی سی اپنے خواہش نفسانی میں جو ہے اتنی اہم سنت رسول اور سنت ائمہ کو نظر انداز کرتے. تو دیکھیے قابل مبارک بعد وہ شخص سمجھا گیا روایت میں جو اسلام میں بوڑھا ہوا ہو. سفید داڑھی کے متعلق کہا جاتا ہے کہ قابل مبارک بعد ہے وہ شخص جو اسلام میں بوڑھا ہوا ہے. روایات میں ہے کہ سب سے پہلے جس نبی کی داڑھی سفید ہوئی, بلکہ اس دنیا میں جس کی داڑھی سفید ہوئی, وہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام. حضرت ابراہیم ان کی داڑھی روایت میں ہے کہ سب سے پہلے سفید ہوئی. سفید داڑھی والا شخص ویسے بھی اس کی کریڈیبلٹی بڑھ جاتی, وہ معزز ہوتا ہے, لوگ اس کا احترام کرتے ہیں. کسی بھی جگہ اگر وہ جاتا ہے تو اس کا ایک خصوصی احترام کیا جاتا ہے. بہرحال ابھی تک اتنا معاشرہ خراب ہو جانے کے باوجود, ایک بزرگ کے متعلق ملتا ہے نا کہ ایک دفعہ ایک عالم تھے, سفید داڑھی تھی, تو زیارت کے لیے جاتے تھے. روایتوں میں ہے زیارت کے لیے جب جاتے تھے آئمہ کے حرم میں تو فوراً ہی 5-10 منٹ کے اندر زیارت کر کے باہر آ جاتے تھے. لوگ کہتے تھے اتنی جلدی زیارت کر کے باہر نکل آئے, تو اپنی داڑھی پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہتے تھے کیا اس سفید داڑھی کے ساتھ امام کے سامنے ریاکاری کروں گا؟ یعنی جتنا میرا دل چاہ رہا ہے اس وقت, اس سے زیادہ بتکلف نہیں رکوں گا. یہ بھی ہے اس کے آداب میں سے کہ فقط اتنی دیر آپ زیارت کے لیے حرم وغیرہ کے اندر رہیں کہ جتنی دیر آپ کا دل چاہے. اگر آپ زبردستی بیٹھے ہوئے ہیں, یعنی اندرونی طور پر کہ یہاں سے کراہیت ہو رہی ہے بیٹھنے میں, زبردستی بیٹھے ہوئے دل نہیں جا رہا ہے مثلاً, لیکن پھر بھی وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں, تو اس لحاظ سے امام کی اس کے اندر ایک احانت کا ایک ہلکا سا ایک شائبہ سا ایک اس کے اندر آنے لگتا, تو بہتر ہے کہ آدمی جائے اور فوراً زیارت کر کے جتنی دیر اس کا دل وہاں پر لگے صرف اتنی دیر. تو بہرحال اپنی داڑھی پہ ہاتھ پھیر کے کہا کہ سفید داڑھی کے ساتھ میں امام سے ریاکاری کروں گا. تو بہرحال یہی وجہ ہے کہ اس داڑھی کے اتنا احترام ہے اسلام میں, اور دشمن ہمیشہ سے اس داڑھی کے خلاف. یعنی بعض اوقات جب حملے ہوا کرتے تھے اور دشمن جو ہے وہ قتل کر دیتے تھے مسلمانوں کو, صرف طریقہ کار یہ تھا, بلکہ اگر مسلمان نہیں بھی ہوتے تو اس زمانے میں طریقہ کار تھا کہ داڑھیوں کو مونتے تھے, داڑھیوں کو نوچ دیتے تھے, ان کو اکھاڑ دیتے تھے. یہ اس طرح کی ایزا رسانیاں جو کی جاتی تھیں. کہا جاتا ہے کہ جس وقت آیت اللہ سید محمد باقر الصدر جب شہید کر دیے گئے تھے, اور شہید ہونے کے بعد جب آقا باقر الصدر کا لاشا آیا ہے تو ان کی داڑھی کے بالوں کو جلایا ہوا تھا, باقاعدہ جلایا ہوا تھا ان کے داڑھی کے بعد, نہ جانے اور کیا کیا اذیتیں شہید کو دی گئی ہوں گی. تو بہرحال یہ آیت اللہ باقر الصدر کی قبر مبارک ہے عراق میں. تو ہمیشہ سے یہ طریقہ کار تھا, اور اسی داڑھی کے متعلق وہ روایتوں میں ملتا ہے کہ جب امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام شہادت سے بالکل آخری جو ایام چل رہے تھے, ان دنوں میں امیر المومنین نے اپنی داڑھی پر خطاب کرنا بند کر دیا, اور کہا تھا کہ پیغمبر اسلام فرما گئے ہیں ان کے قول کے ان مفہوم میں روایت کر کہ اب یہ داڑھی میرے خون سے ہی خطاب ہوگی. تو آخری زمانے میں اسی داڑھی کے متعلق امیر المومنین نے بات جو ہے وہ ارشاد فرمائی. اچھا, مسلمان جو بھی لشکر ہوا کرتا تھا اس زمانے میں بھی اسلامی اس کا حکم تھا کہ جتنے بھی بوڑھے حضرات ہوا کرتے تھے وہ اپنی داڑھیوں کو خضاب کرتے تھے, اس کا حکم تھا ان کے لیے کہ اب اپنی داڑھیوں کو خضاب کریں تاکہ دشمن جب سامنے سے حملہ کرے آ کر تو وہ یہ نہ سمجھے کہ میرے ہمارے مقابلے پر بوڑھے ہیں سارے سفید داڑھیوں والے, تو ان کے حوصلے کہیں بلند نہ ہو جائے, ان کے حوصلوں کو پست کرنے کے لیے کہ جب بادی نظر میں ایک دم سے ان کے اوپر نگاہ جو ہے ڈالیں دشمن کے افراد, تو ان کو نظر آئے کہ یہ سب جوان ہیں جو مقابلے کے لیے آئیں, تو داڑھیوں کو خضاب کرنے کا بھی اس لحاظ سے حکم. اور یہی وجہ ہے کہ جب واقعہ کربلا ہوا تھا اور مسلم ابن اوسجا آئے تھے میدان میں, اتنے بزرگ تھے مسلم, شبیب شاکری بہت بزرگ تھے, حبیب ابن مظاہر بہت بزرگ تھے, مسلم ابن اوسجا کتنے بزرگ تھے کہ ہاتھوں میں جو لرزہ تھا ان کے کپ کپی راشد بڑھاتے کی وجہ سے, تو یہ دشمن پر ظاہر نہ ہو, تلوار کو باقاعدہ اپنے ہاتھ پر رومال سے کس کے باندھ دیا تھا کہ راشا ظاہر رہا, آنکھوں سے بھویں جو لٹک کے نیچے آ گئی تھیں ان کو رومال سے باندھ کے اوپر کیا تھا کہ دشمن کو یہ تاثر رہا ہو کہ اتنا بوڑھا آدمی مقابلے کے لیے آیا, اور کمر جو جھکی ہوئی تھی تختہ لگا کے کمر کو مضبوط کیا. تو ہمیشہ سے یہ اسلام کے اندر بھی ان تمام چیزوں کو حکم رہا ہے کہ اپنے داڑھیوں کو خضاب کرو اور ایسے نظر آؤ دشمن کے اوپر اپنا روک پڑے. تو داڑھی یہ بتاتی کہ جتنا ایمان اس کے اندر ہے اس کا اثر کتنا باہر, داڑھی یہ بتاتی کہ دیگر واجبات کے ساتھ ساتھ اسلام پر عمل کرنے والا اس سے کتنی محبت کرتا ہے, اور جیسے کہ میں نے اس سے پہلے کہا کہ انسان جس سے محبت کرتا ہے پھر اس جیسا بننے کی بھی کوشش کرتا ہے. اب آپ خود بتائیے کہ رسول و ائمہ سے جو محبت کرنے والے ہیں تو ان کو ان جیسا بننے کی کوشش کرنی چاہیے. ان جیسا اگر یہ بننے کی کوشش کریں گے تو پھر جا کر یہ ہوگا کہ ہم مکمل طور پر اسلام کے تمام احکام کے اوپر جو ہے وہ عمل پیرا. اچھا اب وہاں تو یہ حال تھا, اور یہاں عام حالات میں بھی, یہاں پر عام حالات میں بھی لوگ داڑھی مون رہے ہیں, بلکہ عین مرنے سے پہلے چہرہ ایسا بنا کر جا رہے ہیں کہ جو خدا اور اس کے رسول کو پسند نہیں. نام نہیں لوں گا, لیکن ایک بہت بڑی پاکستان کی شخصیت ایسی تھی کہ جس کو سزائے موت سے پہلے جو آخری وصیت انہوں نے کی تھی کہ شیو کا سامان لایا جائے, میں شیو کرنا چاہتا ہوں سزائے موت سے پہلے. تو دیکھیے, چلیے میں پھر بھی یہ کہوں کہ جو شخص بھی گناہوں میں سراسر ڈوبا ہوا ہے وہ اگر داڑھی مون رہا ہے تو چلے پھر بھی کچھ سمجھ میں بات آتی ہے کہ بھائی تم تو پہلے ہی سے تمام قسم کے گناہ کرتے ہی تھے, پہلے سے تم گناہ کر رہے تھے, تھوڑے سے تم نے گناہ چلو اور کر لی, داڑھی موڑنے کا گناہ بھی اس میں ہو گیا. مگر افسوس ہمیں ہوتا ہے ان نمازی روزے دار حج کرنے والے افراد اور دیندار مومنین پر کہ اتنے سارے نیک اعمال کرنے والے وہ اس گناہ کا الگ سے ارتکاب کر رہے ہوتے. دیکھیے فاسق و فاجر بہت زیادہ بدکار افراد کی تو بات ایک طرف وہ کریں تو سمجھ میں آتی, لیکن تم تو دیندار ہو, تم تو عمر بھی نکالتے ہو, تم تو حج بھی کر چکے ہو, تم عمروں کے اوپر بھی جاتے ہو, تم جو ہے نمازیں بھی پابندی کے ساتھ پڑھ رہے ہو, روزے بھی رکھ رہے ہو, پھر اس گناہ کو مسلسل کرنے میں کیا مسئلہ ہے تمہارے ساتھ؟ تو دیکھیے ایسے ہی ہے جیسے کوئی دودھ دینے کے بعد مہینے کر دے, یعنی بہت تم نے اچھا کام کیا, ایک بہت نفع بخش ایک چیز مہیا کی اپنے اعمال کے اندر, یہ سارے تم نے نیک اعمال کی, لیکن کیا ہے کہ اس کو مہنگیاں ڈال کے مثلا گندا کر دیا. تو یہ تمام چیزیں ایسی ہیں کہ ایسے افراد کو بھی نکیر کرنا بہت ضروری, ان کو بھی روکنا بہت ضروری کہ تم تو دیندار ہو, تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے. اچھا دیکھیے بہت سارے گناہ ایسے ہیں کہ جو انسان ہر وقت نہیں کر سکتا, مثلا کوئی شرابی ہے کتنی دیر شراب پیے گا, اس کے بعد جب وہ نہیں پیے گا تو شراب پینے کا گناہ نہیں ملے گا, جب تک پی رہا فقط جب تک شراب کا گناہ ملے گا. قتل جس وقت اس نے کیا, ہر وقت تو ہر ہر سیکنڈ تو قتل کا گناہ نہیں ملے گا, وہ خود ہی ایک اتنا عظیم گناہ ہے ایک دفعہ کا قتل ہی کہ پانچ پانچ سو دفعہ عالم آخرت میں اس کو قتل کیا جائے گا. بہت سی روایات میں ایک قتل کے بدلے پائے, وہ ایک الگ ہے جس کا ہماری فی الحال گفتگو نہیں ہو رہی. اسی طرح سے اگر کوئی مثلا حرام فلم دیکھ رہا ہے تو بس دو گھنٹے یا تین گھنٹے کی جو بھی فلم ہے اتنی دیر کا اس کو گناہ ملے گا, باقی عمومی زندگی میں تو گناہ نہیں ملے گا. مگر داڑھی موڑنے ہونے کا ہر وقت گناہ ملتا رہے گا. تم نے داڑھی موڑ لی نا, ہر وقت تم پر واجب تھا کہ وہ تمہاری داڑھی رہتی, تم نے جو چہرے کو اس کو صاف کر لیا ہے تو ہر ہر لمحے ایک نیا گناہ لکھا جاتا رہا. اچھا دیکھیے بہت سارے گناہ ایسے ہیں کہ جو ہم حالت عبادت میں نہیں کر رہے ہوتے, مثلا جس وقت اگر کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہوتا ہے, کہیں آپ نے دیکھا ہے کہ وہ شخص جو ہے وہ دوران نماز مثلا غیبت نہیں کر رہا ہوتا, دوران نماز جھوٹ نہیں بول رہا ہوتا, بہت سے اعمال ایسے ہیں جو حالت روزہ میں انسان نہیں کر رہا ہوتا, لیکن یہ گناہ جو داڑھی موڑنے کا, یہ وہ گناہ ہے جو عین حالت عبادت میں انسان کر رہا ہوتا ہے. مثلا اگر کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہے اور داڑھی منڈا ہے, وہ عین حالت اطاعت اور عبادت کے اندر یہ گناہ کر رہا ہوں, عین حالت عبادت میں, یعنی سب وہ نماز پڑھ رہا ہے داڑھی منڈا ہوا ہے, کوئی عذر شرعی بھی اس کے پاس نہیں ہے کہ اس نے داڑھی کو مونڈا ہے, اور وہ اس قسم کی کوئی بات کر رہا ہے اور داڑھی کو مونڈ رہا ہے, عین حالت عبادت میں اس کو گناہ ملے. کوئی روزے دار ہے, خریداری کر رہا ہے, تاڑیاں خریدتا پھر رہا ہے, مثلا حالت عبادت میں ہے, مسلسل حالت عبادت میں رہتا ہے روزے دار. اب اگر اس نے داڑھی مونڈی ہوئی ہے اور اسی کے اندر تمام عبادت کو انجام, روزے جیسی عبادت کو بھی انجام دے رہا, تو مسلسل اس عبادت کے درمیان یہ گناہ کرتا چلا جا رہا, مسلسل یہ گناہ کر رہا. اسی طریقے سے حج کرنے جا رہا ہے اور چہرے کے اوپر داڑھی نہیں ہے, عین حالت عبادت میں خانہ کعبہ میں مسجد الحرام میں طواف کی حالت میں احرام پہنے ہوئے یہ گناہ کر رہا. خود سوچیے کہ بہت سارے گناہ ایسے ہیں جو ہم نہیں کرتے ہیں حالت عبادت میں, لیکن داڑھی موڑنے کا گناہ ایسا ہے کہ جو مرد حضرات حالت عبادت کے اندر اور حالت اطاعت میں بھی کر رہے ہوتے. اسی طریقے سے مثلا خاتون کا تو نہیں کہہ رہا کہ میں, لیکن جو مرد حضرات جو بغیر داڑھی والے ہوتے ہیں اور وہ رمیہ جواہرات کے لیے جاتے ہیں کنکر مارنے شیطان کو, تو شیطان بھی کنکر کھا کے کنکر تو مار رہے ہوتے, لیکن ہنس رہا ہوتا ہے کہ تم تو تمام سیرت پہ میری عمل کر رہے ہو, میں نے تم کو سکھایا کہ داڑھی, یعنی داڑھی مونڈے حضرات جب شیطان کو کنکر مارتے ہیں تو واقعتاً شیطان ہنستا ہوگا ان کو. تو عین حالت عبادت کے اندر شیطان ہی کو کنکر مار رہے ہیں، لیکن شیطان کا مدعا اور مقصد بھی ساتھ ساتھ پورا ہو رہا ہوتا ہے. اور کتنے ہم دیکھتے ہیں، خالی یہ نہیں، مصر کے اندر تو بہت کامن یہ چیز ہے کہ وہاں کے بڑے بڑے بے شمام حضرات تک بھی جو ہیں، ان کی تو چلیں پھر بھی ہلکی پھلکی داڑھی نظر آ رہی ہے، ورنہ مصر میں بہت بڑی تعداد ایسے بے شماموں کی ہے کہ جو داڑھی مڑے ہوئے ہیں. اور بہت سے تو یہاں تک اخبارات کے اندر یہ چیز آئی کہ وہ نماز پڑھائی، اپنے حجرے میں گئے اور وہ جو ابا وغیرہ ہوتی اتار کے الگ رکھی، وہاں پہ شراب کی بوتل رکھی ہوتی، شراب پی اور وہاں سے پھر نماز پڑھا کر اور شراب پی کے وہاں سے اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے. تو بعض اوقات اس طرح کے افراد کی بھی مثالیں، لوگ مثالیں لے کر آتے ہیں، تو ان کو ایسے افراد کی مثالیں لانے سے کوئی داڑھی موڑنے کا جواز پیدا نہیں ہوتا. اچھا دیکھیے کتنے ہی ہمارے علماء ایسے گزرے، علامہ ذیشان در جوادی مر، دو علماء ایسے ہیں کہ جو نا واقعات، ویسے تو جو بھی اچھا عالم ہے وہ ضرور ان موضوعات پر گفتگو کرتا ہے، لیکن دو افراد ایسے ہیں ذیشان در جوادی جس میں خاص طور پہ جن کا بھی ذکر کریں گے، یعنی جس گھر میں بھی ذیشان در جوادی ٹھہرتے ہیں وہاں ان کا ٹاسک یہ ہوتا تھا اس گھر میں کم سے کم جو مرد حضرات ہیں جو بے داڑھی والے ان کو داڑھی ضرور رکھوا کے جاتے تھے. یعنی ایسا نہیں گھر میں آئے ہیں اچھا نہیں لگے گا، ان کو امر بالمعروف کریں گے، انہیں کے گھر بیٹھ رہ رہے ہیں، کھانا کھا رہے ہیں، دیگر جو ہے وہی ان کے لیے خدمات ساری انجام دے رہے ہیں، اور انہیں کو عام طور پہ ہوتا ہے نا آدمی شرما حضوری میں آ جاتا ہے، نہیں شرما حضوری میں نہیں آتے، اور گھر کے ان تمام افراد کو بغیر داڑھی کے ہوتے تھے داڑھی رکھوا کر جاتے ہیں باقاعدہ، یعنی ذیشان در جوادی کا وہ تھا. بہت سے لوگ آتے تھے، ارے مولانا آپ کو یاد ہے کہ میں ایک دفعہ آپ کے ساتھ 3 سال پہلے حج پہ تھا؟ مولانا کہتے جی جی ہاں یاد ہے مجھے، لیکن اس وقت تو آپ کے چہرے پر داڑھی تھی، آج داڑھی کہاں چلی گئی، کیوں نہیں ہے داڑھی آپ کے چہرے پر؟ جی جی بس غلطی ہو گئی، ان شاء اللہ آپ سے رکھوں گا، اس کو بھی رکھوا کر جاتے. یعنی اس طرح سے ایک باقاعدہ ایک کاسٹ کا اپنا ایک بنایا ہوا تھا. تو اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ مولانا صادق حسن صاحب تبلا، خدا ان کو صحت یابی اور ان کے توفیقات میں جو ہے اضافہ کرے، ابھی بھی حج کاروان لے کر جو ہے وہ غالباً جو ہے وہ 32واں یا 33واں حج جو ہے ماشاءاللہ سے کرنے کے لیے گئے ہوئے ہیں. تو اتنے خدمات دینی اور اس پہ خاص طور پر داڑھی اور پردہ، یہ تو ان دو چیزوں کا کوئی شاید ہی تقریر ایسی جس میں اس کا تذکرہ نہ آتا ہو. یعنی واقعتاً بہت زیادہ ان دو دینی احکام کی جو حد سے زیادہ تبلیغ کی دیگر احکامات کے ساتھ ساتھ. تو خود مولانا فرماتے ہیں، مولانا صادق حسن صاحب تبلا کہتے ہیں، بعض اوقات یہ ہوتا ہے، ویسے تو ظاہر ہے کہ اتنا لوگوں کا ایکسپیرینس ان کو ہو چکا ہوتا ہے، لیکن کہہ رہے ہیں بعض اوقات لوگ ہمیں بھی غچہ دے جاتے ہیں، فصل کسی کے گھر گئے مجلس پڑھنے کے لیے بلایا انہوں نے، اب انہیں پتا ہے کہ مولانا جو ہیں یہ داڑھی کا مسئلہ تو ضرور نکال کے لائیں گے، اور خود جو میزبان ہے جو صاحب خانہ ہے جس کے یہاں مجلس ہو رہی ہے اس کی اپنی داڑھی نہیں، لوگوں کے سامنے بڑی بے عزتی ہوگی اگر داڑھی کا نکل آیا. تو کہہ رہے ہیں لوگوں نے ہمیں چکر یہ دیا، ایک صاحب نے یہ کہا کہ مولانا دیکھیں ہمارے خاندان میں خوموس دینے کا رواج نہیں، آپ ایسا کیجیے خوموس کے اوپر آج جو ہے وہ مجلس پڑھیں. مولانا نے کہا ٹھیک ہے، خوموس پہ پڑھ دیتا ہوں. یعنی ان کو دوسری طرف ان کا زاویہ کر دیا کہ خوموس پہ پڑھ دیں گے تو داڑھی کا ذکر نہیں آئے گا. کہہ رہے اتفاق ایسا ہوا کہ خوموس کا ذکر کرتے کرتے خود بخود ایک موقع ایسا آیا کہ جس میں جو شیونگ بلیڈ ہوتا ہے اس کا بھی، کہ اگر کوئی چیز حرام کام میں استعمال ہو رہی ہو کوئی پیسہ، تو وہ بھی اسلام کہتا ہے کہ یہ بچت ہے اور اس کا بھی خوموس دینا پڑے گا. کہہ رہے وہاں پہ بھی شیونگ بلیڈ کا تذکرہ نکل آیا اور اس طرح خوموس کی بھی داڑھی نکل آئی. تو کہہ رہے ہیں وہاں پر بھی بہرحال انہوں نے تو اپنے تئیں بہت کوشش کی کہ میں اس موضوع کے اوپر نہ پڑھوں، لیکن کیا ہوا کہ بہرحال ایسا موقع نکل ہی آیا کہ اس کے اندر بھی داڑھی خود کی اندر بھی نکل ہی آئی، اور بعد میں انہوں نے بڑا افسوس کیا کہ مولانا جو ہے بہرحال اس طرف آئی گئے. تو دیکھیے بہت سی بیویاں اس طرح سے ہوتی ہیں جو اپنے شوہروں کو نہیں رکھنے دیتی. وہ قرآن کے دیکھیے آیات بھی ہیں، ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرۃ. یعنی جو شخص اس بات کو پسند کرتا ہے کہ گناہ عوام میں بڑھیں، گناہ لوگوں کے اندر پھیلیں، فواہشات کا فروغ ہو، ان کے لیے لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرۃ، دنیا میں بھی عذاب ہے ان کو اور آخرت میں بھی ان کو عذاب دیا جائے. تو وہ خواتین کہ جو اس طرح سے کر رہی ہیں اور مسلسل اپنے شوہروں کو، اپنے بھائیوں کو، اپنے بیٹوں کو مجبور کرتی ہیں کہ وہ داڑھی کو مونڈے، ان کے لیے اس دنیا کے اندر بھی عذاب ہے اور آخرت کے اندر بھی ان کو عذاب بھگتنا پڑے گا. اور خاص طور اسی طریقے سے وہ تمام مرد حضرات کہ جو اپنی بیویوں کو پردہ کرنے سے جو ہے وہ منع کرتے ہیں اور ان کو روکتے ہیں کہ ہر صورت میں تم کو یہ اتارنا پڑے گا. آج کل کے دور میں اس قسم کے اپرادھ موجود ہیں معاشرے کے اندر. تو یہ بات یاد رکھ لیجیے, بہرحال علماء کا ایک جملہ ہے کہ کسی بھی عورت کا بے پردہ باہر نکلنا یا اس کو بے پردگی پر مجبور کرنا یہ خیام حسینی پر تیر چلانے سے کسی طور پر بھی کم نہیں. جو دشمن نے خیام حسینی پر تیر چلائے تھے اس کا مقصد یہ تھا کہ عورتیں بدہواتی میں بے پردہ خیموں سے باہر آ جائیں. وہ ایسا ہی ہے جو بھی شخص بے پردگی خواتین میں لانا چاہتا ہے ان کو پردے سے روکنا چاہ رہا ہے ایسے ہی جیسے خیام حسینی پر تیر چلا رہا. تو معمولی چیز نہ سمجھا جائے کہ ٹھیک ہے آج کل کون ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کی پرواہ کرتا ہے, یہ بہت بڑا مسئلہ. تو بہرحال دیکھیے پیغمبر اسلام نے جس طریقے سے باطن کی درستگی کا اہتمام فرمایا ہے اسی طریقے سے ظاہر کی درستگی کا اہتمام بھی فرمایا. لباس کیسا ہونا چاہیے, انسان کی وضاحت کیسی ہونی چاہیے, شکل و صورت کیسی ہونی چاہیے. جب ہی منع کیا گیا کہ کافروں کے سوال ساتھ جو ہے شہباز اختیار نہ کرو کافروں سے, اور پیغمبر اسلام نے خود بھی رکھی, لوگوں کو بھی حکم دیا, آئمہ نے خود بھی رکھی, داڑھی رکھنے کا دوسروں کو بھی حکم دیا. لیکن آج کل جو لوگ آج کل کٹ حجتی کے اوپر اتر آتے ہیں ایسے افراد کی جو کہ اس کے خلاف دلائل لے کر آتے ہیں کہ نہیں بھائی داڑھی رکھنا ضروری نہیں, ایسے افراد کو توبہ کی توفیق ملنے میں مشکل ہو جاتی. دیکھیے اگر آدمی کوئی گناہ کر رہا ہو لیکن توجیحات تلاش نہ کرے, گزر گناہ بدتر از گناہ, توجیحات تلاش نہ کرے, ٹھیک ہے کہہ کے ہاں گناہ کر رہا ہوں کیا ہے بس, اس کو پھر بھی امکان ہے کہ کبھی نہ کبھی توفیق توبہ اس کو نصیب ہو جائے گی. لیکن جو اس کے برخلاف ڈٹ گیا آ کر, جو مورچہ لگا کے کام کر رہا ہے اور جو کہ اس کے خلاف کام کر رہا ہے, دلائل ڈھونڈ ڈھونڈ کے لانے کی کوشش کر رہا ہے اسی طریقے سے میں اس سے پہلو کہیں کر جاؤں, ایسے اشخاص کو تو پھر توبہ کی توفیق بھی نہیں ملتی. اور یہ اگر مریں گے بھی تو اسی گناہ کو کرتے ہوئے مریں گے. تو دیکھیے بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ بھائی ایک تو یہی بات پہلا اعتراض ہی کیا جاتا ہے داڑھی کے سلسلے میں کہ اسلام میں داڑھی ہے یا داڑھی میں اسلام, یہ بہت آج کل جملہ بار بار سننے میں آتا ہے. بھائی اسلام کا حکم ہر چیز پر, سونے میں بھی اسلام ہے, جاگنے میں بھی اسلام ہے, اٹھنے میں بھی اسلام ہے, بیٹھنے میں بھی اسلام ہے, کھانے پینے میں بھی اسلام ہے, بیت الخلاء تک جانے کے احکام ہیں اسلام کے اندر. تو اسلام کے احکامات تو ہر چیز کے اندر ہیں, تو داڑھی میں اسلام, اسلام میں داڑھی, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اسلام میں داڑھی ہے اور داڑھی میں اسلام ہے, دونوں جملے ٹھیک. جس طرح ہم کہیں گے نماز میں اسلام ہے اور اسلام میں نماز, دونوں جملے اپنی جگہ پر ٹھیک ہیں. تو یہ اس کو کہہ کے اس قسم کی باتیں کر کے اس میں جواب فراہم کیا جاتا. اچھا بہت سے لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ جناب بہت دیکھے ہم نے داڑھی والے, داڑھی کے آڑ میں تو شکار کھیلا جاتا. تو اب دیکھیے یہ کوئی چیز داڑھی موڑنے کی دلیل نہیں. اگر بہت سارے مثلا نماز پڑھنے والے کوئی کسی گناہ کو انجام دیتے ہیں تو کیا آپ یہ کہیں گے کہ ہم نے بہت سے ایسے نمازی دیکھیں اور آپ کو جواز مل جائے کہ آپ نماز پڑھنا چھوڑ دیں؟ یہ تو نہیں ہوگا نا. ٹھیک ہے اگر کوئی داڑھی والا کوئی گناہ کر رہا ہے تو اس سے داڑھی موڑنا کیسے ثابت آ گیا آپ کو, اس کا جواز آپ نے کہاں سے نکالا؟ جیسے آپ کبھی بھی نمازی اگر کوئی شخص ہے وہ کوئی گناہ کر رہا ہو تو آپ نماز پڑھنا نہیں چھوڑتے, تو آپ نے داڑھی موڑنا اس وجہ سے. تو یہ ایک شیطانی ایک وسوسہ اور ایک ہیلا ہے جو کہ شیطان دلوں کے اندر پیدا کرتا. پھر ایک چھوٹے چھوٹے اعتراض ہیں عام طور پر. ایک اعتراض یہ ہوتا ہے جہاں ظاہر کا کیا ہے, دل صاف ہونا چاہیے. بھائی دیکھیے جس کا دل پاک اور صاف ہو تو ہر گناہ سے بچتا ہے. یہ کون سا ایسا پاکیزہ دل ہے جو معصومین کی صورت اور سیرت کے مطابق عمل کرنا نہیں چاہتا؟ یہ کون سا پاکیزہ دل ہے کہ جو کہ شرمندگی محسوس کرتا ہے کہ ہماری شکل رسول و ائمہ سے شباہت اختیار کر دی؟ یہ کون سا پاکیزہ دل ہے جو یہود و نصارہ کے ساتھ شباہت کے لیے مچل رہا؟ یہ بھی شیطانی وسوسہ اور شیطانی ہیلا ہے کہ جس کے اندر شیطان آپ کو مبتلا کرتا ہے. ظاہر کا کیا ہے, دل صاف ہونا چاہیے. جیسے خواتین کے لیے کہا جاتا ہے, کیونکہ ہم کبھی جب پردے کی گفتگو آئے گی تو ذکر کریں گے, آنکھوں کا پردہ ہونا چاہیے. ظاہر میں تو بہت سی پیپر ہم نے پردے دار عورتوں کو بھی فلا فلا چیز کرتے دیکھا. تو یہ سب چیزیں ایسی ہیں کہ جو شیطان دلوں میں ڈالتا ہے. ایک اعتراض یہ ہے کہ جناب داڑھی موڑنا تو گناہ صغیرہ ہے, خدا معاف کرے گا. تو یہ بات یاد رکھ لیجیے، یہ بھی روایات کے اندر بات آئی کہ لا کبیرہ مع الاستغفار ولا صغیرہ مع الاصرار، کوئی بھی گناہ کبیرہ نہیں رہتا اگر استغفار ہو جائے، یعنی ختم ہو جاتا ہے، استغفار کیا بڑے سے بڑا گناہ ختم، توبہ کر لیا آپ نے، ولا صغیرہ مع الاصرار، اور کوئی گناہ چھوٹا نہیں رہتا اگر بار بار کیا جائے۔ اب علماء میں یہاں پر ایک بحث بھی، اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا، بڑے دلچسپ بحث ہے کہ اگر کسی شخص نے کوئی گناہ صغیرہ کیا اور توبہ نہیں کی تو کیا توبہ نہ کرنا گناہ صغیرہ پر اصرار سمجھا جائے گا یا نہیں؟ یعنی آپ ایک شخص نے داڑھی موڑ لی، داڑھی موڑ لی، اس وقت گناہ ملا، اب رک گیا وہ، اب ظاہر ہے دو تین دن بعد جب شیو پڑے گا پھر گناہ کرے گا، نہ اس نے توبہ کی ہے اور دوبارہ ارادہ ہے کہ اس گناہ کو پھر کرے گا، تو اس کو بھی ابھی سے ہی کبیرہ سمجھا جائے گا۔ اکثر علماء کا نظریہ ہے کہ اگر کوئی شخص توبہ نہ کرے اور اس گناہ کو دوبارہ کرنے کا ارادہ رکھے تب بھی یہ کبیرہ شمار ہو جاتا ہے، کچھ یعنی اس میں اختلاف ہے علماء میں۔ تو بہرحال اس طریقے سے کیونکہ اس عمل کو بار بار انجام دیا جاتا ہے داڑھی موڑنے کو، تو یہ خود بخود یہ صغیرہ بھی اگر ہے تو یہ کبیرہ بن جاتا ہے۔ تو ایک تو چیز یہ ہو گئی۔ اچھا اس میں بھی علماء ایک بات اور کہتے ہیں کہ اصلاً دیکھا جائے تو گناہوں میں صغیرہ اور کبیرہ کی کوئی تمیز نہیں، زیادہ تر علماء کا یہ نظریہ کہ ہر خدا کی نافرمانی کبیرہ ہی، اس میں کم نافرمانی زیادہ نافرمانی ہے، شہید ستیہ غیر جو جملہ ارشاد فرماتے تھے کہ اگر آپ کہیں گے گناہ صغیرہ کر سکتے ہیں تو کیا کبھی کوئی شخص ایسا کرتا ہے کہ وہ بڑے سانپوں سے نہ ڈسوائے، چھوٹے سانپ سے ڈسوا لے اپنے آپ کو، کم زہریلے سانپ سے ڈسوا لے، نہیں کہتا نہیں نہیں بھائی ہر قسم کے سانپ، کسی بھی چھوٹے چھوٹی چھپکلی کو بھی ہاتھ میں نہیں لیتا، حالانکہ اب تو چھپکلی کو متعلق کہا جاتا ہے کہ تو مینڈک کی طرح کا جانور ہے جو ایسا کوئی کاٹنے واٹنے سے ایسا کوئی نقصان کے عموماً جو ہے وہ نہیں ہوتا۔ تو کیا آپ یہ پسند کریں گے کہ جو ہے وہ چھوٹے سانپ سے یا کم زہریلے سانپ سے ڈسوا لیں اپنے آپ کو؟ نہیں، یہ تو نہیں کہا، کوئی بھی یہ بات نہیں کہتا۔ تو پھر آخر کیا وجہ ہے کہ داڑھی موڑنے کے سلسلے میں ہم اس بات کو جو ہے وہ لے کر آتے ہیں؟ اسی طریقے سے کہا جاتا ہے کہ جناب داڑیاں رکھنے سے نوکریاں نہیں ملتی ہیں، آج تک کسی جگہ جائیں نوکری نہیں ہوتی، نوکری نہیں ملتی، جبکہ ہم دیکھتے ہیں کتنے بڑے بڑے ادارے ایسے ہیں اس کے اندر آج کل، کتنی جگہوں پہ آپ جائیں وہاں پہ داڑھی والے حضرات آپ کو اچھی اچھی جابس میں نظر آتے ہیں۔ مثلا آپ ہاسپٹلس کے اندر چلے جائیں، بڑے بڑے ڈاکٹر ہیں اکثر تو پائچا اوپر کر کے اور جو ہے وہ بڑی بڑی داڑھیاں کر کے اور وہ مختلف اپنے سب کام، کسی کے ساتھ ایسا نہیں ہوتا، یعنی عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ آپ کو کام اچھا آنا چاہیے، ہر جگہ ہو جائیں گے، ورنہ یہ ہونا چاہیے تھا سارے سکھ بے روزگار ہونے چاہیے، سکھ حضرات ان کی داڑھی آپ نے دیکھی ہے کہ ان کے یہاں داڑھی کا کے اوپر ذرا سی قینچی لگانا بھی حرام ہے ان کے مذہب میں، داڑھی ہے جسم کے تمام بالوں کے اوپر، اپنے بالوں کو کس طریقے سے فولڈ کر کے اپنی اس پگڑی کے اندر جو ہے وہ چھپاتے ہیں، اور جسم کے کسی بھی بال کو جو ہے وہ کاٹنا جو ہے ان کے مذہب کے اندر حرام ہے، لیکن اس کے باوجود کبھی بھی ہمیں نظر نہیں آتا کہ کسی کوئی سیکر جو ہے بے روزگار گھوم رہا ہو۔ پھر لوگ کہتے ہیں، اعتراض یہ کرتے ہیں کہ جناب داڑھی رکھنے والے کو لوگ بری نگاہ سے دیکھتے ہیں، داڑھی بہت بدنام ہو گئی آج کل۔ تو دیکھیے عزت و ذلت کا معیار پروردگار ہے، یعنی کب تک ہم فاسقوں فاجروں اور یہود و نصارہ کو خوش کرنے کے لیے، خاص طور پر وہ افراد کے جو کہ باہر ممالک میں ہیں اور داڑیاں رکھ کے جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جابس ملنی ہم کو بعض اوقات مشکل ہو جاتی ہیں، تو دیکھیے اسلام کے بارے میں پھر بہت معذرت خواہانہ قسم کا ان کا لہجہ ہو جاتا ہے۔ دیکھیے ان یہود و نصارہ جن کو خوش کرنا چاہتے ہیں، قرآن کی آیتیں کہ ولن ترضیٰ انکل یہود و ولن نصارہ حتی تتبعہ ملتہم، یہ یہود و نصارہ تم سے کبھی راضی نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ تم ان کے دین اور مذہب کو اختیار کر دو، کہ کبھی راضی ہو ہی نہیں سکتے آپ سے۔ تو ایسے افراد کہ جو کہ آپ کے رسول امام کی سنت کی توہین کر رہے ہوں، ان کا مذاق اڑا رہے ہوں، تو ان کو خوش کرنے کے لیے ہم خدا و رسول کو ناراض کر دیں۔ تو دیکھیے یہ تمام چیزیں ایسی ہیں کہ جو ہر شخص کو سوچنا چاہیے کہ جو بھی شخص داڑھی جو ہے وہ مون رہا ہے، تو یہ افراد کبھی بھی آپ سے راضی نہیں ہو سکتے، تو ان کو راضی کرنے کی فکر بھی نہیں کرنی چاہیے۔ اور ایک بات اور یاد رکھنی چاہیے کہ بہرحال داڑھی کا رکھنا، یہ پردوں کو اس اعتبار سے آپ کو سمجھانے کی ضرورت ہے کہ داڑھی کا رکھنا اسلامی شعائر میں سے، اور ہر قوم اور ہر دین اور ہر ملت جو ہے وہ اپنے شاعر کا خیال رکھتی ہے، اپنی تہذیب کا خیال رکھتی ہے، اپنی ثقافت کا خیال رکھتی ہے اور اپنے رسومات کا احترام کرتی ہے. ابھی آپ نے دیکھا کہ تھوڑے دن پہلے اولمپکس ہوئے، اس اولمپکس انگلینڈ میں ہوئے. ان اولمپکس میں انگلینڈ نے اگر آپ نے افتتاحی تقریب اس کی دیکھی ہو، مکمل طور پر اپنی تہذیب اور ثقافت کا اس کے اندر اظہار کیا اور کہا کہ ہماری بہت پرانی تمدن ہے، ہماری بہت پرانی تہذیب ہے اور اس کے اندر بہت انہوں نے پوری تہذیب اور ثقافت اپنے پرانے جو اولڈ ان کا انگلینڈ ہے وہ ساری اپنی تہذیب اور ثقافت کا پرچار کیا ہے اولمپکس کے اندر اور اس کو مثلیہ طور پر متعارف کرایا ہے لوگوں کے اندر، اپنی تہذیب کو اجاگر کیا. دیکھیے کہا جاتا ہے کہ جس وقت انگریز ہندوستان میں آیا تھا نا تو 16ویں صدی عیسوی میں ہندوستان میں انگریز آیا، 300 سال گزرنے کے باوجود بھی اس نے اپنا یونیفارم جو تھا ایک لحاظ سے انگریزوں کا، گرم ملک میں آنے کے باوجود، گرم ملک میں، انڈیا گرم ملک تھا اور ابھی بھی ہے، اس کے باوجود انہوں نے اپنے لباس کو ترک نہیں کیا، وہی کوٹ پہنا انہی گرمیوں میں، وہی ٹائی، وہی پینٹ، وہی ہیٹ، کبھی بھی نہیں چھوڑا اس. اور جس وقت انڈیا کے اندر انگریز آیا ہے وہاں پر انڈیا کی آبادی 135 کروڑ تھی ہندوستان میں، اور اس کے بعد آج 1 ارب سے متجاوز ہو چکی. لیکن وہ 35 کروڑ افراد بھی اپنی جو انگریزوں کی بود و باش تھی اور جو طور طریقے تھے وہ 35 کروڑ افراد بھی بدل نہیں سکے ان کا. انہوں نے اپنے وہی لباس رکھا، انہوں نے اپنی وہی زبان رکھی، انہوں نے وہی انداز رکھا، اپنی وہی اقدار رکھی، اپنی وہی رسومات رکھی، سب کی سب ویسی اپنی جداگانہ ایک حیثیت برقرار رکھی. اچھا اب اس کے لحاظ سے اگر آپ دیکھیں سکھوں کو، ابھی تھوڑی دیر پہلے بھی ان کا تذکرہ ہوا، سکھوں کو دیکھیے، کسی بھی جگہ پر چلے جائیں، کسی بھی ملک چلے جائیں، کسی بھی حد تک کے بڑے سے بڑے عہدے پر چلے جائیں، انڈیا کا پرائم منسٹر ایک سکھ، جو جائنٹ ڈیموکریسی کہی جاتی ہے، جس کی آبادی یعنی پوری دنیا کی آبادی 6 ارب ہے، جس میں 1 ارب سے زیادہ تو فقط انڈیا میں لوگ ہیں. آپ دیکھیں کہ یہ لوگ بالکل نہیں شرماتے اپنی اس کو، اپنی جداگانہ ایک مذہبی حیثیت انہوں نے برقرار رکھی ہوئی، کسی سے نہیں شرما رہے. اسی طریقے سے دیکھیے اسلامی شعار اور اسلامی اقدار اور اسلامی تہذیب بھی ہیں، اسلام کا ایک ثقافت ہے، اسلام کا ایک تمدن ہے. آپ اتنے آفاقی مذہب کی تعلیمات کے ہوتے ہوئے کیوں یہود و نصارہ کی پیروی کے اوپر کمر بستا ہے، کیوں ان جیسا بننا چاہتے ہیں؟ دیکھیے وہ یہود و نصارہ جن کو آپ خود دیکھ رہے ہیں کہ اسلام کا ان سے بڑھ کر دشمن کوئی نہیں، اور آج چاہے وہ گستاخانہ خاکے ہوں، ہر تھوڑے تھوڑے دن کے بعد وہ کس کس طرح سے یہ تمام مسلمانوں کو ہلکان کرنے کے لیے یہ تمام چیزیں ایک خاص سازش کے تحت اٹھاتے ہیں، اور مسلسل ایک عذاب کے اندر پوری مسلم امہ کو انہوں نے مبتلا کر کے رکھا ہوا اپنے ایجنٹوں کے ذریعے. تو ہم ان جیسا بننے کی کوشش کریں، ان جیسی اپنی شکل و صورت بھی بنا لیں، ان جیسی عادت و ادوار بھی بنا لیں، بہت افسوسناک مقام ہے کہ اگر کوئی شخص اس طرح سے اپنا حلیہ ویسا بنانے کی کوشش کرتا. اب دیکھیے کتنے اس کے اوپر اعتراضات کی جاتے ہیں. اچھا بس 10 منٹ بعد، کیونکہ گرمی بہت ہے، تھوڑا سا آپ کو وقفہ دے دیں گے 10-15 منٹ کے اندر، تاکہ یہ گرمی وغیرہ یہاں پر کچھ کوشش کریں گے کم ہو جائے. ایک اعتراض ہی کیا جاتا ہے کہ بھائی داڑھی رکھنا آخر واجب کیوں ہے، ہمیں وجہ بتائیے داڑھی رکھنا کیوں واجب، اس کا فائدہ کیا. دیکھیے پہلی بات یہ بات یاد رکھ لینی چاہیے، ایک جملہ ہے اب کہ اسلام کے تمام احکامات ذو مصلحت ہیں اور اس کی تمام ممنوعات ذو مفسدہ ہیں. اسلام کے جتنے بھی احکامات ہیں چاہے آپ کو سمجھ میں آئیں یا نہ آئیں، ان کے اندر کوئی نہ کوئی مصلحت اور بہتری پائی جاتی ہے، اور اس کی جتنی ممنوعات ہیں، جس جو کچھ بھی اسلام نے منع کیا ہے اس کی یقیناً اس کے اندر کوئی نہ کوئی خرابی پائی جاتی ہے جب ہی منع کیا ہے، چاہے فی الحال وہ خرابی آپ کو سمجھ آ رہی ہو یا نہ آ رہی، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. تو بہرحال ابھی چاہے ہمیں سمجھ میں نہ آئے، عالم آخرت میں ضرور سمجھ آ جائے گی کہ اس کا فائدہ کیا ہے، یہ کیوں واجب قرار دی گئی. تو بہرحال فائدے ہیں اس کے اندر، اس حکم میں، اور اس کے اندر اس کے خلاف ورزی کرنے میں کچھ نقصان ہے، تو چاہے ابھی سمجھ نہیں بھی آئے لیکن آگے چل کر ہم کچھ فائدے اور نقصانات کا تذکرہ بھی کریں. پھر کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جناب اسلام جو ہے وہ دین فطرت ہے اور ہر بچہ داڑھی کے بغیر پیدا ہوتا ہے. ایک صاحب نے ایک دفعہ ایک عالم سے محفل میں، بھری محفل میں سوال کر لیا کہ جناب اسلام دین فطرت ہے، ہر بچہ جب بغیر داڑھی کے پیدا ہو رہا ہے اس کا مطلب اسلام کو داڑھی مطلوب نہیں. ان عالم نے کہا کہ ٹھیک ہے پھر بچے جتنے بھی پیدا ہوتے ہیں سارے شروع میں سب کے سب بغیر دانت کے پیدا ہوتے ہیں, تو آپ سارے دانت توڑ دیجیے اپنے. تو حاضرین میں سے کسی شخص نے کہا کہ مولانا بہت دندان شکن جواب دیا آپ نے. تو بہرحال یہ تمام چیزیں ایسی ہیں کہ جو اس قسم کے فضول یا قسم کے جو جتنے بھی فضول قسم کے بھی اعتراض ہیں وہ بھی آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ عام طور پر اس قسم کی باتیں لوگ کرتے ہیں, اور پھر جب اس قسم کی باتیں کرتے ہیں لوگوں کے پاس جواب نہیں ہوتے تو مختلف اس قسم کی چیزوں کی طرف اور شکوک و شبہات جو ہے پیدا کرتے ہیں. کچھ لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ جناب اگر ہم داڑھی رکھ لیں تو لوگ بہت مذاق اڑاتے ہیں, لوگ مذاق اڑاتے ہیں. دیکھیے باقاعدہ ایک کتاب میں ایک عیسائی نے لکھا ہے جس کا حوالہ میں نے پڑھا, براہ راست کتاب تو نہیں پڑھی, حوالہ پڑھا ہے کہ اس نے لکھا ہے کہ بہت سے عیسائی حضرات جو کہ داڑھی کا مذاق اڑاتے ہیں وہ اصلاً یسوع مسیح کا مذاق اڑاتے ہیں. یعنی اس نے اپنی کتاب کے اندر یہ بات لکھی, یعنی جب ایک عیسائی یہ بات کہہ رہا ہے کہ داڑھی کا مذاق اڑانا گویا یسوع مسیح کا مذاق اڑانا ہے, تو وہ ہمارا نبی جو حضرت عیسیٰ کا بھی آقا ہوں مولا اور سردار ہوں, آپ خود سوچیے کہ اس کا مذاق اڑانا, اس کی سنتوں کا مذاق اڑانا کتنا بڑا گناہ ہوگا. بعض اوقات لوگوں نے آپ کو اسے پوچھا بھی تھا کہ لوگ بہت مذاق اڑاتے ہیں داڑھی رکھنے, تو آقا کوئی نے جملہ یہی استعمال کیا تھا کہ لوگوں کے مذاق اڑانے سے اس میں خدا نہیں بدلتا, اور اس بات کو قابل اعتنا نہیں سمجھا. تو بہرحال ابھی آگے چل کر سب سے آخر میں جب مولانا صادق حسن صاحب کا داڑھی کے سلسلے میں کلپ آپ لوگوں کو دکھاؤں گا تو اس کے اندر ایک تفصیل سے انہوں نے آقا کوئی کے حوالے سے جو ایک واقعہ بھی بیان کیا ہے اس کے اندر اس کی مزید تفصیل آ جائے. تو لوگوں کے مذاق اڑانے سے کچھ نہیں ہوتا, تو اب تو دیکھیے اب آج کل کون مذاق اڑاتا ہے, آج کل تو داڑھی رکھنا ویسے بھی فیشن میں شمار ہو گیا ہے, اب تو کوئی مذاق نہیں اڑا رہا ہے. اور اگر دیکھیے اگر ہم نے ان مذاق اڑانے والوں کا خیال کیا, یہ تو قرآن کی آیتیں ہیں, بعض اوقات قرآن کی آیتوں کو غور سے پڑھنا چاہیے. قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. باقاعدہ سورة توبہ کی جو آیت ہے کہ رسول ان سے کہہ دو کہ اگر تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی اور تمہاری بیویاں اور تمہارے خاندان والے اور وہ مال جو تم کماتے ہو اور وہ تجارتیں جن کے تمہیں ماند پڑ جانے کا ہمیشہ خدشہ رہتا ہے اور تمہارے بلند و بالا یہ مکانات جو تمہیں بہت پسند ہیں, اگر یہ سب کچھ تم کو اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ اور اس کی راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ پسند ہے تو اس بات کا انتظار کرو کہ عذاب خدا تم کو آ لے, اور اللہ فاسقوں کی ہدایت نہیں کرتا. دیکھیے باقاعدہ اس قسم کی آیات ہے, ایک ایک رشتہ گنوایا ہے کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمارے باپ منع کر رہے ہیں پردہ کرنے سے, ہمارے مثلا بیوی منع کر رہی ہے داڑھی رکھنے سے, ہم جو ہے کوئی بھی حکم پہ عمل کرنا چاہتے ہیں, تو اگر ہم ان کی محبت میں اپنی داڑھی کو مونڈ لیں کہ بھائی کیا کریں مجبور کر رہے ہیں ان کے ساتھ ہی رہنا ہے, تو قرآن میں آگے کہ اگر تمہارے باپ تمہارے بیٹے تمہارے بھائی تمہاری بیویاں اور جناب تمہارے خاندان والے تمہارے اموال تمہاری تجارتیں تمہارے گھر یہ اگر تمہیں اللہ اس کے رسول اور اس کی راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ عزیز ہیں تو اس بات کا انتظار کرو کہ عذاب خدا تم کو آ لے, اور خدا بھی فاسقوں کی ہدایت نہیں کرتا. تو اتنی چھوٹی چھوٹی بات ہے کہ ان افراد سے جو گھروں کے اندر رہ رہے ہیں ان سے آدمی مجبور ہو کر اتنے بڑے بڑے اور عظیم گناہوں کا ارتکاب کر ڈالے اور اس کو بالکل پرواہ نہ کرے, بہت ہی خطرناک ایک رویہ. تو بہرحال یہ تمام چیزیں ہیں, اور یہ جتنے بھی افراد آج یہاں پر مذاق اڑا رہے ہیں احکامات اسلامی, ذرا سا کوئی نوجوان ابتدان داڑھی رکھتا ہے تو گھر میں بہنیں اس کا مذاق اڑانے لگتی ہیں, گھر میں بھائی اس کا مذاق اڑانے لگتے ہیں, یہ کیا داڑھی رکھ لی, بیچارہ جو نیا نیا داڑھی رکھتا ہے اس کی ذرا داڑھی نکلتی بھی بےہنگا قسم کی اور اس کا مذاق اڑانے لگتے ہیں, کوئی جو ہے وہ بکرے سے تشبیہ دینے لگتا ہے, کوئی کسی چیز سے اس کو جو برا والا کہتا ہے, یعنی اس طرح سے اس کا مذاق اڑایا جاتا ہے. جو بھی اس دنیا میں مذاق اڑائے گا, باقاعدہ موت کی جو گفتگو ہمارے جو دروس ہوئے تھے اس کے اندر اس بات کی تفصیل آئی تھی کہ آخرت میں ان تمام افراد کے ساتھ مذاق کیا جائے گا, کہا جائے گا جاؤ جنت میں داخل ہو جاؤ, جیسے جنت کے دروازے پر پہنچیں گے جنت کا دروازہ بند ہو جائے گا, اس کے بعد دوسرے دروازے کی طرف بھیجا جائے گا, وہاں جاؤ. خوشی خوشی جنت میں داخلے کے لیے جائیں گے, جیسے قریب پہنچیں گے جنت کا دروازہ بند ہو جائے گا. حتیٰ کہ یہ بارہا ان کے ساتھ یہ مذاق کیا جائے گا وہاں پر کہ تم اس دنیا میں مذاق اور استہزاء کیا کرتے تھے نا مومنین کے ساتھ, آج یہاں پر عذاب خدا کا مزہ چکھو, یہ تمہارے ساتھ بھی مذاق کیا جائے گا, اس کے بعد پھر جہنم میں داخل کیا جائے گا. سوچیے کسی کو نوید سنائی جائے کہ جاؤ جنت میں جا کر داخل ہو جاؤ, اور اس کے بعد پھر اسے جہنم میں بھیج دیا جائے, کتنا اس کے ساتھ افسوس کا مقام وہاں پر ہو. تو بہرحال یہ تمام چیزیں جو مذاق اڑا رہے ہیں ان کو بھی دماغ میں رکھنی چاہیے, اور جس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ ان افراد کی وجہ سے اتنے بڑے حکم خدا کو جو ہے وہ فراموش نہ کرے. اچھا اب دیکھیے, بہت سارے افراد مذاق اڑانے کے اعتبار سے ان کی داڑھی صحیح نہیں نکلتی, جتنے میں نکلے وہ رکھیں. کتنی ایسی چیزیں ایران کے صدر رہ چکے ہیں, دو دفعہ ہاشمی رفسنجانی, اتنے بڑے عالم بھی ہیں, اور بس بہت سارے افراد کے ساتھ ایسا ہے کہ صحیح داڑھی نہیں نکلتی, لیکن جتنے بھی چند بار بھی نکلتے ہیں, میں نے اپنی تو کسی کتاب کے اندر نہیں پڑھا, البتہ اہل سنت کی بہت سے علماء کی جو تقاریر ہیں ان کے اندر ایک بات سنی ہے, اگرچہ میں نے روایت آنکھوں سے میں نے دیکھی نہیں ہے کہ وہ اس قسم کی کچھ, اس کا مفہوم یہ ہے کہ کسی صحابی کی داڑھی میں ایک ہی بال تھا, وہ شرمندگی کی وجہ سے ایک دفعہ مون کر آ گئے تو پیغمبر نے کہا کہ تمہاری اس داڑھی کے ساتھ جو ہے وہ فرشتے جو ہے وہ جھولا جھولتے تھے, اس قسم کی کوئی بات ہے کہ تم نے اس کو کیوں منڈوا دی. یعنی ایک بال بھی اگر ہے تو اس کو موننا جو ہے وہ جائز نہیں, کسی بھی قسم کے اگر ہو کہ بس ہے کہ جس طرح کی بھی داڑھی نکلی اس کو تھوڑا بہتر بنانے کی کوشش کریں, لیکن بالفرض اگر کبھی ایسا ہو جائے تو نئی داڑھی صحیح نکل رہی ہے تو جتنی بھی نکلے اس کے مطابق رکھنا پڑے گی. اسی طریقے سے آیت اللہ, بلکہ ہمارے علماء میں سے جو آیت اللہ محسن الحکیم گزرے ہیں, ان کے اولادوں میں سے آقا عبدالعزیز الحکیم, ان کا کچھ ہی عرصے پہلے لنگ کینسر سے انتقال ہوا, یہ عبدالعزیز الحکیم ہے, خود ایران میں ان کا انتقال ہوا. اچھا لنگ کینسر میں ہوتا ہے کہ کیمو تھراپی وغیرہ ہوتی ہے تو جسم کے سارے بال جھڑ جاتے ہیں, تو جسم کے بال جھڑ گئے تو داڑھی کے بال بھی سارے جھڑ گئے عبدالعزیز الحکیم. تو ایک عالم ہو کو سوچی کہ اس کے لیے جو ساری زندگی داڑھی رکھنا جس کا شعار اور طریقہ رہا ہو, اس کی داڑھی کے بال جو ہے وہ جھڑ جائے تو کتنا ایک شرمندگی کا تھا ایک مقام, لیکن پروردگار نے جیسا بھی جو طریقہ کار رکھا ہے, اگر چند بال بھی ہیں تو چند بال ہی انسان جو ہے وہ رکھے. تو بہرحال دیکھیے یہ عبدالعزیز الحکیم جس وقت داڑھی تھی, اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ پھر کچھ ہی عرصے پہلے بھی چند سال پہلے ان کا انتقال ہو گیا. اور دیکھیے بہت سارے افراد ایسے ہیں جو لوگ کہتے ہیں کہ جناب رزق میں کوئی کمی ہو جاتی, بہت سے نائی حضرات ہیں انہوں نے باقاعدہ لکھ کر لگایا ہوا ہے کہ یہاں پر داڑھی نہیں مونڈی جاتی, اور وہ داڑھی نہیں مونڈتے. اور یقین کیجئے میں خود ایک جگہ ایک ایسی جگہ سے واقف ہوں جس نے لکھ کر لگایا ہوا باقاعدہ کہ یہاں داڑھی مونڈی نہیں جا سکتی, یہاں ہم داڑھی نہیں مونڈتے. لوگ کہیں کہ وہاں پر یقین کیجئے 40-40, 50-50 افراد لائن بنا کر انتظار کر رہے ہوتے, اس کا رزق اتنا وسیع ہو گیا. تو لوگ یہ کہیں گے جناب اس سے کرنے سے رسک میں کمی ہو جائے گی, جاب نہیں ملے گی, اور یہ نہیں ہوگا اور وہ نہیں ہوگا. ایسا نہیں, ہم نے آنکھوں سے اس کے اندر برکت دیکھی, لوگ نمبر لگا لگا کے جاتے ہیں, ڈھائی ڈھائی تین تین گھنٹے چار چار گھنٹے بعد ان کا جو ہے وہ نمبر آتا. یہ سب چیزیں ایسی ہیں کہ کوئی آسمان نہیں گرتا, کوئی کسی کا رسک کم نہیں ہوتا, یہ اپنے دماغوں میں چیزیں بنا رکھی. ایک نے کہا جناب کہ ہم ٹھیک ہے داڑھی تو مونڈ رہے ہیں, کسی کا دل تو نہیں دکھا رہے ہیں, دیکھیے یہ بھی ایک اعتراض ہوتا. تو دیکھیے ایک شاعر تھے مرزا قتیل, قتیل شفائی نہیں مرزا قتیل, ایک ایرانی حکایتوں میں ملتا ہے کہ ایرانی ان کا مقصد ہو گیا. مرزا قتیل جو داڑھی مونڈا کرتے تھے, ایک دن وہ ایرانی آیا ان کے پاس, دیکھا مرزا قتیل داڑھی مونڈ رہے, کہا کہ آپ ریش کی تراشی آپ داڑھی مونڈ رہے. انہوں نے کہا بھلے موئے مجھ تراشم بھلے دل کسے راہ نہ میں خراشم, ہاں دلی ہاں داڑھی تو مونڈ رہا ہوں کسی کا دل تو نہیں دکھا رہا. ایرانی نے کہا ارے ارے تیرے دل رسول میں خراشی, آپ کہہ رہے میں کسی کا دل نہیں دکھا رہا, داڑھی مونڈ کر رسول کی سنت کی توہین کر کے رسول خدا کا دل دکھا رہے ہیں. بس یہ سننا تھا کہ مرزا قتیل جو ہے غش کھا گئے, جب ہوش میں آئے تو ان کی زبان پہ شعر تھا کہ جزاک اللہ کے چشمم باز کر دی, میرا باجانے جا ہمراز کر دی, تمہارا بہت بہت شکریہ کہ تم نے مجھے میری آنکھیں کھول دی اور میرے محبوب سے مجھ کو ہمراز کر دیا ہے اور مجھے اس سے ملا دیا. اور
اللہ
تو کسی کا دل نہیں تو پھر ارے تم رسول کا دل دکھا رہے ہو, تم آئمہ کا دل دکھا رہے ہو. باقاعدہ یہ بھی میں نے کتاب کے اندر تو نہیں پڑھا, البتہ ہمارے استاد مولانا صادق حسن صاحب قبلہ نے اپنی تقریر کے اندر جو ہے وہ بیان کیا, یقیناً ان کے پاس تو اس کا ریفرنس ہوگا, کہ باقاعدہ ایک زائر کا جو کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے روضے کی زیارت کے لیے گیا, جب وہ زائر پہنچا تو امام حسین علیہ السلام اس کے خواب میں آئے رات کو جب سویا, اور کہا کہ اے شخص تیرا ایک عمل ایسا ہے جو روزانہ ہمارے جسم کو زخمی کر دیتا. تو تڑپ گیا, حیران رہ گیا, مولا میرا عمل میں تو محبت میں زیارت کے لیے آیا ہوں. کہا ہاں تیرا روزانہ یہاں پر آ کر داڑھی کو موننا یہ ہمارے جسم کو زخمی کر دیتا, یہ ہمارے جسم کو زخمی کر دیتا. تو بہرحال بہت سے لوگ اس پہ بڑا ناراض بھی ہوتے جب مولانا نے یہ روایت جو ہے سنائی تھی کسی تقریر میں, ایک صاحب اور نے ذکر کیا کہ وہ بڑے ابتدان جو ہے بڑے ناراض ہوئے تھے اس کے اوپر کہ یہ کیسے ممکن ہے کیا ہے وغیرہ. تو بہرحال اچھا بہت سے لوگ ایک اعتراض اور کرتے ہیں کہ اگر یہ داڑھی مننا اتنا ہی ضروری ہے تو بعض مشہور خطبہ اور ذاکرین بھی تو داڑھی نہیں رکھتے. اب اس پہ ویسے آگے چل کر تفصیل سے ہماری بات آئے گی. ایک بات یہ یاد رکھ لیجئے کہ لوگوں کو دیکھ کر کبھی بھی اسلام کو نہیں پہچاننا چاہیے. مول معصوم, فیل معصوم اور تقریر معصوم فقط یہ حجت, حتیٰ کہ کسی مجتہد کا قول فیل اور تقریر کی حجت نہیں ہوتی. ایک بات یہ دماغ میں رکھ, مرجع عالم بھی اگر کوئی شخص ہے اور وہ کوئی کام کر رہا ہے تو وہ حجت نہیں کہ ہم نے اپنی آنکھوں سے مثلا خود دیکھا ہے. مثلا کسی سے جگہ گئے وہاں تیس رمضان چل رہی ہے اور آپ نے دیکھا عراق گئے کہ عبداللہ سستانی مثلا مثال دے رہا ہوں اس کو, وہ اصل مسئلہ نہ سمجھیے گا, دیکھا کہ وہ ناشتہ کر رہے ہیں بیٹھے. اب آپ یہ نہیں کہہ سکتے بھائی یقیناً پھر تو آج عید کا دن ہوگا ان کے پاس اطلاع آ گئی ہوگی. نہیں, آپ کو کیا پتا ان کا فیل جو حجت نہیں, ہو سکتا ہے کہ کوئی اور وجہ ہو سکتا ہے بیمار ہو, بیماری کی وجہ سے روزہ نہ رکھا ہو, کسی اور وجہ سے روزہ ان کے اوپر ثابت ہو. یعنی ان کو عمل کو دیکھتے ہوئے کبھی اپنے لیے حکم نہیں لگا سکتے. تو اگر کوئی بہت سے ذاکرین خطبہ اگر وہ داڑھی نہیں رکھ رہے ہیں تو ٹھیک ہے, وہ ان کا فیل ان اپنے مطابق جو ہے وہ دیکھا جائے گا. ان کی اچھا بہت سارے قسم کے بھی مسائل ہوتے ہیں کہ بعض اوقات لوگ کہتے ہیں کہ بہت بڑی داڑھی ان کی ہونی چاہیے, بہت سے خطبہ اور ذاکرین کی ذرا ہلکی داڑھی ہوتی ہے. ابھی تفصیلات جب میں مسائل کے آگے چل کر کچھ ذکر کروں گا وقفے کے بعد, اس کے اندر آپ کو دیکھیں گے کہ اس کے اندر وہ تفصیل بھی آئے گی کہ شرعی پیمانوں پر پوری اتر رہی ہوتی ہے لیکن آپ سوچتے ہیں کہ 40 قدم سے کیونکہ نظر آنی چاہیے جو کہ اسلام کا حکم نہیں ہے. تو اس لحاظ سے اس کے اندر جو ہے ان کو ایک سہولت ہے جس کا وہ فائدہ مثلا اٹھا رہے ہیں, ان کے لیے جائز ہوتی ہے رکھنا, لیکن آپ سوچ رہے ہیں کہ نہیں ہے. اچھا دیکھیے بالفرض اگر وہ کر بھی رہے ہیں اور مثال کے طور پر صریحاً بھی وہ داڑھی مونڈ رہے ہیں, گناہ کرتے ہوئے بھی مونڈ رہے ہیں, تو دیکھیے جو بھی وہ مجالس ادا پڑے ہیں ان کو ثواب ملے گا, اور جو گناہ کے کام کر رہے ہیں اس کا گناہ کا ان کو بھگتنا پڑے گا عذاب. جیسے کہا جاتا ہے سعد ابن معاذ کتنا مشہور ہے, سعد ابن معاذ کے فرشتوں کی صفوں پر صفیں آ رہی تھیں اور پیغمبر اسلام نے خود نماز جنازہ پڑھائی تھی, خود سعد کو قبر کے اندر جو ہے وہ دفن کیا تھا پیغمبر نے, اور اس کے بعد جب قبر بند ہو گئی تو پیغمبر اسلام نے رونا شروع کر دیا. یہ سعد ابن معاذ کی قبر ہے جنت البقیع, سعد رونا شروع کر دیا پیغمبر نے قبر کے اوپر اور کہا کہ سعد کو فشار قبر ہوگا. تو لوگوں نے پوچھا تو پیغمبر نے وجہ بتائی کہ سعد اپنی بیوی کے ساتھ بہت زیادہ بدسلوکی کیا کرتے تھے. یعنی سعد کی اپنی تمام چیزیں کہ پیغمبر نے خود دفن کیا, پیغمبر نے جو ہے وہ تمام انتظامات کیے, فرشتوں کی صفوں پر صفے سعد کے لیے نماز جنازہ کے لیے آئیں, لیکن جو نیکیاں تھیں اس کا ثواب ملا اور جو اتنا بڑا گناہ تھا اس کا ساتھ کو جو ہے وہ عذاب بھگتنا پڑا, فشار قبر ان کے ساتھ ہوا. تو بہرحال اگر وہ کوئی مشہور خطبہ بھی اگر اس قسم کی کوئی بات اگر کر رہے ہوں جو اسلام سے ٹکرانے والی ہو تو اول تو بہت سی جگہوں کے پر ان کو ایک ایج مل جاتا ہے اور ایک سہولت ہوتی ہے جس سے وہ فائدہ اٹھاتے ہیں کہ ہلکی داڑھی بھی رکھی جا سکتی ہے. تو آپ کے مطابق اگر نہیں ہوتی تو آپ سوچتے ہیں کہ نہیں ان کو وہ گناہ گار ہوں گے, جبکہ ایسی بات نہیں ہوتی. آپ کا کوئی سے بھی جب پوچھا گیا تھا کہ اگر کوئی شخص داڑھی نہ رکھے تو کیا عذاب اس کو ہوگا, تو کہا وہ جہنم کی آگ میں جلنے کا استحقاق پیدا ہو جائے گا. اس پہ باقاعدہ آیت اللہ جواب تبریزی نے حاشیہ بھی ان کے جواب پہ لکھا کہ چاہے جہنم میں جلائے جانے کا عذاب پر نکال دے یا کوئی اور بھی عذاب دے, یہ پروردگار کی اپنی مصلحت اور مرضی کے اوپر جو ہے وہ منحصر ہے کہ کوئی سا بھی جو ہے وہ پروردگار جو ہے وہ عذاب دے سکتا. اب بس اس کے بعد اب ہم اپنے دلائل شروع کریں گے. قرآن میں کہاں پر آیا ہے؟ جو لوگ اکثر اعتراض کر دیں گے بھائی یہ بتائیے کہ قرآن میں کہاں داڑھی کا آیا ہے اور احکام کیا ہے داڑھی کے, وہ ابھی آگے چل کر ہماری 5-7 منٹ کا وقفہ دے دیتے ہیں اور اس کے بعد پھر ہم اپنی گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. یہاں تھوڑی دیر کے لیے آپ 5-7 منٹ پہ فارغ ہو جائیں. وصلی اللہ علی محمد وعلیہ الطیبین الطاہرین. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو بات کچھ یہاں تک اس اعتراض تک آ گئی تھی کہ بہت سارے افراد یہ بات کہتے ہیں سلسلے میں کہ آخر قرآن میں کس جگہ پر آیا ہے کہ داڑھی کا رکھنا ضروری ہے. اگر آپ قرآن میں دکھائیں گے تو ہم مانیں گے, ورنہ ہم نہیں مانیں گے. تو ہم ان سے سب سے پہلے ایسے افراد سے یہ بات پوچھیں گے کہ کیا آپ لوگ حسبنا کتاب اللہ کہنے والے افراد میں سے؟ جب پیغمبر اسلام نے کاغذ اور قلم مانگا تھا تو بہت سارے اس وقت افراد نے جو کہ اس بات کے خلاف تھے, اس میں سے ایک شخص نے بڑھ کر یہ کہا تھا حسبنا کتاب اللہ, ہمارے لیے کتاب خدا کافی, ہمیں پیغمبر کے کسی فرمان کی ضرورت نہیں. مجالس میں جب اس سلسلے میں آپ کلام کوئی سنتے ہیں اس وقت تو بلند و بانگ نعرے لگاتے ہیں, لیکن جب عملی زندگی آتی ہے تو انہی افراد کے کردار کی پیروی کرنے لگتی. کیا خود قرآن نے یہ بات نہیں کہی کہ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا؟ کہ رسول جو تمہیں دے دیں اسے لے لو اور رسول جس کام سے منع کریں اس سے رک جاؤ. کیا خود قرآن نے یہ بات نہیں کہی؟ تو پیغمبر اسلام نے اگر کسی بات کو روکا ہے کسی کام سے تو کیا آپ ان کی بات کو نہیں مانیں گے؟ یہ تو قرآن کا حکم ہی تو ہے. کیا قرآن نے یہ نہیں کہا کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم؟ اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو, اور اولی الامر یعنی امام معصوم کی اطاعت کرو. تو اگر انہوں نے کسی چیز کا کوئی حکم دیا ہے تو کیا ہم ان کی اطاعت نہیں کریں گے؟ ان کی اطاعت کا حکم ایسے ہی ہے جیسے قرآن نے اس کے اوپر حکم دے رکھا ہے پہلے سے. وما ينطقوا عن الهوى ان هو الا وحی یوحى, کہ اپنی مرضی سے کوئی بات کہتے ہی نہیں, نہ رسول کہتا ہے نہ امام کہتا ہے, کہ جو کچھ کہتے ہیں یہ وحی پروردگار ہوتی. تو اگر ہم کوئی حدیث آپ کو دکھائیں گے تو کیا آپ ان کی بات کو نہیں مانیں گے؟ جبکہ قرآن خود کہہ رہا ہے کہ اپنی خواہش نفس سے کوئی بات کرتے ہی نہیں. اور کیا پیغمبر یہ نہیں کہہ کے گئے کہ انی تارکن فیکم مستقل ہیں, کہ میں دو برابر وزن کی چیزیں تمہارے پاس چھوڑ کر جا رہا ہوں, کتاب خدا اور میرے اطرت و اہل بیت. اگر اب امام کی کوئی حدیث ہم آپ کو دکھائیں تو کیا آپ نہیں مانیں گے؟ تو دیکھیے یہ وہ ہستیاں ہیں جن کا قرآن سے ازلی رشتہ ہے, وہ اگر کسی چیز کا حکم دیں تو کیا آپ اس کو نہیں مانیں گے؟ یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں قرآن صامت کی کوئی آیت چاہیے, قرآن ناطق جو بولنے والا قرآن ہے رسول اور ائمہ, ہم ان کی بات کو نہیں مانیں گے. دیکھیے یہ جو قرآن ہے نا, قرآن کے متعلق یہ بات کہی جاتی ہے کہ قرآن میں فقہ ہے لیکن قرآن فقہ کی کتاب نہیں, قرآن میں عقائد ہیں لیکن قرآن عقائد کی کتاب نہیں, قرآن میں تاریخ ہے لیکن قرآن تاریخ کی کتاب نہیں, قرآن میں جغرافیہ ہے لیکن قرآن جغرافیہ کی کتاب نہیں, قرآن میں طب ہے لیکن قرآن طب کی کتاب نہیں, قرآن میں فساد و بلاغت ہے لیکن قرآن جو ہے وہ گرامر کی کتاب نہیں. قرآن کا کام ہے انسان کا دماغ بنانا کہ وہ رسول اور امام کے ہر حکم کو ماننے کے لیے تیار ہو جائے. اب کتنی چیزیں ایسی ہیں جن کا قرآن میں کوئی تذکرہ نہیں لیکن وہ سنت سے ثابت ہیں, لہذا دو برابر وزن کی جو چیزیں کتاب خدا اور سنت رسول و ائمہ, یہ دو چیزیں ایسی ہیں, یہ دو برابر وزن کی چیزیں. اگر کوئی چیز قرآن میں نہیں ہے لیکن سنت سے ثابت ہے تو اس کو بھی لینا پڑے گا. تو اگر آپ قرآن سے الگ کر کے عطرت کو الگ کر دیں گے اور حدیث کو نہیں لیں گے تو ناقص اسلام آپ کے پاس آئے گا, بلکہ اسلام رہ ہی نہیں جائے گا. تو کتنی قرآن کی دیکھیے آیتیں بھی ایسی ہیں کہ جس کے اندر یہ بات کہی گئی ہے کہ رسول اگر کوئی فیصلہ دے دیں تو خبردار دل میں ذرا سی تنگی بھی محسوس نہیں کرنا, یا تو صریحاً مخالفت کے اوپر کمر بستہ ہوا جاتا ہے, جبکہ قرآن کہہ رہا ہے کہ ذرا سی تنگی بھی دل کے اندر جو ہے وہ محسوس نہ کرو. اچھا اب قرآن تو یہ کہہ رہا ہے پھر من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جو کوئی بھی رسول کی اطاعت کرتا ہے ایسے ہی جیسے اس نے خدا کی اطاعت کی. تو اگر ہم کوئی آپ کو حدیث رسول دکھائیں تو وہ آپ کیوں نہیں مانیں گے، جبکہ خود قرآن کہہ رہا ہے کہ رسول کی اطاعت اللہ ہی کی اطاعت ہے. اور مثلا اگر قرآن یہ کہے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو تمہیں رسول کی اتباع کرنا پڑے گی، یعنی رسول کی اتباع کو آپ کہاں چھوڑے جا رہے ہیں؟ کیا آپ کو صرف کیا آپ شیطانی توحید طرح کا کوئی نظریہ رکھتے ہیں؟ شیطان بھی تو دیکھیے یہ کہہ رہا تھا پروردگار تیرے حکم کو مانوں گا لیکن میں اس کو آدم کو سجدہ نہیں کروں، یہ شیطانی توحید ہے. دونوں چیزیں جو ہیں اگر رسول اور ائمہ کی سیرت میں کوئی چیز ہے اور وہ ثابت ہے تو اس کو آپ کو ماننا پڑے گا، اس کو لینا پڑے گا، ورنہ خود صحیح قرآن ہی کا انکار ہو جائے گا. اور دیکھیے کتنی قرآن کی آیتیں بھی کہ جس میں رسول کی پیروی کا حکم، قرآن کی آیت ہے کہ جو لوگ رسول کی مخالفت کرتے ہیں انہیں ڈرنا چاہیے کہ ان پر کوئی آفت آن پڑے یا کوئی دردناک عذاب جو ہے ان کے اوپر نازل ہو جائے. یہ باقاعدہ قرآن کی آیت ہے، جو بھی رسول کے حکم کی کوئی مخالفت کرے گا اسے ڈرنا چاہیے کہ اس پر کوئی آفت آن پڑے یا کوئی دردناک عذاب اس پر مسلط ہو جائے. تو بہرحال دیکھیے رسول کو اذیت پہنچانا، رسول کو اذیت دینا، یہ تمام چیزیں ایسی ہیں کہ یہ خود خدا کو اذیت دینے کے برابر ہے. تو بار بار صرف اسی بات کا رٹا لگاتے رہنا قرآن میں کہاں ہے، قرآن میں کہاں ہے، قرآن میں کہاں ہے، اصل میں خود قرآن ہی کا انکار. کتنی چیزیں دیکھیے ایسی ہیں جو قرآن میں نہیں ہیں، مبتلات وضو کوئی مکمل فہرست قرآن کے اندر نہیں ہے، مبتلات نماز کوئی مکمل فہرست قرآن میں نہیں ہے، روزہ کتنی چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے ساری کی ساری چیزیں قرآن میں نہیں ہیں. چند ایک چیزوں کو چھوڑ کر قرآن کے اندر تمام اس طرح سے مسائل بیان نہیں ہوئے ہیں. حج کے ہزاروں مسئلے کتنے قرآن کے اندر آئے ہیں، تقریباً اگر ویسے ہی کرف اندازے کے مطابق 14.5 لاکھ کے قریب فقہی مسائل ہیں. اگر ہم دیکھیں تو آیات الاحکام جو ہیں، آیات الاحکام ان کی تعداد تقریباً ایسی کوئی ملتا ہے کہ تقریباً 750 کے قریب ہے، جو مختلف کتابیں بھی اس پہ لکھی گئی جو احکام سے متعلق. ویسے تو علماء نے یہ بات بھی کہی، بہت سے علماء کا نظریہ کہ قرآن کی ایک ایک آیت کے اندر کوئی نہ کوئی حکم خدا ضرور بیان کیا گیا، لیکن اگر ہم اس کو چھوڑتے ہوئے وہ دوسرا نظریہ بھی رکھیں تو 750 آیات صرف احکام سے متعلق. حمص کی کتنی تفصیلات ہیں جو قرآن میں نہیں ہیں، خود نمازوں کی رکعات کی جو تعداد ہے وہ قرآن کے اندر نہیں ہے، نکاح و طلاق کے سینکڑوں مسئلے قرآن میں نہیں ہیں، طلاق کا جو طریقہ ہے وہ قرآن کے اندر نہیں ہے، نماز کا پورا طریقہ قرآن میں نہیں ہے، نجات و طہارت کے کتنے اہم مسائل کی تفصیل قرآن میں نہیں ہے. قرآن میں سب کے متعلق اشارے ضرور ہیں، مسائل ہیں اور قرآن نے ان چیزوں کا حکم دیا، لیکن اچھا اگر ہم ثابت بھی کر دیں کہ چلیں داڑھی کا مسئلہ قرآن کے اندر ہے، جیسے کہ ابھی آگے چل کر کچھ روایات سے تفاسیری جو ہے وہ ظاہر بھی ہو جائے گا، تو جو چیزیں قرآن میں سریان ہیں اس پہ کتنا عمل ہوتا؟ ایسے وہ افراد جو کہتے ہیں کہ داڑھی یہ بتائیے قرآن میں کہاں آئی، تو ہم ان سے پوچھیں گے کہ جو واضح طور پر جن احکام قرآن میں ان پہ آپ کتنے عمل پیرا، جھوٹ کے صراحت کے ساتھ قرآن کے اندر منع کیا گیا نا وہ تب بھی آپ بولتے ہیں، غیبت کو صراحت کے ساتھ منع کیا گیا نا وہ تب بھی آپ کرتے ہیں، تو پھر آخر کب ایسا ہوگا کہ ہم اگر داڑھی دکھا بھی دیں تو فوراً آپ اس کے اوپر عامل ہو جائیں گے؟ کیونکہ بہت سارے جو واضح ترین چیزیں اس پہ تو آپ عامل نظر نہیں آ رہے ہیں. اس کا مطلب ہے بس ایک بہانے بازی کر کے اس سے پیچھے چھڑانا جو ہے اس حکم سے، بس وہ آپ وہ چاہتے ہیں خالی. تو دیکھیے قرآن میں کہا ہے، سب سے پہلے تو قرآن کی جو آیت ہے سورہ روم کی 30ویں آیت، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ، خدا کی فطرت وہ ہے جس پہ اس نے انسانوں کو پیدا کیا ہے، اور خدا کی خلقت میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوتی. باقاعدہ مسائل شیعہ میں بھی ہے اور وافی میں بھی ہے پیغمبر اسلام کی حدیث کہ مجوسی جو تھے کہ مجوسی اپنی داڑھیوں کو بھونڈا کرتے تھے اور اپنی مونچھوں کو بڑھایا کرتے تھے، اور ہم اپنی مونچھوں کو ترشواتے ہیں اور اپنی داڑھی کو بڑھاتے ہیں، وہی الفطرہ، اور یہ وہی فطرت ہے جس کا قرآن نے حکم دیا. ابھی فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا والی جو آیت تھی پیغمبر نے کہا یہی فطرت، یہ داڑھی کو بڑھانا اور مونچھوں کا ترشوانا. مونچھوں کے سلسلے میں بھی آگے چل کر اس کا حکم بھی بیان ہوگا کہ اس میں شدن کیا مراد ہے. اس سے پوری صاف کرنا مراد نہیں ہے بلکہ وہ ایک اسلامی حکم ایک الگ ہے جو بھی آگے چل کر آئے گا. تو بہرحال اور یہ بھی بات کہی گئی ہے. تو دوسری آیت اس سلسلے میں جو شیطان کا قول جو ہے پروردگار نے نقل کیا ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 119 میں, ولا اضلنہم ولا امنینہم ولا امرنہم فلا یبتکن آذان الانعام ولا امرنہم فلا یغیرن خلق اللہ. شیطان نے کہا کہ میں ان لوگوں کے کو گمراہ کروں گا, میں ان کے دل میں خواہشات نفسانی کو پیدا کروں گا, اور میں ان کو حکم دوں گا کہ یہ جانوروں کے چوپایوں کے کانوں کو چیر ڈالیں, اور میں ان کو حکم دوں گا کہ خدا کی خلقت میں تبدیلی کو پیدا کریں. یہ قرآن کی آیت. اب یہاں پہ فلا یغیرن خلق اللہ, اس میں علماء نے اس پہ بحث کی کہ تغیر خلقت سے کیا مراد. تغیر خلقت بہت سے کہا علماء نے اس کی تفسیری بیان کی کہ اس سے مراد شرعی احکامات کے اندر تغیر و تبدل اس سے مراد, اور کچھ علماء نے اس بات کا بھی اشارہ کیا کہ اس سے مراد داڑھی کا موننا ہے. پروردگار نے داڑھی کو رکھا ہے, اب جو داڑھی مونتا ہے بہت سی روایات سے وافی میں بھی ہے عدائق الناظرہ میں بھی ہے کہ اس سے مراد داڑھی کا موننا ہے. تو روایات سے بھی یہ بات جو ہے وہ پتہ چلتی. اسی طرح سے جو تیسری آیت ہے اس سلسلے میں, تیسری آیت وہ سورہ نساء کی 125 آیت, وتبع ملۃ ابراہیم حنیفا, رسول کو حکم ہے کہ رسول تم کو ابراہیم حنیف کے آئین کی پیروی کرنا. تفسیر قمی میں ہے کہ اس کے اندر 10 چیزیں شامل تھیں, 10 چیزیں شامل تھیں کہ جو پیغمبر اسلام کو حکم تھا کہ جو حضرت ابراہیم کرتے آئیں ان کو تم کو بھی حضرت ابراہیم کے آئین کی پیروی کرنا. وہ ایفا الحا, اس میں ایک چیز ہے جو میں پوری حدیث اس وجہ سے نہیں پڑھ رہا ہوں کہ جو ہمارے موضوع سے متعلق ہے تاکہ وقت کم ہے ہمارے پاس. اس میں ایک ہے اپنی داڑھی کو بڑھانا, یہ حضرت ابراہیم کی اس میں شامل سنت کہ پیغمبر اسلام کو بھی اس بات کا حکم ملا کہ رسول تم کو ابراہیم حنیف کے آئین کی پیروی کرنا. اچھا بہت ساری روایات سے بھی بات ثابت ہوتی, اور ایک تو بہت ہی مشہور روایت ہے اس سلسلے میں جو مستدرک الوسائل کی پہلی جلد میں علماء نے نقل کی ہے. اہل سنت کے علماء میں سے ابن کثیر نے البدایہ و نہایہ میں نقل کی ہے, اور ابن جریر نے بھی اپنی تاریخ میں کہ پیغمبر اسلام نے جب خطوط لکھنے شروع کیے تھے اور ہر طرف پیغامات بھجوائے تھے تو اس میں ایران کے بادشاہ جس کا نام کسرا تھا, جس کا لقب بلکہ کسرا تھا, اس کو بھی پیغمبر نے خط لکھا, باقاعدہ پیغمبر کے خط جو کہ ان تمام افراد کے پاس گیا. اس میں لکھا ہی شروع میں یہ تھا خط میں کہ من محمد رسول اللہ الی کسرا عظیم الفارس, اور عبداللہ ابن حذافہ وہ یہ خط لے کر گئے. اچھا جب اس نے خط پڑھا کہ انتہائی شدید غصے میں آ گیا اور کہا کہ میرے نام سے پہلے اپنا نام لکھا ہے. کہنے لگا یہ کل کے بدبو عرب جو کل تک اونٹ کا دودھ پیتے تھے اور اونٹ کا گوشت کھاتے تھے, آج ان کی یہ ہمت و مجال کہ میرے نام سے پہلے اپنا نام لکھا ہے. اور اس کے بعد پیغمبر اسلام کے اس خط کو پارا پارا کر دی. پیغمبر اسلام کو جب اس بات کی اطلاع ملی کہ اس نے یہ کام کیا ہے تو پیغمبر اسلام نے اس کو بدعا دی کہ اللہم مرزق ملک ہو, کہ پروردگار اس طرح اتنے میرے خط کو پارا پارا کیا تو بھی اس کی حکومت کو پارا پارا کر دی. اور پھر بعد میں اس کی حکومت ختم ہوئی, اور اس کے بعد کتنی روایات میں بھی ملتا ہے کہ کسرا کے محلات کے سامنے جب امیر المومنین گزرا کرتے تھے تو دیکھ کے نگاہ عبرت سے لوگوں کو دکھاتے تھے کہ دیکھو یہ کسرا کے محلات ہیں, کل تک اس میں کس طرح کرو فر کے ساتھ یہ بادشاہ رہا کرتے تھے اور آج یہ دیکھو کیا حالت. تو اس نے اس کے بعد اپنے یمن کا جو گورنر تھا اس کو بلایا. اچھا حجاز اس زمانے میں یمن کے انڈر میں, حجاز جو ہے اس کے انڈر میں آتا تھا, اور اس نے کہا کہ معلوم کرو کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون ہے. اس گورنر کا نام تھا بازان. اس نے جو ہے وہ بازان کو بلایا اور اس نے بازان نے ایک فوجی دستے کا جو افسر تھا جس کا نام فرخت تھا اس کو جو ہے اس بات کو مقرر کیا اور اس کے ساتھ ایک اور شخص کو بھی مقرر کیا کہ جو کہ پیغمبر اسلام کے حالات پر اس زمانے میں نگاہ رکھے ہوئے تھا جس کا نام تھا باندیا. یہ دونوں آتش پرست مجوسی تھے. یہ دونوں افراد پیغمبر اسلام کی خدمت میں آئے. ابھی پورا واقعہ اس کے اندر کہ پیغمبر اسلام کی خدمت میں آئے اور اس حالت میں آئے کہ اپنی داڑیاں منڈوائے ہوئے تھے اور اپنی مونچھیں بہت زیادہ بڑھائے ہوئے تھے, جو بھی میں تفصیل اس کی آگے چل کے آپ کی خدمت میں پیش کروں. اچھا, اب پیغمبر کے سامنے جب اس حالت میں آئے فقرہ نظر الیہما, رسول نے انتہائی کراہیت اور نفرت کے ساتھ منہ کو پھیر لی اور کہا وقال ویلکما, تباہی ہو بربادی ہو جہنم ہو تمہارے لیے, میں امرکما بہذا, کس نے تم کو حکم دیا کہ ایسا ہولیا بناؤ. قال امرنا بہذا ربنا یعنی آنے کسرا, انہوں نے کہا کہ ہمیں ہمارے رب کسرا نے یہ حکم دیا, یعنی کہ اپنی مونچھوں کو بڑھائیں اور اپنی داڑیوں کو منڈوائیں. پیغمبر اسلام نے کہا فقال رسول اللہ لیکن ربی امرنی بے افاء لحیتی وقص شاربی, لیکن میرے رب نے مجھ کو یہ حکم دیا ہے کہ میں اپنی داڑھی کو بڑھاؤں اور اپنی مونچھوں کو ترشواؤں. باقاعدہ پیغمبر نے اس طریقے سے ان لوگوں کو اس بات کی تنبیہ کی اور انتہائی کراہیت اور نفرت کے ساتھ منہ کو پھیر لیا. اچھا, آپ دیکھیں اس روایت کے اندر کتنی ایسی باتیں ہیں کہ جو کہ آپ ایسے افراد کو بیان کر سکتی کہ دیکھو یہ کتنا ناپسندیدہ فعل ہے. یہ اس روایت سے پتہ چل رہا ہے کہ پیغمبر اسلام ان کی طرف دیکھنے دے, بلکہ یہ تو اس کے اندر ہے بہت سی روایت میں کہ وہ دو تین جگہوں سے پیغمبر کے پاس آئے, پیغمبر ہر طرف سے منہ پھیر لیتے, پیغمبر ان کی طرف نگاہ اٹھا کر ڈالنے کے لیے بھی تیار نہیں تھے. اچھا, دوسری بات یہ کہ وہ غیر مسلم تھے. اچھا, پیغمبر اسلام خولوں کا عظیم پر فائز تھے, مگر پھر بھی غیر مسلم ہونے کے باوجود ابھی اسلام تو قبول نہیں کیا کہ اسلام کے احکامات کے اوپر جو ان کو سختی کروائی جائے, لیکن پیغمبر اسلام نے پھر بھی منہ کو پھیر لیا. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ پیغمبر اسلام ایک کافر شخص سے بھی اس بات کی توقع نہیں کر رہے, تو اسلام قبول کرنے کے بعد کوئی شخص کی اتنی ڈٹائی کو قبول کر لیں گے کہ جو کافر ابھی اسلام کا پابند بھی نہیں ہوا ہے, تو پھر ایک سوچی کہ اس سے جب اتنی سختی ہو رہی ہے تو مومن سے کتنی سختی ہو اس سلسلے میں ہوگی. اور پیغمبر اسلام کے حیات اور وفات کے اندر اس سلسلے میں کوئی فرق نہیں, جو پیغمبر کا زندگی میں طریقہ تھا وہی ظاہری طور پر دنیا سے پردہ فرما جانے کے باوجود بھی. حیرت اس وقت ہوتی کہ یہ بھائی تمام افراد پیغمبر اسلام کی قبر کے سامنے بالکل وہاں پر حاضری کے لیے زیارت کے لیے وہاں پر آتے ہیں اور وہاں پر انہوں نے داڑھی صاف کی ہوتی. پھر دیکھیں پیغمبر اسلام کا حیات اور وفات میں طریقہ کار ایک ہی ہے. جب پیغمبر نے کراہیت سے اپنی حیات ظاہری میں ایسے افراد جو کہ داڑھی نہیں رکھتے تھے ان سے منہ کو پھیرا ہے, تو پیغمبر اسلام کا یہی طریقہ ان کی وفات کے بعد بھی جاری رہے گا. انسان کو خواہش نفس کا اتنا غلام نہیں ہونا چاہیے. وہ کہا جاتا ہے نا کس منہ سے رسول اللہ کی قبر پہ جائیں گے, تو جناب اسی منہ سے, اسی داڑھی مونڈے ہوئے منہ سے پیغمبر کی قبر کے اوپر جو ہے وہ جائیں گے کہ پیغمبر اسلام جو ہے کراہیت اور نفرت کے ساتھ منہ کو پھیر دیں. دوسرا علماء نے کہا کہ ایک اور خطرہ ان کے ساتھ بہت بڑا لگا ہوا ہے جو داڑھی مونڈتے ہیں, وہ ہے شفاعت نہ ملنے کا مسئلہ. سوچیے کہ ہمارے پاس کیا ہیں اعمال, ٹوٹے پھوٹے ناقص ناکارا, ان کے اوپر کسی بھی شخص کو کبھی بھی اعتبار نہیں کرنا چاہیے. اگر کوئی امید ہے بخشے جانے کی تو پیغمبر اسلام اور ائمہ معصومین کی شفاعت. اور اگر آپ یہ سوچیے کہ اس وقت پیغمبر اسلام نے منہ پھیر لیا جس وقت شفاعت کرنی ہوئی, تو شفاعت نہ ملنے کا سوچیے یقینی طور پر اس کا مطلب ہے کہ اخروی بربادی ہماری ہو جائے گی. تو کیوں ہم ایسی خطرناک ایک چیز کو اپنے ساتھ لے کر جائیں گے جس کے متعلق کبھی امکان ہے, جب پیغمبر زندگی میں منہ کو پھیر رہے ہیں تو اگر شفاعت کے موقع پر بھی منہ کو پھیر لیا تو ہماری اس وقت کیا حالت ہو. اچھا, اب دوسری بات یہ ہے کہ اس میں آگے ہم جس چیز ذکر کر رہے ہیں کہ یہ طریقہ مجوسیوں کا, یہ مشرکوں کا طریقہ کار ہے جو کہ مسلمان جس کو اڈاپٹ کرتے چلے جا رہے ہیں. اچھا, ان کا بھی جملہ یاد رکھے, انہوں نے کیا کہا کہ ہمارے رب نے ہمیں حکم دیا. علماء فرماتے ہیں کہ وہ کفار و مشرکین تو اپنے رب کے احکامات کے اتنے پابند ہوں, اور یہ جو مومن ہیں جو شیعہ ہیں جو نجیب الطرفین سادات ہیں یہ اپنے رب کے احکامات کے پابند ہوں, کتنے شرم کی بات کہ وہ فاسق و فاجر اور مشرک اور بدکار جو ہیں وہ تو آ کر کہہ رہے ہیں کہ ہمارے رب نے حکم دیا تو جیسے ہم نے رکھی ہوئی, کس طرح کی مونچھیں رکھی ہوئی ہیں اور داڑھی کو مونڈا ہوا. لیکن یہ افراد یہ صریحاً اپنے رب کی جو ہے وہ مخالفت کر رہے ہیں. وہ کافر و مشرک ہونے کے باوجود جو ان کا دنیاوی رب ہے جو بادشاہ اس کی اتنی احکامات کی پاسداری کر رہے ہیں. تو اچھا کچھ علماء کچھ افراد جو ہیں وہ یہ اعتراض بھی کرتے ہیں کہ دیکھیے داڑھی کا موننا تو ٹھیک ہے اس روایت سے پتہ چل رہا ہے, لیکن مونچھوں کا منوانے کا یعنی اس کے حرام ہونے کا تو پتہ چل رہا ہے, لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی تو ہے کہ مونچھیں منوانے کا بھی اس میں حکم ہے. تو دیکھیے یہ بھی اس لحاظ سے پھر واجب ہونا چاہیے. تو یہ بات یاد رکھنے کہ بہت دیگر دلائل سے علماء نے بات ثابت کی ہے کہ بعض اوقات ایک ہی روایت کے اندر واجب اور مختار حکم بھی آتے ہیں اور ایک ہی روایت میں حرام اور مکروہ حکم بھی آتے ہیں. تو بعض اوقات وہ دیگر دلائل سے پھر بات پتہ چلائی جاتی ہے کہ اس میں داڑھی کا بڑھانا اور مونچھوں کا منوانے سے مراد مونچھوں کا صاف کرنا یہ واجب نہیں, بلکہ اگر اتنی بڑھ جائے کہ وہ یعنی ایک ہی روایت میں واجب اور مستحب دونوں احکام جو ہیں وہ آ سکتے ہیں اور ایک ہی روایت میں حرام اور مکروہ کام بھی جو ہے روایت میں تذکرہ ہو سکتے ہیں. یہ روایت میں جو مونچھوں کو منوانے کا جو حکم آیا ہے وہ اس وجہ سے آیا ہے کہ جو ان کی حالت تھی کہ بہت زیادہ اپنی مونچھوں کو بڑھایا ہوا تھا. بعض اوقات ہمارے بھی یہاں بھی ہے کہ اتنا اگر بڑھایا ہوا کسی نے کہ وہ کھاد پیتے وقت پانی کے اندر یا کسی جگہ جو ڈوبنے لگے تو وہ کراہیت رکھتا ہے. یہ آپ کو صرف دکھانے کے لیے تاکہ ذہن نشین ہو جائے کہ اس میں کراہیت کے معنوں میں, تو اس میں کراہیت جس طرح غسلوں کی جو روایت ہے سب واجب اور مستحب غسل ایک ہی روایت میں ساتھ ساتھ بھی بہت سی جگہوں پہ بیان ہوئے, تو اس میں بہت جو واجب غسل ہیں ان میں واجب کا حکم لگایا جائے گا, جو مستحب غسل ہیں ان میں مستحب کا حکم لگایا جاتا ہے. دیکھیے بہت ساری اس کی مثالیں ایک دفعہ ملتا ہے, میں نے کسی جگہ کسی کتاب میں پڑھا تھا کہ انگریز ایک دفعہ مسلمان ہو گیا, لوگوں نے اس کو بہت بڑھایا کہ بھائی یہ جو تم نے داڑھی رکھی ہے تو یہ داڑھی رکھنا تو سنت ہے, تم نے بلا وجہ کیوں داڑھی رکھی. دیکھیے بہت سارے لوگ جب بھی کوئی اسلام کی طرف آتا ہے نا اس طرح کے گمراہ کرنے والے افراد بہت سارے اس کا راستہ جو ہے روکنے کے لیے آ جاتے ہیں. جیسے کہ آج کل ایک صاحب جو بہت مشہور ہو گئے ہیں پاکستان میں, ان کو جب کبھی اطلاع ملتی تھی کہ کسی کھلاڑی نے داڑھی رکھ لی ہے یا میوزک کو خیر آباد کہہ دیا, فوراً پہلا فون کال انہیں کا آتا تھا کہ بھائی تم کیا غضب کر رہے ہو, دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چلاؤ, گانا اور موسیقی بھی ساتھ چلاؤ اور نماز وغیرہ بھی پڑھتے رہو اور یہ داڑھی وغیرہ کیا رکھی ہے اس کو بھی مونڈو. ایک صاحب سے میں نام نہیں لے رہا لیکن آتا ہے اخبارات میں فوراً فون کرتے, تو اس طرح کے بہت سارے اس انگریز کو بھی وغیرہ آیا کہ یہ تو سنت ہے واجب تو نہیں ہے. تو دیکھیں انگریز نے کیا کہا, اس نے کہا کہ دیکھو مجھے اس تقسیم میں جانے کی ضرورت نہیں, جب رسول کا یہ طریقہ تھا تو مجھے ان کی سیرت کے اوپر چلنا ہے, چاہے واجب ہو چاہے مستحب ہو چاہے سنت ہو مجھے تو عمل کرنا ہے. جب ہائر اتھارٹی کی طرف سے جب کوئی آرڈر آ جاتا ہے تو اس میں پھر غیر ضروری اور ضروری کی چیزیں نہیں دیکھی جاتی, بس عمل کرنا ہوتا. تو ایک بالکل نیا نیا جو مسلمان ہو اس کی یہ سوچ ہے, اور جو جدید کشتی مومن چلے آ رہے ہیں ان کی سوچ اتنی زیادہ بہانے بازی کی کہ وہ نت نئے طریقے سوچ رہے ہیں کون سے ایسا بہانہ بنایا جائے جس سے ہم ان چیزوں سے نجات حاصل کر سکیں. تو ایک تو روایت یہ والی ہو گئی کسرا والی روایت جو کہ سلسلے میں پیش کی جاتی, دوسری جو ہے وہ بابا والبیہ کی روایت. اور بابا والبیہ پہ کتنی دفعہ ہمارا اس سے پہلے بھی درسوں میں تذکرہ ان کا ہو چکا ہے, یہ جو روایت ہے یہ اصول کافی میں بھی ہے اور وسائل الشیعہ کی پہلی جلد میں بھی, کہ وہ بابا والبیہ وہ خاتون ہے کہ جب امام زمان علیہ السلام ظہور کریں گے تو وہ بابا جو ہے امام کی انصار میں شامل ہوں. وہ بابا کہتی ہیں روایت کے اندر ملتا ہے کافی میں بھی یہ روایت ہے, وہ بابا کہتی ہیں میں نے امیر المومنین کو دیکھا کہ جو ہے وہ امیر المومنین ایک دفعہ بازار میں آئے تو ان کے ہاتھ میں ایک درہ بھی تھا, درہ تھا وہاں جو افراد بھی بغیر چھلکے کی مچھلیاں بیچ رہے تھے امیر المومنین ان کو ایک درہ مارتے تھے اور اس وقت ایک جملہ کہتے تھے کہ اے بنی اسرائیل کے مسخ شدہ اور جندے بنی مروان کے بیچنے والوں, اور ایک درہ مارتے تھے. فرات ابن احنف امیر المومنین کی صحابی ہیں روایت میں, وہ کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے کہ یا امیر المومنین یہ آپ جندے بنی مروان سے کیا مراد. امام نے فرمایا یہ وہ قومیں تھیں جو اپنے داڑھیوں کو مونتی تھیں اور اپنی مونچھوں کو بڑھاتی تھیں جس کی پاداش میں یہ مست کر دی گئی. باقاعدہ وسائل الشیعہ میں بھی ہے، اصول کافی میں بھی ہے، اتنی روایت کتابوں کے اندر یہ روایت. بعض اور امیر المومنین یہ والا جملہ کہتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے مقصودہ جھنڈے بنی مروان کے بیچنے والوں اور کوڑا مارتے تھے. جب انہوں نے پوچھا کہ مولا سے کیا مراد ہے تو امیر المومنین نے فرمایا کہ وہ قومیں تھیں جو اپنی داڑھیوں کو مونتی تھیں اور مونچھوں کو بڑھاتی تھیں، جس کی پاداش میں یہ مست کرتی تھیں. اچھا، علامہ مجلسی اول جو تقی مجلسی، علامہ بابر مجلسی کے جو والد تھے، انہوں نے روضۃ المتقین میں بھی اس روایت کو نقل کیا، اور وہی الفاظ ہیں اس کے اندر بھی کہ وہ قومیں تھیں جو داڑھی کو مونتی تھیں اور مونچھوں کو بڑھاتی تھیں، جس کی وجہ سے مست کرتی تھیں. اچھا، علماء یہ بات بھی بیان فرماتے ہیں کہ دیکھیے، عذاب خدا ہمیشہ کبیرہ گناہ کے اوپر آیا کرتا، گناہ نے کبیرہ پر، صغیرہ پر کبھی بھی عذاب خدا نہیں آتا. باقاعدہ یہ ممسوخات جو مست ہو گئی ہیں قومیں، یہ فقط چند روز تک ان کی نسل باقی رہی تھی، اس کے بعد یہ سب کے سب لوگ مر گئے. یہ جو بندر کی شکل میں تبدیل ہوئے تھے اور جتنے بھی مست ہو کر تبدیل ہوئے افراد، وہ تو نسلیں بہت جلد ختم ہو گئیں، چند دنوں کے اندر اندر سب ختم ہو گئے، مر گئے. اس کے بعد انہی کی شکل پر عبرت کے لیے پروردگار نے ان جانوروں کو خلق کیا، اچھا تاکہ لوگوں کے سامنے رہے کہ اچھا بغیر چھلکے کی مچھلی دیکھ کے آپ کو گناہ یاد آ جائے گا، یہ وہ قومیں تھیں کہ جو کہ داڑھی مونڈنے کی وجہ سے مست کر دی گئی، تو انسان اس گناہ سے اپنے آپ کو بچائے. بندر جو بنے ہیں، جو سور بنے ہیں، جو ہاتھی بنے ہیں، ان کو دیکھ ان سب کی روایت میں کہ کیسے کیسے چیزیں مست ہوئی، کن کن گناہوں کی پاداش میں. جب بھی ملتا ہے یہ ممسوخات کا پورا ایک چیپٹر ہے، تفصیل طلب ہے کافی، لیکن روایات میں ملتا ہے کہ بنو ولیا کے جو ظالمین ہیں، روایت میں یہ بات آئی کہ ہمیشہ چھپکلی کی صورت میں مست ہو کر مرتے ہیں بنو امیہ کے ظالم، مست ہو کر چھپکلی کی صورت میں. اور اصول کافی کی آٹھویں جلد میں باقاعدہ عبد الملک ابن مروان کے متعلق ہے کہ جب یہ مرا تھا تو مینڈک کی صورت میں مست ہو کے مرا تھا عبد الملک ابن مروان. مسائل کی جو پہلی جلد ہے اس میں باقاعدہ عمر سعد کے متعلق یہ بات لکھی کہ مرنے سے پہلے وہ بندر کی صورت میں مست ہو کے مرا تھا، اور اس کے گردن میں زنجیر بھی بندی ہوئی، عمر ابن سعد. تو لہذا انسان کو دیکھیے چاہیے کہ ایسی صورت بنائے وہ کہ جیسی پروردگار نے اس کو آسن تقویم پر خلق کیا ہے، وہ مسخ ہو کر ممسوخات یعنی جن کے اوپر عذاب خدا ہے ان جیسی شکلیں کیوں بنانا چاہتا ہے؟ بہترین شکل و صورت جس پر پروردگار نے اس کو پیدا کیا اس کو چھوڑ کر جو مسخ شدہ قومیں ہیں ان جیسی شکل بنا رہا ہے، اپنی کتنے افسوس کا مقام ہے. تو باقاعدہ روایت میں بھی یہ بات آئی کہ یہ مجوسیوں کا طریقہ کار ہے، کہ پیغمبر اسلام نے، یہ بات مسائل الشیعہ میں بھی ہے کہ پیغمبر نے فرمایا کہ اپنی داڑھیوں کو بڑھاؤ اور اپنی مونچھوں کو ترشواؤ، ولا تشبہوا بالمجوس، اور مجوسیوں سے شباہت اختیار نہ کرو، مجوسیوں سے شباہت اختیار کرنا، مسائل الشیعہ میں بھی ہے، معانی الاخبار میں بھی شیخ صدوق نے لکھا ہے، اور بعض جگہوں کے اوپر ولا تشبہوا بالیہود بھی آیا، یعنی یہی پورا روایت ہے کہ اپنی مونچھوں کو ترشواؤ اور اپنی داڑھیوں کو بڑھاؤ، ولا تشبہوا بالیہود، اور یہودیوں سے مماثلت اختیار، تشبہ اختیار نہ کرو، ان جیسی شکل و صورت اپنی نہ بناؤ. کیونکہ یہ بھی روایت میں بات آئی کہ من تشبہ بقوم فہو منہم، جو بھی جس قوم سے شباہت اختیار کرتا ہے وہ انہی میں سے ہو جاتا ہے. اچھا دیکھیے، روایات کے اندر مختلف طریقوں سے یہ چیز آئی، کہیں آیا ہے آف اللہ، کہیں آیا ہے اوف اللہ، کہیں آیا ہے ارف اللہ، کہیں آیا ہے ارج اللہ، اور کہیں آیا ہے وفر اللہ، یعنی کہیں اپنی داڑھیوں کو بڑھاؤ، کہیں اپنی داڑھیوں کو لٹکاؤ. ان معنوں میں مختلف الفاظ ہیں لیکن تعبیرات ایک ہی ہیں، یعنی اپنی داڑھی کو انسان مونڈے نہیں بلکہ اس کو رکھے. البتہ الفاظ بہت سی روایات میں الگ الگ بھی آئے. تو کچھ اور روایات ایسی ہیں کہ جس میں پیغمبر نے بات فرمائی کہ لیس منا من خلق، اب اتنا وقت نہیں ہے کہ پورا پڑھے، لیکن جو ہمارے اس سے متعلق ہے کہ اس شخص کا ہم سے کوئی تعلق نہیں جو اپنی داڑھی کو مونتا ہے. علماء نے کہا کہ پیغمبر اگر یہ جملہ استعمال کرے لیس منی، اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں، تو اس کا مطلب مسلمان رہتا ہے البتہ بہت بڑا گناہ گار، لیکن اگر یہ جملہ اگر روایتوں میں آتا ہے لیسا منا، اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں، اس کا مطلب ہے کہ بعض حالات میں وہ دائرہ اسلام سے بھی خارج سمجھا جاتا ہے. تو بہرحال یہ نہیں کہ بہنیں یہ حکم ہم کر لگا کے کسی کو کافر قرار دیتے ہیں، لیکن یہ کہ ایسا ہی تم نے کام کر لیا جیسے کافر کام کرتے ہیں. تو یہ تک روایات کے اندر اس طرح سے یہ چیزیں آئیں. اور ایک اور روایت جو کہ امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام سے، امام نے فرمایا کہ عشر خصال عملہا قوم لوط، دس ایسی خصوصیات تھی جن کی بنا پر قوم لوط کے اوپر عذاب نازل ہوا، وہ ہلاک ہو گئے. اس کے اندر اب دس چیزیں ایسی، بہت ساری چیزیں ہیں کہ وہ گانے بجانے کے شوقین تھے اور وہ غیر اخلاقی وہ مخصوص کام کیا کرتے تھے، اور وہ شرط لگا کر کبوتر اڑایا کرتے تھے، اور وہ جو موسیقی کے شائق تھے، اور وہ جو ہے وہ شراب پیا کرتے تھے. اور اسی کے اندر پھر آگے چل کر ہے کہ وہ اپنی داڑھیوں کو مونتے تھے قوم لوط والے، اور اپنی مونچھوں کو بتایا کرتے تھے. یہ باقاعدہ وہ دس خصوصیات کہ جن کی بنا پر قوم لوط کے اوپر عذاب نازل کیا گیا، اس میں ایک داڑھی کا موننا بھی باقاعدہ. علامہ جلال الدین سیوطی نے اس کو جامع الصغیر میں بھی نقل کیا ہے، اور بالکل یہی والی روایت کہ قوم لوط پر جو عذاب نازل ہونے کی وجوہات تھی ان میں ایک داڑھی کا موننا بھی شامل تھا. اور پھر ایک اور روایت کہ جو کہ امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام سے، وہ فرماتے ہیں کہ پیغمبر اسلام نے بات فرمائی کہ حلق اللحیت من المصلح ومن مصلح فعلیہ لعنت اللہ، کہ داڑھی کا موننا گویا مصلح ہونا ہے، اور جس نے اپنے آپ کو مصلح کیا اس پر خدا کی لعنت. مصلح کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد جب لوگ قتل کر دیتے تھے اپنے دشمن کو، تو اس کے بعد اس کے کان ناک کاٹ کاٹ دیا کرتے تھے، اس کو مصلح کرنا کہلاتا. تو پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ داڑھی کا موننا ایسے ہی جیسے مصلح ہونا، جیسے ہی جیسے مردے کا جو شکل بگاڑ دی جاتی، اور جس نے اپنی اس طرح کی شکل بگاڑی اس پر خدا کی لعنت. تو باقاعدہ یہ بھی روایات کے اندر یہ بات آئی. اچھا، اور اس کے علاوہ ایک اور روایت جو کہ تہذیب الحکام میں بھی ہے کہ پروردگار نے اپنے انبیاء میں سے ایک نبی پر وحی کی اور کہا کہ اپنی قوم سے جا کر کہہ دو کہ میرے دشمنوں جیسا لباس نہ پہنے اور میرے دشمنوں کی طرح کا کھانا نہ کھائیں اور میرے دشمنوں کی طرح اپنی شکل نہ بنائے، کیونکہ جس کسی نے بھی ایسا کیا وہ میرا ایسا ہی دشمن شمار ہوگا جیسے کہ وہ لوگ دشمن. یعنی پیغمبر کو باقاعدہ ایک وحی کی پروردگار ہے کہ میرے دشمنوں جیسے لباس نہیں پہنے. اب جو بھی اس قسم کے لباس جو کہ حرام لباسوں کے اسلام کے اندر پردے کے احکام میں بیان ہوا تھا، اس قسم کا لباس پہننا جس میں تشبہ بالکفار ہوتی ہو، اور وہ تمام کھانے کھانا جھٹکے کا کھانے کھانا، سور کھانا، ایسی تمام چیزیں پینا کہ جو کہ دشمنوں کا کھانا شمار ہوتی، وہ جو بھی کھائے گا وہ ایسا ہی دشمن شمار ہو، اور ان جیسی شکل بنانا. شکل بنانا یہ یہود و نصارہ اور مجوس کی جو ابھی آپ نے اس سے پہلے کی روایتیں سنی. تو یہ تمام چیزیں دیکھیے اس طرح کی ہیں کہ ان کو دماغوں میں اپنے ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ یہ تمام کے تمام روایت اس سلسلے میں وارد ہوئی. اچھا، اب باقاعدہ کچھ مسلمان علماء نے ایک اور روایت بھی لکھی کہ ایک دفعہ ایک مجوسی داڑھی منڈوا کر اور اپنی مونچھیں بڑھا کر رسول کی خدمت میں آیا. اچھا دیکھیے، ابھی جو ہے نا کہ مونچھوں کو بڑھانا وہ اس قسم کی مونچھیں رکھا کرتے تھے، اس قسم کی مونچھیں داڑھی کو منڈواتے تھے اور اپنی مونچھوں کو اس انداز سے مونچھوں کو تاؤ دینا جس کو کہا جاتا ہے، بہت سی روایتوں میں اس کا ترجمہ کیا گیا مونچھوں کو تاؤ دینا، یعنی جو اتنی بڑی بڑی مونچھیں رکھ کر ان کو تاؤ دیا کرتے تھے. پیغمبر نے فرمایا کہ ما ہذا، یہ کیا شکل بنائی ہوئی، یہ کیا ہے یہ؟ انہوں نے کہا قالا ہذا دیننا، یہ تو ہمارا دین. پیغمبر اسلام نے فرمایا فی دیننا ان نجز الشارب و ان نغفل لہا، لیکن ہمارا دین تو یہ کہ ہم مونچھے ترشواتے ہیں اور اپنی داڑھیوں کو بڑھاتے ہیں. ہمارا دین یہ ہے کہ تمہارا دین ہوگا داڑھی کا منوانا، لیکن ہمارا دین یہ ہے کہ ہم داڑھی کو رکھتے ہیں. تو بہرحال یہ بات یاد رکھ لیجئے کہ یہ بھی بات کہی جاتی ہے کہ جو داڑھی ہے اس کا مننا اصل میں سیرت یزید، سیرت یزید، اور اس کا رکھنا سیرت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام. بلکہ ایک روایت ہے کہ جس میں جو کہ ہمارے استاد محترم نے ان کو سنائی تھی، اور انہوں نے کہا تھا کہ چوتھے امام سے مربی ایک روایت ہے، امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام. کہ تین کاموں کا کرنے والا جب بھی ہمارے سامنے آتا ہے تو ہمیں دربار یزید، یہ دربار یزید کی تصویر، یہ دربار یزید، تو ہمیں یزید اور دربار یزید یاد آ جاتا. جس میں سے ایک چیز یہ تھی کہ وہ تازہ تازہ داڑھی کو مون کر آئے. امام کہتے ہیں جب بھی، یعنی ایک لحاظ سے دوسرے الفاظ امام کہہ رہے ہیں کہ جب بھی کوئی داڑھی منڈا ہمارے سامنے آتا ہے تو ہمیں یزید اور دربار یزید اور اپنی بہنوں اور خوبیوں کا وہاں بے پردہ کھڑا ہونا یاد آ جاتا. تو اس قسم کا کام کرنے والا، اور وہ جو میں نے اس سے پہلے بھی سنا ہے کہ امام کا جسم اثر کو زخمی کر دیتا ہے یہ کام، جو داڑھی جو ہے وہ مونڈتا. بہت سے افراد یہ اعتراض کرتے ہیں کہ دیکھیے داڑھی مونڈنا حرام ہے نا، لہٰذا ہم پہلے سے شیو کر لیتے ہیں اور داڑھی کو آنے ہی نہیں دیتے. جب آنے دیں گے اور پھر مونڈیں گے تو حرام ہوگا نا، ہم آنے ہی نہیں دیتے شروع سے. تو ہم ان سے یہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ جو آپ آنے نہیں دے رہے ہیں، جس چیز پر ریزر چلا رہے ہیں نا، یہی چیز آرام تھی. بس اگر کوئی چیز نہیں تھی وہاں پر تو یہ ریزر کس چیز پہ آپ چلا رہے ہیں؟ اور دیکھیے یہ ایسی زینت تھی جو پروردگار نے آپ کو دی تھی، جو ہمارے امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ مردوں کو داڑھی کے ذریعے زینت دی گئی ہے، اور امام نے یہ بات بھی فرمائی کہ اس کو رکھنے والا مرد خود کو عورتوں اور بچوں سے ممتاز کر لیتا، یعنی ان سے ڈیفرینشیٹ ہو جاتا. لہٰذا ایک زینت دینے والا یہ عمل ہے، اور باقاعدہ ثواب الاعمال میں جو شیخ صدوق نے لکھا ہے کہ جب تک یہ اتنے اہم چیز ہے کہ پیغمبر اسلام کو جب اس بات کی اطلاع ملتی تھی کہ ان کے اصحاب نے داڑھیوں کا خضاب لگایا ہے، تو پیغمبر اسلام امیر المومنین کو بلاتے تھے اور کہتے تھے جاؤ ان لوگوں کو بلا کر لاؤ جنہوں نے اپنے داڑھیوں پر خضاب لگایا ہے، میں ان کو دیکھنا چاہتا ہوں. یعنی پیغمبر ان کو دیکھنے کی خواہش کرتے تھے ان کی داڑھیوں کو، اور کہتے تھے کہ خضاب جو ہے وہ ایمان میں شامل ہے، اور ان کی داڑھیوں کو دیکھ کر پیغمبر کہتے تھے یہ خضاب ایمانی ہے جو تم نے لگایا ہے. تو یہ تمام چیزیں اس طرح کی. اچھا بہت سے لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ داڑھی رکھ رہا تو دیکھیے سنت ہے. دیکھیے سنت کی بھی دو اقسام، ایک تو فقہ جو سنت ہے اس کے معنی ہوتے ہیں مستحب، اور ایک اصول فقہ کا سنت بھی ہوتا ہے جس میں واجب بھی شامل ہوتا ہے اور مستحب بھی شامل ہوتا ہے. تو داڑھی کا رکھنا فقہ کا سنت نہیں ہے، یہ اصول فقہ کا سنت جس کے اندر واجبات والی چیزیں بھی آ جاتی ہیں. سنت رسول میں واجب چیزیں بھی آتی ہیں اصول فقہ کے اعتبار سے، اور مستحب چیزیں بھی آتی ہیں. تو دیگر روایتوں سے یہ بات ثابت ہوتی ہے، جبکہ زیادہ تر علماء نے اس میں احتیاط واجب کی بنا پر یہ حکم لگایا ہے کہ داڑھی کا مونڈنا جائز نہیں. یہ تمام زیادہ تر مراجع کا یہی نظریہ. اچھا یہی وجہ ہے کہ داڑھی کو ہمیشہ سے دیکھیے احترام والی چیز بھی سمجھا جاتا رہا. بہت سے لوگ جو جب کسی بزرگ کا احترام کرتے ہیں تو اس کی داڑھی پر ہاتھ لگا کے بہت سی جگہوں کے اوپر بات کی جاتی ہے. اور کتنی ہی دیکھیے رجب کی مخصوص جو دعا ہے یا من ارجو ہو لے کل خیر والی، وہ پڑھی ہی جاتی ہے داڑھی کو ہاتھ میں لے کر. خواتین کے لحاظ سے تو ظاہر ہے کہ حکم نہیں ہے، مرد حضرات کے لیے حکم ہے کہ وہ اپنی داڑھی کو ہاتھ میں پکڑے اور اس کے بعد یہ والی دعا پڑھیں جو آپ کو مفاتی الجنان میں رجب کے اعمال کے اندر مل جائے گی، جو ہر نماز میں مسجد کے بعد مسجد میں ہر نماز کے بعد جو ہے یہ والی جو دعا ہے یہ پڑھی جاتی ہے. اچھا اسی طرح سے یہ بھی بات کہی جاتی ہے کہ جو سب سے بہترین دلیل ہے داڑھی کی وہ سیرت صالحین، سیرت صالحین. یعنی اب تک جتنے بھی افراد، جتنے بھی نیک افراد ہیں، حضرت آدم سے لے کر اور ختم مرتبہ اور اس کے بعد تک، علماء نے کہا کہ تمام انبیاء، تمام اولیاء، تمام صالحین اور تمام ائمہ اور تمام نیک افراد اور ابرار افراد کسی جگہ بھی نہیں ملتا کہ انہوں نے ساری زندگی میں کبھی ایک دفعہ بھی داڑھی کو موندا ہو. کسی جگہ آج تک نہیں ملتا کہ ان نیک افراد میں سے ان انبیاء نے ان صالحین نے ان ائمہ نے کبھی داڑھی کو موندا ہو. ایک دفعہ بھی کسی جگہ کے اوپر یہ نہیں ملتا. تو ہمیشہ اور یہ بہت ہی مضبوط دلیل ہے سیرت صالحین والی. روایات کے اندر تو راویوں کے ذوق کی وجہ سے بہت سی روایتیں آپ کہہ سکتے ہیں کہ کچھ روایات ضعیف بھی, لیکن سیرت صالحین والی جو ہے یہ بہت مضبوط قسم کی چیز سمجھی جاتی ہے کہ ہمیشہ سے تمام صالح افراد کا یہی طریقہ کار رہا. اور بعض روایات میں دیکھیے, پہلے تو ایک اعتراض اور بتا دیا جائے. ایک اعتراض یہ کہ داڑھی رکھنے کی علت بتائیے, وجہ بتائیے, فلسفہ بتائیے, منطق بتائیے. تو آپ سے پوچھتے ہیں کہ بتائیے کتنے احکامات کی علت آپ کو پتا. 1% یا 2% احکام کی علت بھی آپ کو نہیں پتا. بہت ہوا تو آپ علتوں کے اعتبار سے وہ نکال لیں. علت الشرائع جو شیخ الصدوق کی ہے ایک کتاب بس, اس کے اندر بہت سے احکامات کی علتیں بتائی گئی. دیکھیے ہمارا جملہ ہے کلما حکما بہل شر حکما بہل عقل و کلما حکما بہل عقل حکما بہل شر. تو جس چیز کا بھی حکم شریعت دیتی ہے اسی چیز کا حکم عقل دیتی, اور جس چیز کا حکم عقل دیتی اسی چیز کا حکم یعنی شریعت بھی دیتی. تو علت وجہ اور فلسفہ ہو سکتا ہے آپ کو یہاں پتا نہ ہو, آخرت میں جا کے پتا چل جائے گا. ایک دفعہ جیسے پوچھا گیا تھا آیت اللہ مہدی الحکیم سے, آیت اللہ مہدی الحکیم آیت اللہ محسن الحکیم کے بیٹے تھے اور بہت عرصہ پہلے ان کو خرطوم میں شہید کر دیا گیا. مہدی الحکیم جن سے کسی نے پوچھا کہ آپ سے یہ بتائیے کہ داڑھی رکھنے کی حکمت کیا ہے, فلسفہ کیا ہے, تو انہوں نے جواب دیکھیے یہ بھی نفذ ایک طریقہ کار ہوتا ہے جواب دینے کا. انہوں نے کہا آپ بتائیے کہ جب بچہ شکم مادر میں ہوتا ہے تو اس کے کان ہوتے ہیں؟ اس نے کہا کان ہوتے ہیں. کہاں آنکھیں ہوتی ہیں؟ کہاں آنکھیں ہوتی ہیں. کہاں منہ ہوتا ہے؟ کہاں ہوتا ہے. کہا کہ جب ابھی نہ اس کو دیکھنا ہے نہ بولنا ہے نہ سننا ہے تو پروردگار نے ماں کے پیٹ میں چیزیں کیوں پیدا کی؟ جب پیدا ہوتا اس وقت ایک دم سے نکل آتی. کہا اس شخص نے کہا نہیں, اس کے اس وجہ سے پیدا کی ہیں کہ جب آگے آنے والے دنوں میں جب یہ آئے گا اس دنیا کے اندر تو ان چیزوں کی اس کو ضرورت ہوگی, اس وجہ سے پروردگار نے پیدا کی. تو انہوں نے کہا بس داڑھی کا بھی مسئلہ یہ کہ آنے والی زندگی میں تمہیں اس کے فلسفہ اور حکمت پتہ چل جائے گی. جب آخرت کے اندر پہنچو گے تو تم کو پتہ چل جائے گا کہ واقعتا اس کے اندر کیا حکمت اور فلسفہ تھا, آخرت میں جا کر تم کو پتہ چل جائے گا. انہیں آیت اللہ مہدی الحکیم جس میں آیت اللہ باقر الحکیم کے ساتھ بیٹھے ہوں, اب تو خیر دونوں بھائی شہید ہو گئے, پورا خاندان حکیم شہادت کے درجے کے اوپر فائز ہو چکا ہے. ایک دفعہ کسی اور نے بھی ان سے کہا تھا کہ بھائی یہ بتائیے کہ نوٹوں کے اوپر جو ہے وہ زکات کیوں نہیں دی جاتی. بھائی ہمارے آئے کہ سونا چاندی کے وہ سکے جو اس زمانے میں کرنسی کے طور پہ استعمال ہوتے ہیں, اس نے کہا کہ اس زمانے میں کرنسی کے طور پہ وہ استعمال ہوتے تھے, اب نوٹ استعمال ہوتے اس پہ بھی زکات ہونی چاہیے. تو انہوں نے بڑا ویسا جواب دیا بہت اپنی ٹائپ کا, کہا کہ دیکھیے جو بھی آپ چیز کھاتے ہیں اور کھانے کے بعد جب وہ فضلے کی صورت میں جسم سے نکلتی ہے تو ہم پورے طور پر ثابت کر سکتے ہیں جو آپ نے کھایا ہے وہی پہلے ہی نکلا ہے یہ باہر جسم سے, تو کیا آپ اس کو تناول فرمانا پسند کریں گے؟ نہیں, اس کی ساخت اور وہ حیثیت چینج ہو چکی ہے. تو اسی طریقے سے وہ جب نوٹ کے اندر تبدیل ہو گیا تو اس کے اندر جو اس کی ساخت تھی جو اسلام کو چاہیے تھی وہ چینج ہو گئی, لہٰذا اس پر وہ حکم نہیں لگے گا. تو بہرحال اس طرح کی بہت ساری چیزیں اسلام کے احکامات اور علتیں جو ہیں پائی جاتی ہیں کہ داڑھی رکھنے کے لیے بہت سارے فائدے ہیں, طبی فائدے بھی ہیں. بہت سارے ڈاکٹر حضرات کی بات بھی کہتے ہیں کہ وہ افراد کے جو کہ عام طور پر داڑھی رکھتے ہیں شروع سے ان کے دانے وغیرہ بھی کم نکلتے ہیں. اور بہت سی روایات میں بھی بات آئی ہے اور جرمنی کے سائنٹسٹوں کی باقاعدہ ایک ریسرچ بھی ہے کہ اس سے دانت بھی مضبوط ہو جاتے ہیں, دانت مضبوط ہوتے ہیں. اور باقاعدہ چھٹے امام کی بھی روایت ہے وہ البتہ داڑھی میں کنگا کرنے کے سلسلے میں ہے کہ داڑھی میں کنگا کرنے سے دانت مضبوط ہوتے ہیں. لوگ بہت سے جب یہ اعتراض کرتے ہیں کہ یہی وجہ ہے کہ مولوی حضرات بوٹیاں بڑے آرام سے کھا لیتے ہیں کہ دانت بڑے مضبوط ہوتے ہیں ان کے. تو اچھا بہت سی روایت پیغمبر اسلام کی ایسی ہیں کہ داڑھی میں نیچے سے 40 بار کنگا کیا کرتے تھے اوپر سے داڑھی میں سات بار کنگا جو ہے وہ کیا کرتے تھے, اور کہتے تھے کہ یہ والا جو عمل ہے داڑھی میں نیچے سے 40 مرتبہ کرنا اور 7 مرتبہ اوپر سے کنگا کرنا, یہ حافظے کو قاضی کرتا ہے. یہ روایت میں یہ بات آئی اور بہت سارے طبی فائدے ہیں. روایت میں یہ بات بھی کہی گئی ہے کہ جو شخص بھی مرد حضرات میں سے گن کر 70 بار کنگا کرے, گن کر کاؤنٹ کر کے 1 2 3 کر کے, تو 40 روز تک شیطان اس سے دور ہو جاتا ہے. 40 روز تک شیطان اس سے دور ہو جائے گا, سستی اس سے دور ہو جائے گی, چستی اس کے اندر پیدا ہو جائے گی, ایکٹیو ہو جائے گا. تو جب بھی اچھا بہت سے لوگ کوئی داڑھی رکھ لیتے ہیں نا تو اس پہ احسان اور اعتراضات کرنے شروع کر دیتے, کوئی غلط کام کرتے دیکھا فوراً کہتے ہیں داڑھی تو تم نے رکھی اور ایسا کام کر رہے. ان کے بھی دماغ میں کہ دونوں الگ چیزیں, بہت سے ملتا بھی ہے کہ ہمارے تو خیر نہیں ہوتا کہ مولوی حضرات سائیکل وغیرہ چلاتے ہوں, لیکن بہت سے مسلمانوں کو علماء کو اور مولوی حضرات کو دیکھا کہ سائیکل چلا رہے, ایک مولوی صاحب جا رہے تھے اور سائیکل جو ہے انہوں نے کسی خاتون سے ٹکرا دی, تو خاتون نے پلٹ کے فوراً کا اتنی بڑی داڑھی رکھی ہوئی اور خاتون سائیکل ٹکرا دے پھر رہے ہیں, تو مولانا صاحب نے کہا خاتون یہ داڑھی ہے کوئی بریک تو نہیں ہے کہ جلدی, تو بعض اوقات جو ہے وہ اس طرح کی بات کوئی اور ہو رہی ہوتی لیکن اعتراض ان کی داڑھی پر ہونے لگتا. اچھا اسی طریقے سے اخروی فائدے بہت زیادہ ہیں. ایک تو چیز یہ کہ مسلسل جو ہے وہ ثواب ملتا, یعنی جتنی دیر داڑھی کوئی شخص رکھے رہے گا یہ مسلسل ثواب کا کام ہے جو کروا, اور اگر کوئی شخص داڑھی مونڈ رہا ہے تو مسلسل داڑھی مونڈے ہونے کا گناہ اس کو ملتا رہتا. اب ان تمام بیویوں کے لیے خاص طور پر کہ اگر وہ اپنے شوہروں کی داڑیاں رکھوا دیں گی تو جب تک شوہر داڑھی رکھا رہے گا ایک ایک سیکنڈ بیوی کو بھی ثواب ملتا رہے گا, کیونکہ اس نے ایک نیک کام اس سے کروایا ہے, ایک حکم کی پاسداری کروائی, اور اس کے مقابلے وہ تمام بیویاں کے جو مجبور کر کے اپنے شوہر کو داڑھی موننے پر تیار کرتی ہیں اور مجبور کرتی ہیں, وہ ایک ایک سیکنڈ اس کے گناہ میں شریک ہوں گی. داڑھی مونڈی ہے شوہر نے لیکن اس کے داڑھی مونڈا ہونے سے برابر کی گناہ میں شریک ہے عورت بھی, تو بہتر ہے کہ داڑھی خود رکھوا دی جائے. اور ثواب جاریہ والے جو کام ہیں مسلسل ثواب ملتے رہنا, یعنی آپ خاموش ہیں, لیٹی ہوئی ہیں, سو رہی ہیں, کوئی نیک کام نہیں بھی کری تب بھی آپ کا نام اعمال کھلا ہوا اور مسلسل جو ہے اس کے اندر ثواب جا رہا ہے. اور ایک سب سے بڑا فائدہ داڑھی رکھنے کا یہ کہ یہ ایک ایسا عمل ہے جو سوال منکر و نقیر کو بھی ثابت کر دیتا. دیکھیے سوال منکر و نقیر ایک ایسا موقع ہے کہ بڑے بڑے عرفا کا پتہ سے پانی ہو رہا ہوتا ہے جس وقت منکر و نقیر آئیں گے. ہم کون سا ایک ایسا کام کریں مرد حضرات کے حوالے سے اور خواتین کے اپنے شوہروں پر اور بھائیوں اور اولاد کو اور اپنے باپ کو رکھوا کر جو ہے اس ثواب میں شریک ہو سکتی ہیں. وہ رہے روایت میں کہ اپنی داڑھی میں خضاب لگائے. روایت میں کہ جب کوئی شخص داڑھی میں جو خضاب لگاتا ہے تو جب منکر و نقیر اس کے بعد قبر میں آتے ہیں تو منکر نقیر سے کہتا ہے کہ چلو اب اس سے سوال و جواب کا کوئی فائدہ نہیں کیونکہ اس کے چہرے پر تو پہلے سے اسلام کا نور چمک رہا. اچھا بہت سارے لوگ مہندی سے خضاب لگاتے ہیں, کوئی کسی کسی سے خضاب لگاتے ہیں, کوئی سا بھی چیز البتہ کوئی ایسا نہ ہو جو ہنسی مذاق کا باعث, بہت سے خضاب اس قسم کے بھی ہوتے ہیں کہ اپنا ہنسی مذاق کا باعث بن جاتے ہیں اور عجیب و غریب قسم کی لوگ اس کے اندر طریقہ کار لے آتے ہیں, لیکن داڑھی میں خضاب لگانے کا الگ سے باقاعدہ ایک حکم ہے اسلام کے اندر. تو وہ کہتے ہیں کہ چلو واپس چلو, اب اس سے کوئی فائدہ ہی نہیں پوچھنے کا کیونکہ اس کے چہرے پر تو پہلے سے اسلام کا نور چمک رہا. تو انسان دنیا میں بھی دیکھیں قابل اعتبار ہو جاتا ہے, اس کی گواہیں قبول کی جاتی, وہ عادل قرار پاتا ہے داڑھی رکھنے سے, جبکہ داڑھی کا جو موننے والا ہے وہ اس کی عدالت ختم ہو جاتی اور اس کی امامت میں نماز نہیں ہو سکتی سوائے سے کہ وہ ذر شرعی وغیرہ رکھتا ہو, اس کی گواہی جو ہے وہ قبول نہیں کی جاتی. اور زیادہ تر علماء تو یہ بات بھی کہتے ہیں کہ اس کی غیبت بھی حلال ہو جاتی داڑھی موننے کی حد تک, اس کی غیبت کرنے میں جائز ہو جاتی. مثلا ہم کسی کو کہہ سکتے ہیں کہ ارے وہ تو داڑھی مونڈا ہے کیونکہ خود ہی اس نے اپنے گناہ کو ظاہر کر دیا. سوائے آغے سیستانی, آغے سیستانی فرماتے ہیں کہ جو چیزیں فتوے کی بنا پر حرام ہیں ان کی مخالفت اگر کوئی شخص کلم کھلا کر رہا ہو تو اس سے تو اس کی غیبت حلال ہوتی. جیسے پردہ کرنا, کوئی عورت اگر بے پردہ ہو رہی ہے تو اس کی بے پردگی کی قیمت کر سکتے ہیں فتوے کی بنا پر, کیونکہ اس نے اپنے آپ کو یہ فتویٰ ہے اچھا جہاں احتیاط واجب، کیونکہ احتیاط واجب کی بنا پر مڑنا حرام ہے، تو آقا سیستانی فرماتے ہیں کہ احتیاط واجب کی اگر کوئی شخص مخالفت کرتا ہے تو وہ تمام چیزیں اس سے ضرور نہ اس کی گواہی قبول ہوگی، نہ وہ پیش امامی کر سکتا ہے اور وہ غیر عادل بھی ہو جاتا ہے، لیکن فرماتے ہیں کہ احتیاط واجب کیونکہ مخالفت کے لہٰذا اس کی غیبت کرنے میں احتیاط کی جائے، اس کی غیبت حلال نہیں ہوگی، داڑھی کی حد تک بات اس کی غیبت حلال نہیں ہوگی، اور عموماً احتیاط واجب ہے کہ مخالفتوں کا یہی مسئلہ ہے کہ اگر کوئی مخالفت اس طرح سے کرتا نظر آئے آپ کو تو اس کی غیبت حلال نہیں ہوگی، صرف فتوے کی مخالفت سے آقا سیستانی فرماتے ہیں کہ اس کی غیبت حلال ہوتی ہے اگر اس کی مخالفت کو کر رہا ہے فتوے کی. اچھا یہ عام طور پر عمومی کتابوں کے اندر مسئلہ نہیں ہے، البتہ منہاج الصالحین کی ایک شرح جسے کچھ اجزاء کا کتابی صورت میں تو نہیں، البتہ انٹرنیٹ کے اوپر ایک عالم نے اس کی شرح لکھی ہے، تو اس میں فرمایا کہ آقا سیستانی کے بیٹے باقر سیستانی جو لیفٹ پہ آپ کو نظر آ رہے ہیں، انہوں نے فرمایا اس کی شرح لکھتے ہوئے کہ یہ والا مسئلہ کہ آقا سیستانی نے احتیاط واجب کی مخالفت میں داڑھی موٹے شخص کی غیبت میں احتیاط کرنے کا حکم دیا ہے، یہ خود انہوں نے اپنے بیٹے آقا باقر سیستانی سے بات فرمائی، کہ میری جب اپنے والد سے سلسلے میں بات ہوئی تو آقا سیستانی نے صریحاً والد محترم نے کہا کہ نہیں اس کی غیبت میں کرنے میں احتیاط کی جائے. یہ باقر سیستانی ہے لیفٹ پر، اور یہ کونے سے جو یہ خود فقیہ ہیں، اور باقاعدہ ان کے درس خارج بھی وہاں پر چل رہا ہے عراق میں، اور ان کے آقا رضا سیستانی جو سیدھے ہاتھ پہ نظر آ رہے ہیں آپ کو، یہ مختلف قسم کے عمر آقا سیستانی کے ایک بیٹے اور ہیں یہ انجام دیتے ہیں، اور وہ باقر سیستانی وہ زیادہ تر علمی قسم کے کام اس میں زیادہ مصروف رہتے ہیں. اچھا اب داڑھی کا ایک بہت بڑا داڑھی موڑنے کا جو نقصان ہے وہ وقت کا دیا بھی، باقاعدہ بوسٹن یونیورسٹی جو ہے اس میں پروفیسر ڈاکٹر ہربرٹ اس ان کی ایک ریسرچ ہے کہ ٹین ایج سے جو بالکل 15 سال کی عمر سے عام طور پر جو بچے جن کی داڑھی نکل آتی ہے اور داڑھی موڑنا شروع کرتے ہیں، تو 55 سال کی عمر تک جب وہ پہنچتے ہیں تو وہ اپنی زندگی کے 3,350 گھنٹے داڑھی موڑنے میں صرف کر چکے ہوتے ہیں، 3,350 گھنٹے. تو کہہ رہے ہیں کہ کتنا بڑا یہ نقصان ایک وقت کے اعتبار سے بھی، اور اس دوران وہ ہزاروں ڈالروں کا مالی نقصان بھی کر چکے ہوتے ہیں، شیونگ کریم اور ریزر اور جیل اور آفٹر شیو لوشن پتہ نہیں کتنے پیسے اس کے اندر بھی ان کے خرچ ہو چکے ہوتے ہیں. اور ایک اور جو سب سے بڑا نقصان اس سلسلے میں ہوتا ہے کہ دیندار حلقوں میں داڑھی موڑنا کبھی قبول نہیں کیا جاتا، یہ بات یاد رکھیے، وہ کتنے ہی نیک کام کر لے، کتنے ہی نمازیں پڑھ لے، کتنے ہی روزے رکھ لے، دیندار حلقوں میں کبھی وہ ایکسیپٹ نہیں کیا جائے گا. یہ خاص طور پر ایک بات ہے کہ جو کہ لوگوں کو جو ظاہر ہے ہر آدمی چاہتا ہے کہ اس کو جو ہے لوگ پسند کریں، ہر شخص کا ایک وہ ہے کہ وہ لوگوں کے اندر اس کو برا نہ سمجھا جائے، تو بظاہر کتنے ہی نیک کام کیوں نہ کرے، جیسے کوئی بھی خاتون ہو کتنی نمازی ہو پرہیزگار ہو بظاہر روزے رکھ رہی ہے نماز جو ہے وہ نمازیں پڑھ رہی ہو حج پہ جا رہی ہو اور بالکل بے پردہ، تو آپ کبھی دیندار حلقوں سے قبول کریں گے؟ کبھی نہیں قبول. اس طرح سے بے داڑھی والے شخص کو کبھی دیندار حلقوں میں قبول نہیں کیا جاتا. اچھا ہر آدمی یہ چاہتا ہے ظاہر ہے کہ اس کے دل سے عزت کی جائے، یقین مانیے اس کی کبھی کوئی عزت نہیں ہوگی، دل میں ہر شخص یہ کہہ رہا ہوگا کہ تم اتنے دیندار ہو تو تمہاری داڑھی کیوں نہیں، تم اتنی دیندار ہو تو تمہارا پردہ کہاں ہے. تو آپ دیکھیں کہ آپ نے کتنے فائدے ہیں کہ شیطان اس سے دور ہو جاتا ہے، اس کی سستی دور ہو جاتی ہے، اس کا حافظہ قوی ہوتا ہے، اس کے دانت مضبوط ہو جاتے ہیں. اچھا ایک اور بھی چیز ہے کنگا کرنے کے متعلق ہے، چاہے داڑھی میں کنگا کریں چاہے سر میں، روایت میں یہ چیز آئی ہے کہ امام نے فرمایا کہ بیٹھ کر کنگا کرنا چاہیے، کیونکہ بیٹھ کر کنگا کرنے سے دل مضبوط ہو گیا اور کھڑے ہو کر کنگا کرنے سے دل ضعیف ہو جاتا ہے. یعنی ہمیشہ کوشش کریں کہ جو بھی ڈریسنگ ٹیبل وغیرہ ہو، کوئی بیٹھنے کی ایسی چیز ہو، اس پہ بیٹھ کے ہی یہ والا کام ہو، کیونکہ روایت میں بہرحال دل کو قوی کرنے کے اعتبار سے چیز آئی. اچھا اب آخر میں جو چند ایک مسئلے بیان کر کے اور اس بات کو ختم کریں گے، تو یہ بات بیان ہوئی کہ دیندار حلقے کبھی ایسے افراد کو قبول نہیں کرتے چاہے وہ نماز روزہ حاجی کیوں نہ انجام دے چکا. اب آ جائیے فتاوہ. اس سلسلے میں آپ نے روایات سن لی ساری، پرانی آیتیں اور ان کی تفاسیر سنی، تمام تقریباً علماء نے اسلام کچھ نے تو فتوے کی بنا پر حرام قرار دیا ہے اور باقی سارے مجتہدین نے احتیاط واجب کی بنا پر حرام قرار دیا ہے داڑھی کا موننا. اچھا اب ایک مسئلہ ہے کہ داڑھی کی مقدار کتنی ہونی چاہیے. اتنی ہو کہ عرف کہے کہ آپ کے چہرے پر داڑھی. اچھا اب کیا داڑھی 40 قدم سے نظر آنا ضروری ہے؟ جواب ہے کہ جی نہیں. 40 قدم والی ایسی کوئی شرط اسلام کے اندر نہیں ہے. شاید پرانے بزرگ علماء نے اس میں تاکہ اتنی تفصیل میں کون جائے ہر عام آدمی کو سمجھانے کے لیے بات کہہ دی ہوئی جو 40 قدم سے نظر آئے. یہ سمجھانے کے لیے ایک بار سے پھر وہ بات مشہور ہوتی چلی گئی. بس یہ کہ موننے سے مشابہ نہیں ہونی چاہیے. موننے سے مشابہ نہ ہو اور داڑھی ہونی چاہیے بقول قلب ساجد کے جھاڑی نہیں ہونی چاہیے. تو داڑھی ہو جھاڑی نہ ہو. اور بہت سے ایسے افراد ہیں کہ واقعی وہ جھاڑی نما جو ہے وہ نظر آتی ہے. اب اس کی بھی تفصیل کہ کس کی حد اور مقدار کتنی ہونی چاہیے. یا مثلاً مولانا اظہر حسن زیدی صاحب جو بیان کرتے تھے ان سے کسی نے پوچھا کہ داڑھی کی حد کتنی ہونی چاہیے. تو جس طرح بہت لمبی کسی کی داڑھی پیٹ تک جو آ رہی ہوتی ہے انہوں نے پیٹ کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ نہ اس طرح. یہ مولانا اظہر حسن زیدی صاحب انہوں نے فرمایا کہ نہ اس طرح ہو اور نہ اس طرح ہو. بالکل اس طرح بھی نہیں ہونا چاہیے جس طرح اس طرح پھیر دیا گیا. نہ اس طرح ہو جس طرح پہلے والی صاحب کی تھی اور نہ اس طرح ہونا چاہیے. یعنی درمیان کی چیز ہونی چاہیے. تو چھوٹی داڑھی پر اکثر لوگ اس کو داڑھی ماننے سے بھی انکار کر دیتے حالانکہ اسلام میں وہ جائز ہوتی. جیسے ایک واقعہ ملتا ہے مولانا ابو الکلام آزاد. آج کل ان کا نام بہت اس لحاظ سے آتا ہے کہ انہوں نے پاکستان بننے کی مخالفت کی تھی وغیرہ. تو ایک دفعہ مولانا ابو الکلام آزاد کسی جگہ پر تقریر کر رہے تھے. چھوٹی داڑھی تھی اس زمانے میں لوگ ذرا سینسیٹیو ٹائپ کے تھے. کہنے لگے ہم آپ کی تقریر نہیں سنیں گے, آپ کی داڑھی بہت چھوٹی. تو اسٹیج پہ ایک بڑے داڑھی والے بزرگ بیٹھے ہوئے تھے. کہنے لگے جو داڑھی دیکھنے کے لیے آئے وہ ہماری داڑھی دیکھتے رہے اور تقریر مولانا صاحب کی سنیں. تو بہت سے لوگ چھوٹی داڑھی کو ماننے کو تیار نہیں ہوتے. اچھا اس کا معیار کیا ہے؟ کتنی داڑھی ہو, عرف یہ کہے, لوگ یہ کہیں کہ اس کے چہرے پر داڑھی. اچھا مثلاً اگر کوئی شخص قلمے بڑھا لے اور تھوڑی پہ سے جو ہے چن پہ سے داڑھی کو صاف کر دے تو کیا یہ شمار ہوگا کہ اس کے چہرے پر داڑھی ہے؟ لوگ کہیں گے نہیں اس نے قلمے بڑھائی ہوئی ہیں لیکن یہ داڑھی نہیں. اس کا مطلب ہے کہ لوگ چن کے اوپر داڑھی کو ہی داڑھی سمجھتے ہیں. تو قلمے کتنی بھی کیوں نہ بڑھا لیں لیکن اگر چن پہ داڑھی نہیں ہے. یا جیسے ہمارے استاد محترم کہتے تھے کیسے پتا چلے, کہنے کے بس میں چڑھ جائے. اور اگر کسی نے صرف قلمے بڑھائی ہوئی ہیں جیسے یہ اگر اس کی داڑھی نہ ہوتی اس کی اور صرف قلمے اس طرح سے بڑی ہوتی ہیں تو کنڈکٹر اس کو دیکھ کے کہے گا کہ چلو ہیرو آگے بڑھو. اور اس کے مقابلے میں کسی شخص کی چن پر داڑھی ہے تو اسے کہے گا چلو آگے بڑھو. یعنی خود عرف میں کنڈکٹر بھی کیونکہ شامل ہے وہ خود بھی یہ بات سمجھتے ہیں کس کے چہرے پر داڑھی ہے اور کس کے چہرے پر داڑھی نہیں ہے. اور اگر عرف مشکوک ہو جائے, یعنی داڑھی اگر کسی کی بہت چھوٹی ہے اور اگر عرف مشکوک ہو جائے تو اتنی داڑھی بھی جائز ہو جاتی ہے. جو لوگوں کے ہضم نہیں ہوتا یہ والا مسئلہ. اچھا آپ دیکھیے اس میں ایک بات اور بیان کر دوں, نہ تو میرا کوئی مقام اس لحاظ سے ہے کہ میں بڑی شخصیات پہ کوئی بات کروں, وہ اپنی خود ذمہ داری بہتر طور پر سمجھتے ہیں. لیکن کیونکہ ہمارے بہت سے خطبہ اور ذاکرین جیسے اس سے پہلے بھی بات بیان ہوئی تھی, لوگ ان کو مثال کے طور پر لے کے آتے ہیں بھائی ان کی بھی تو داڑھی نہیں. جبکہ جس اعتبار سے, یعنی جب کبھی بھی کم سے کم میں نے ان کو دیکھا ہے, جیسے لوگ عام طور پر ہمارے بہت بڑے شیعہ عالم دین پاکستان کے علامہ طالب جوہری صاحب کو لے کر آتے ہیں. اب ظاہر ہے کہ کتنے بڑے عالم دین ہیں, اپنی خود سمجھتے ہیں کہ اپنی ذمہ داری ان کی کیا ہے. تو لوگ عام طور پر بہت اگر چھوٹی داڑھی ہے تو اس کو داڑھی ماننے سے انکار کر دیتے ہیں. حالانکہ اگر بلکہ ہم نے یہ بھی کہا کہ لوگ کچھ کہیں گے داڑھی ہے کچھ کہیں داڑھی نہیں, عرف اگر مشکوک بھی ہو جائے تب بھی وہ داڑھی جائز ہوتی. وہ مثال کے طور پر لے کے آئے, ورنہ کچھ شخصیت کے اوپر بات کرنا مراد نہیں. اور ہر کوئی شخص ان سے براہ راست جا کے پوچھ بھی سکتا ہے کہ علامہ محترم اتنا علم رکھنے کے باوجود آج بھی اور انکساری بے انتہا ہے اور غرور و تکبر کا شائبہ بھی نہیں کہ لوگ اکثر بات کرتے ڈرتے ہیں کہ اتنا بڑا عالم دین سے کیا پوچھیں. وہ واضح طور پر بہت کلم کھلا طریقے سے بہت سی چیزیں بیان کر دیتے ہیں. تو بہت سی چیزیں ایسی کہ بہت ہلکی بھی اگر داڑھی چہرے پر ہے تو وہ بھی شان داڑھی شمار ہو جاتی. ہاں البتہ کوئی بالکل اگر کوئی شخص ہے وہ الگ سے بالکل صاف کر لے اور بالکل ذرا سی بھی عرف میں کوئی اختلاف ہی نہ ہو تو ایک الگ بات ہو جاتی. لیکن عام طور پر ہلکی داڑھی کو بھی عرف میں اگر مشکوک بھی ہو جائے تب بھی اس کو شرن داڑھی صحیح طور پر سمجھ لیا جاتا ہے. اچھا البتہ یہ ضرور ہے کہ بہت سارے جیسے کہ اب تو باقاعدہ بڑی داڑھیوں کے مقابلے ہونے لگے. انڈیا میں سروان سنگھ جس کی باقاعدہ 7 فٹ اور 9 انچ کی داڑھی ہے اس کے بھی مقابلے کے اندر یہ بھی چیزیں آتی ہیں. اور خود تاریخ اسلام میں اوائل اسلام میں بالکل حضرت عائشہ پیغمبر اسلام کی زوجہ بات کہا کرتی تھی ایک شخص کے متعلق کہ جن کی داڑھی گھٹنوں تک آتی تھی کہ اس ناسل کو قتل کر دو یہ کافر ہو گیا. تو اس زمانے میں ناسل جو تھا وہ ایک بیوقوف بوڑھے کو عام طور پہ کہا جاتا تھا اور ایک یہودی بھی تھا جس کی بہت بڑی داڑھی تھی جو گھٹنوں تک آتی تھی. تو جب یہ آغا سستانی بھی ایک چیز یہ فرماتے ہیں کہ قبضہ یا قبضہ بھی دونوں طرح سے اس کو علماء جو پڑھتے ہیں کہ قبضے سے زائد اگر ہو تو اس کو منڈوا دینا بہتر ہے. جیسے آغا سستانی کا بھی نظریہ ہے قبضے سے زائد نہ ہو تو بہتر ہے. یعنی مٹھی میں اگر جتنی داڑھی کو لیا جائے اس سے زائد ہو تو فرماتے ہیں بہتر ہے کہ اس کو منڈوا دیا جائے یعنی اس سے آگے والے حصے کو. اور آیت اللہ خامنہ یہ بیان فرماتے ہیں کہ مکروہ ہے قبضے سے زائد رکھنا. آغا سستانی کے نزدیک مکروہ تو نہیں ہے البتہ فرماتے ہیں بہتر کہ قبضے سے زائد نہ ہو. لیکن آغا خامنہ فرماتے ہیں کہ مکروہ ہے قبضے سے زائد. اور باقاعدہ علماء اہل سنت میں بھی امام بخاری نے ابن عمر سے جو روایت نقل کی ہے کہ جب وہ عمرہ ادا کر لیتے تھے حضرت عمر کے بیٹے عبداللہ ابن عمر تو اپنی داڑھی کو مٹھی میں لے کر ایک مشت سے زیادہ جو ایک مٹھی سے زیادہ ہوتی تھی اس کو ترشوا دیا کرتے تھے. فما فضل اخذہ اس سے جتنی زیادہ ہوتی تھی اس کو منڈوا دیتے. اچھا اب ایک مسئلہ آتا ہے فرینچ کٹ داڑھی کا. فرینچ کٹ داڑھی سارے مجتہدین نے ویسے تو فرینچ کٹ داڑھی کا رکھنا جائز قرار دیا. آقا کوئی نے بھی اجازت دی تھی. آقا کوئی سے پوچھا بھی گیا تھا کہ جو رخساروں کے اوپر جو داڑھی ہوتی ہے کیا اس کا بھی رکھنا ضروری ہے کیا یہ داڑھی ہوتی ہے. تو آقا کوئی نے فرمایا تھا رخساروں پر جو بال ہوتے ہیں وہ داڑھی نہیں. جو چیز منڈوانا حرام ہے وہ ہے جو تھوڑی پہ ہوتی چین پہ اس کا منڈوانا جو ہے وہ حرام ہے. اور باقاعدہ ایک معتبر حدیث ہے جو ابن ادریس نے سرائر میں نقل کی کہ امام نے فرمایا کہ آریزوں کے اوپر جو بال ہوتے ہیں ان کو منڈوانے میں فلا پا سکوئی حرج نہیں البتہ جو تھوڑی کے اوپر بال ہوتے ہیں جو سامنے والے حصے پہ ہوتے ہیں ان کو نہیں منڈوانا چاہیے. اور وہ علماء بہت سی روایت میں تو ذوق بھی پایا جاتا ہے فرمایا کہ یہ والی جو روایت ہے یہ بہت ہی معتبر روایات میں سے ہے اور یہی داڑھی کے موڑنے پر موڑنے کے حرام ہونے پر دلیل کے طور پر بھی پیش کی جاتی کہ آریزوں پر سے منڈوانے میں امام نے فرمایا حرج نہیں ہے البتہ تھوڑی پر سے نہیں منڈوانا چاہیے. تو بہرحال اس سے بھی بات پتہ چلی. تو سارے علماء تو یہ بات بیان فرماتے ہیں کہ فرینچ کٹ داڑھی کا رکھنا جائز ہے سوائے آغا سیستانی کے کہ وہ یہ فرماتے کہ احتیاط واجب یہ اوپر والا سے پڑھیے گا احتیاط واجب یہ ہے کہ فرینچ کٹ داڑھی کا رکھنا بھی جائز نہیں ہے. لیکن اس کے باوجود بھی اچھا دیکھیے جو فرینچ کٹ داڑھی ہے اس کو فارسی میں ریشے پروفیسوری کہتے ہیں یعنی پروفیسر والی جو داڑھی ہوتی ہے جو بالکل فرینچ کٹ جو رکھی جاتی ہے. تو اگر پھر بھی کوئی آغا سیستانی کا مقلد رکھنا چاہے فرینچ کٹ داڑھی تو احتیاط واجب میں العالم فالعالم کی رعایت کرتے ہوئے اگر اس کے نزدیک آیت اللہ وحید خراسانی کے نزدیک آیت اللہ وحید خراسانی فالعالم کے طور پر ہیں تو وہ اجازت دیتے ہیں فرینچ کٹ داڑھی رکھنے کی اس مسئلے میں آیت اللہ وحید خراسانی کی طرف رجوع کر اور فرینچ کٹ داڑھی رکھ لیں کیونکہ احتیاط واجب میں رجوع کی گنجائش اور باقی علماء تو ویسے ہی اجازت دیتے ہیں. اور اگر کوئی آیت اللہ خامنہ کی تقلید میں ہے تو آیت اللہ خامنہ کے دو الگ الگ ٹائپ کے فتوے ہیں جس سے ہم بڑے کنفیوز ہو گئے علماء سے دریافت کرنا پڑے گا. کہیں انہوں نے کہا کہ پوچھا کہ داڑھی فرینچ کٹ رکھی جا سکتی ہے تو انہوں نے کہا کہ داڑھی کا تھوڑا سا کاٹنا بھی اس کو کل کاٹنے کے برابر جس کا مطلب یہ کہ فرینچ کٹ داڑھی کی اجازت نہیں دے رہے ہیں تو رخساروں پر انصاف کی جائے. کہیں جواب یہ دیا کہ اگر وہ معاشرے عرف کے اندر وہی داڑھی سمجھی جا رہی ہے تو پھر رکھنے کی اجازت ہے. تو کنفیوزنگ قسم کا ہو گیا ہمارے لیے. تو بہرحال اگر کوئی شخص احتیاط کرے اس مسئلے میں, اور جب تک ان کا صحیح طور پر مسئلہ پتا نہ چلے جب تک فرینچ کٹ داڑھی ان کے مقلدین نہ رکھے, یا علماء سے رجوع کر لیں گے اگر صحیح بات ان کو پتہ چل جائے. اور باقاعدہ شیخ بھائی جو ہمارے پرانے بزرگ علماء میں سے رہے ہیں وہ تو فرماتے تھے کہ داڑھی کا مننا ایسا ہی جیسے تمام گناہ کبیرہ کا انجام دینا, جس کے اندر ایسا ہی ہے جیسے مثلاً قمار یعنی جوا کھیلنا, جادو کرنا, رشوت لینا. اور فرماتے کہ علماء اعلام میں سے کوئی ایک شخص بھی ایسا نہیں گزرا ہے جو کہ اس کی حرمت کا قائل نہ. باقاعدہ کتاب الاعتقادات میں شیخ بھائی نے اس بات کو لکھا. اور یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ دیکھیے بہت سارے اگر گناہ صغیرہ بھی ہیں تو صغیرہ گناہ مل مل کے کبیرہ بن جائیں گے. اب سوچیے کہ کتنا قیامت کے دن پہنچیں گے تو یہی صغیرہ پہاڑوں کے برابر, جب بار بار پوری زندگی انسان داڑھی مونچھتا رہے گا تو کتنا بوجھ ان صغیرہ گناہوں کا مل کے کبیرہ بن جائے گا. تو بہرحال اپنی ناقص عقل جو ہے سلسلے میں نہیں لگائیں, اور اس کو حکم شریعت جو ہے وہ سمجھیں, اور اس سلسلے میں کوئی بھی داڑھی نہ رکھنے کے جتنے بھی بہانے ہیں ان سے انسان کوشش کر کے اپنا پیچھا چھوڑائے. لوگ جو کہتے ہیں کہ جناب اب دیکھیے ہمارے کتنے علماء جو ہے اس سلسلے میں کتنے خوبصورت خوبصورت ہمارے علماء کی جو ہے وہ داڑھیاں جو ہیں وہ رہیں, اور کتنے خوبصورت ہیں. اگر ان سب افراد کو اگر آپ چشمے تصور سے دیکھیں گے جو وقت بغیر داڑھی کے, تو ان کا وہ وقار آپ کو نہیں نظر آئے گا جو داڑھیوں کے ساتھ. ایت اللہ خام نے وہ دیکھیں وہ تو واقعی لے جانا ہو چکا جو برابر میں بغیر داڑھی کے قذافی جو بیٹھا ہوا ہے, اور وہ اسی طرح سے پیغمبر اسلام اس طرح کر رہی ہے تو نفرت سے منہ پھیر لیتے, اس طرح پیٹ موڑ کے غالباً بیٹھے ہوئے اس سے. تو بہرحال ہمارے علماء کی داڑھیاں وہ اگر آپ اس لحاظ سے دیکھیں, پھر داڑھی موڑنے کا جو سامان بیچنے کا لوگ اکثر کہتے ہیں, بہت سے لوگوں کے اسٹورز بھی ہوتے ہیں کہ بلیڈ بیچنا اور شیونگ جو ریزرز ہیں وہ بیچنا کیسا ہے, تو یہ بیچنے کی تو اجازت ہے کیونکہ دونوں طرح کے کاموں میں یہ چیزیں جو ہے استعمال ہو رہی ہوتی ہیں. تو داڑھی کا جو بیچنا ہے وہ بھی جو ہے اجازت اس کی ہے. اور داڑھی موڑنے کی اجرت لینا کیسا ہے, تو تمام علماء نے کہا کہ داڑھی موڑنے کی اجرت لینا یہ بھی احتیاط واجب کے طور پر حرام ہے. اور بہت سارے وہ افراد کے جو اب تک داڑیاں مون چکے ہیں لوگوں کی, اس کے لیے اجرت لیے بہت سے نائی حضرات, ان کو اب جو لوگ پتا ہے ان کو پیسے جا کر واپس کریں. اور اگر حرام پیسوں کے ساتھ یہ حلال پیسوں کے ساتھ یہ حرام پیسے مکس ہو گئے اور اب نہ ان کا مالک پتا ہے نہ اس کی مقدار پتا ہے, تو ان پیسوں کا فوموس نکالیں. اور باقاعدہ اگر کوئی سے تو یہ سوال بھی پوچھا گیا تھا کہ جو بینک کے حوالے سے بھی تھا کہ بہت سارے افراد کے جو کہ بینک کی جاب کرتے ہیں وہ کیا کسی جگہ پیش امامی جو کر سکتے ہیں, تو جواب آیا کہ جائز نہیں سوائے اس کے کہ کوئی عذر شرعی ان کے پاس. تو اسی طریقے سے داڑھی کے سلسلے میں کہ جو بغیر داڑھی والا شخص ہے وہ نہ نماز کی امامت بھی نہیں کر سکتا ہے, جس کو ان تمام چیزوں کا دماغ میں رکھنا چاہیے. اچھا اس موضوع پر دیکھیے بہت ساری کتابیں وغیرہ بھی لکھی گئی ہیں, اور اردو میں مولانا ذوالفقار رضی صاحب کی زینت آدم ہے اگر کسی کو آپ کو بتانی ہے تو وہ, اور ایک مولانا انیس الحسنین صاحب جنہوں نے قائد اعظم کا نکاح بھی پڑھایا تھا ان کی کتاب داڑھی کا وجود کے نام سے وہ بھی موجود ہے. پر دماغ میں آخر میں یہ بات رہنی چاہیے ہمارے کہ امیر المومنین نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ اے آدم کے بیٹے جب تم یہ دیکھو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تجھے پے در پے نعمتیں دے رہا اور تو اس کی نافرمانی کر رہا ہے تو اس سے ڈرتے رہنا. یعنی اب کبھی بھی کوئی عذاب آ سکتا ہے, یعنی تم روزانہ داڑھی مون رہے ہو لیکن پھر بھی عذاب نہیں آ رہا, تجھے نعمتیں بھی دے رہے ہیں مہلت پہ مہلت دیے چلے جا رہے ہیں, ہم نافرمانی سے باز نہیں آ رہے. اور جب بھی یہ بات کہی گئی یہ بھی امیر المومنین نہج البلاغہ میں کہ علم جو ہے وہ عمل سے وابستہ ہے, لہذا جو جانتا ہے کہ جو جانتا ہے وہ عمل کرتا ہے, اور علم عمل کو پکارتا ہے, اور اگر وہ لبیک کہتا ہے تو بہتر ورنہ وہ بھی اس سے رخصت ہو جاتا ہے. تو کوئی بھی شخص جب بھی آپ نے دیکھا ہے کوئی بغیر داڑھی والا کوئی دینی اعتبار سے کبھی کسی بلند مقام تک نہیں پہنچا, کیونکہ وہ رخصت ہو چکا ہوتا ہے. اگر وہ عمل کے ساتھ ساتھ علم ہوگا تو وہ آگے بڑھے گا. اور جب انسان اس دنیا میں آخرت میں جائے بہتر ہے کہ اس کے چہرے کے اوپر اس طرح سے وہ زینت ہو جو پروردگار نے جو تحفے اور گفٹ کے طور پر اس کو عطا کی ہے, جب انسان اس دنیا سے جائے تو مصروفات کی شکل میں نہ جائے بلکہ وہ آسان تقسیم پر جائے جو بہترین صورت میں اس نے انسان کو پیدا کیا. تو یہاں پر ہماری آج اس لحاظ سے گفتگو ختم ہو رہی ہے. آخر میں تھوڑا سا 5 منٹ کا کلپ ہے تو مولانا صادق حسن صاحب قبلہ نے داڑھی کے سلسلے میں ارشاد فرمایا، پانچ منٹ کی آپ کی زحمت اور ہے، وہ آپ اس کو اور دیکھ لیجیے۔
ہر ایک کو معلوم ہے کہ اسلام میں داڑھی کا منڈوانا حرام، ہر ایک کو معلوم، نہیں معلوم تو معلوم ہونا چاہیے۔ اور نہ صرف یہ کہ حرام بلکہ ہمارے بعض علماء، آج کل کے مراجع نہیں لیکن کچھ پرانے علماء، انہوں نے تو کہا کہ یہ داڑھی کا منڈوانا ہمیں گناہان کبیرہ میں سے بھی ایک بڑا گناہ لگتا۔ بلی آج کے مراجع یہ نہیں کہتے، کہتے گناہ ہے، لیکن بعض پرانے علماء مثلاً علامہ مجلسی، شیخ عباس قمی، مرزا حسین نوری، یہ سب کے جملے تھے کہ روایات صحیحہ میں آیا کہ ایک قوم پر اللہ نے صرف اس لیے عذاب بھیجا جو وہ اپنی داڑھی شیو کرتے تھے اور کوئی گناہ نہیں تھا۔ پہلے وارننگ دی، پھر عذاب بھیجا، بے چھلکے کی مچھلی جو ہمارے یہاں حرام ہے، وہ ایک بنی اسرائیل کی وہ قوم جسے داڑھی منڈوانے کی وجہ سے یہ عذاب ملا، وہ کہا کہ گناہ صغیرہ کی مخالفت سے قیامت کا عذاب ملتا ہے، دنیا میں عذاب نہیں آتا، داڑھی منڈوانے پہ جب عذاب آ گئے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ گناہ کبیرہ میں سے بھی بڑے بڑے گناہ، یعنی بہت سارے گناہ کبیرہ بھی ایسے کہ اس کی وجہ سے عذاب نہیں آیا، جیسے گانا سننا، میوزک۔ آج کل تو غذا اور ہوا کی اتنی اہمیت نہیں ہے جتنی میوزک کی، لیکن بہرحال یہ گناہ کبیرہ ہونے کے باوجود کسی قوم کو گانا سننے پہ عذاب نہیں آئے۔ ہاں قیامت میں آئے، ہم ہی کو آئے گا، دوسروں کی بات کیا کرے، دوسری قومیں کیا ٹوٹے، لیکن داڑھی وہ گناہ ہے کہ قیامت کا عذاب اپنی جگہ دنیا میں بھی عذاب آیا، اور ایسا عذاب کہ قوم کو اللہ نے مچھلی بنا دی، اسی لیے وہ حرام ہوگی۔ کیونکہ ایک اصول یہ ہے کہ ہر وہ جانور جس کے بارے میں امام فرماتے کہ یہ کوئی گناہگار قوم تھی جو عذاب کی وجہ سے جانور بن گئی، وہ جانور مر گئے تھے، پھر اللہ نے اس شکل پہ ایک نیا جانور بنایا تاکہ اس کو دیکھو اور عذاب یاد آتا رہے، وہ سارے جانور کا گوشت اسلام میں حرام، بے چھلکے کی مچھلی حرام ہونے کی وجہ یہ بتائی گئی۔ بلکہ عذاب تو اپنی جگہ، لیکن عذاب پھر بھی برداشت ہو جائے، دعائے کمیل کا جملہ، خداوندہ عذاب پھر بھی برداشت ہو جائے مگر تجھ سے فراق کیسے برداشت ہو، عذاب شاید پھر بھی برداشت ہو جائے گرچہ ہم لوگ اتنے کمزور و ضعیف، لیکن اس سے بڑا صدمہ یہ کہ رسول و علیہ رسول سے جدائی، وہ داڑھی۔ مشہور روایت یہ ہے کہ جب خسرو پرویز نے، جو ایران کا بادشاہ، پیغمبر کے خط کو چاک کر دیا تو ایک ڈیلیگیشن بھی بھیجا کہ جاؤ مدینے میں جا کے دیکھو یہ کون آدمی نکلا جس نے خط میں اپنا نام پہلے لکھا، میرا نام بعد، خط کو پڑھنے بھی نہیں پایا، اسی بات پہ آگ بگولا ہو گیا کہ جو خط پیغمبر نے بھیجوایا اپنا نام پہلے، من محمد الرسول اللہ الى کسرا عظیم الفارس، یہ رسول کی طرف سے کسرا کے نام ہے جو فارس کا حکمران، پہلا لفظ پڑھتے ہی آگ بگولا ہو گیا، میرا نام بعد، اور پیغمبر کے خط کو چاک کیا، جس کی بنا پہ پیغمبر نے کہا تھا ہاتھ اٹھا کہ اللہم مزق ملکہ، جس طرح اس نے اس خط کو چاک کیا ہے تو اس کی حکومت کے ٹکڑے کر دیا اور حکومت کے ٹکڑے ہو گئے۔ مگر ایک ڈیلیگیشن بھیجا دی، پیغمبر کے پاس گئے تھے، پیغمبر کون ہے، خلق عظیم، انکا لالا خلق العظیم، اے رسول تمہارا اخلاق سب سے بہتر۔ پیغمبر کو جا کے سلام کیا، پیغمبر نے منہ پھیر دیا، تین مرتبہ وہ لوگ آئے، ایک دفعہ سامنے، ایک دفعہ دائیں، ایک دفعہ بائیں، پیغمبر منہ پھیر دیا، گھبرا کے کہا کہ آخر ہماری غلطی کیا، پیغمبر نے کہا تمہارا چہرہ ایسا ہے کہ میں دیکھنا نہیں چاہتا ہوں، ویلا کما، ویل جہنم کے ایک عذاب کا نام، ویلو تم پر کس نے یہ حکم دیا کہ داڑھی منڈواؤ اور مجھے بڑھاؤ۔ کہا کہ ہمارے بادشاہ کسرا، پیغمبر نے کہا ولیکن ہمارا رب، لیکن میرے رب نے حکم دیا ہے کہ داڑھی رکھنا، تو وہ عذاب اپنی جگہ، پیغمبر ایسے شخص کو اپنے سامنے کھڑے رہنے کی اجازت نہیں دیتے، صاحب خلق عظیم ہے لیکن اتنا بڑا گناہ ہے۔ آپ جن کی سمجھ میں آگے آ گیا، ابھی بھی ہمارے یہاں کچھ لوگ ایسے جو کہتے داڑھی تو سنت رسول ہے، وہ سمجھتے بھی نہیں کہ سنت کا مطلب کیا ہے۔ ایک گناہ، ایک نوجوان زیارت کے قافلے میں، آج سے تقریباً 25 سال پہلے کی بات، وہ گیا تھا، اور وہ جو نوجوانوں کو 14-15 سال میں ایک مسئلہ پیش آتا، وہ یہ کہ جب داڑھی نکلتی تو بے ترتیب نکلتی، اچھی نہیں لگتی، بہت بری لگتی، ایک تو وہ عمر ایسی ہوتی ہے پہلی مرتبہ داڑھی آ رہی، سارا خاندان مذاق اڑانے کے لیے تیار، یہ دو چیزیں حجاب 9 سال میں واجب. 9-10 سال کی بچی حجاب کرے تو یہ تو وہ ایج ہے کہ اسے دوسروں کا سہارا چاہیے, اس کی حوصلہ افزائی کی جائے, اس کو تقویت پہنچائی جائے, اس کو سہارا دیا جائے. حوصلہ افزائی کے درکنار خاندان والے چپ بھی نہیں بیٹھے, الٹا اتنا مذاق کہ مذاق سے دل برداشتہ ہو کے گناہ کر لیں. اور دوسرا یہ مسئلہ داڑھی, اور پھر جب داڑھی آئے بھی بدنما, یعنی اگر بہترین و خوبصورت بھی داڑھی آ جائے تو اس عمر ہر طرح سے مذاق اڑایا جائے, لیکن جب خوبصورت بھی نہ ہو خود اس کو بھی بری لگے. اس وقت شیطان اکثر ایک پوائنٹ ذہن میں ڈال دیتا, کبھی شیطان نما دوست اور بڑے کہ بھائی یہ داڑھی جو ہے رکھو, ضرور رکھو, مت منڈوا, مگر یہ بری لگ رہی. 2-4 مرتبہ شیو کرواؤ گے, یہ 5ویں مرتبہ گھنی اور صحیح داڑھی آئے گی. یہ بات سمجھ میں بھی آنے والی ہوتی کہ ہاں بھائی یہ تو صحیح کہہ رہے ہیں, اس سے تو داڑھی رکھنا آسان ہو جائے. چنانچہ یہ سوال ضرور کرتے, اور اتنا کیا جاتا ہے کہ مہاراج کتاب میں یہ مسئلہ ساتھ میں ملا دیتے, داڑھی منڈوانا حرام ہے, حتیٰ یہ کہ جو سب سے پہلے بال چہرے پہ آتے ہیں اس کا بھی منڈوانا حرام, چاہے دیکھنے میں کتنی بری ہونے لگے. یہ فتوا, بچہ گیا 15 سال 16 سال 14 سال کا, اور طریقہ ہے کہ جب ہم لوگ زیارت پہ جاتے ہیں تو نائب امام کی بھی زیارت کرتے, اور زمانہ بھی وہ تھا کہ جب دنیا میں بارہ یہ چیزیں بڑی آسان. اب تو ہمارے نائبین امام کو ایسا ٹارگیٹ بنا لیا ہے دنیا نے, ان سے ملاقات مسئلہ. پہلے بہت اچھا ماحول تھا, جاتے گیا, جانے کے بعد زیارت, آغائے خوئی کی مرجعیت کا شروع زمانہ تھا, آغائے حکیم کا انتقال ہوا 72 یا 73 کا واقعہ. جب اس نے دیکھا سب لوگ میرے بڑے ملاقات کر رہے اور ہاتھ ملا رہے اور پوچھ رہے, تو میں بھی یہ سوال کر لوں, اس نے اپنا سوال کر لوں, یہ داڑھی جو ہے بہت بری لگ رہی ہے, تو کیا 1-2 مرتبہ منوا دوں, اس کے بعد جب صحیح داڑھی آتی کیا اس کا جواب دیا جائے اتنے سے بچے. آغا کوئی نے مسکرا کے کہا کہ وہ داڑھی جو پوری نکلے گی, گھنی نکلے گی, اچھی نکلے گی, اس سے کئی ہزار گنا زیادہ ثواب اس داڑھی کا, غنیمت سمجھو کہ تمہیں کئی گنا زیادہ ثواب کا موقع مل رہا, اس لیے کہ وہ داڑھی. اب اتنا کہہ کے خاموش بچہ بھی سمجھ گئے, تو وہ والی داڑھی جب آپ ہی رکھے تو ایک امکان یہ بھی ہو سکتا ہے کہ شاید اپنے حسن و جمال کی وجہ سے یہ اچھا نظر آئے اس لیے رکھ لی, کیونکہ داڑھی بھی فیشن میں ان اپ ہوتی رہتی, کبھی فیشن میں آتی ہے تو آپ کو ایسے ایسے لوگ داڑھی والے نظر آ جائیں, شرابی کبابی گناہ گار داڑھی رکھی, وہ اللہ والی کوئی تھوڑی ہوتی, وہ تو فیشن والی ہوتی. یہ والی داڑھی جو رکھی ہے یہ صرف اللہ کے لیے رکھی جاتی, یہ والی داڑھی میں کوئی دنیا بھی خیال نہیں آ سکتا, تو اس کا اجر و ثواب زیادہ اس میں نہیں ہے, بالکل خالص ہے, اللہ کے یہاں عبادت کا ثواب نیت کے خلوص سے بڑھتا.
یہ معاملہ جیسے کہ میں نے شروع میں کہا کہ برہنہ صاحب سے متعلق نہیں تھا, لیکن گھر میں چونکہ تمام افراد کے ساتھ رہنا ہوتا ہے, وہ گناہ گار نہ ہو, متقی پرہیزگار ہو, تو بہت اچھی بات ہے. تو اس وجہ سے بہت 12-13 سال سے سمجھے ایک ڈیو مسئلہ تھا جو کہ چلا آ رہا تھا, تو آج اس پہ بھی خیر حاصل گفتگو ہوگی ہو گئی, تو انشاءاللہ اگلی دفعہ نئے کسی موضوع کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گے. میں صلی اللہ علیہ محمد والے
صاحب السماء.